بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کتابچہ ہے جی محترم ڈاکٹر سارمت صاحب کا تحریر کردہ بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید و تعمیل اور اس سے انحراف کی راہیں. یہ تنظیم اسلامی نے شائع کیا ہے. اس کے جو دو حصے ہیں, پہلے سب سے پہلے اس کا ایک مقدمہ ہے اور پھر دو حصے ہیں. پہلے حصے کے ابواب اس طرح سے ہیں, فکر اسلامی کی تجدید اور علامہ اقبال. باب دوم ہے فکر اقبال کی تعمیل کا تاریخی جائزہ. تیسرا باب ہے اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید و تعمیل کے ضمن میں اب تک کی مسائی کا حاصل. اور چوتھا باب ہے اسلام کی نشد ثانیہ میں تدریج اور اس کے تقاضے. اس کا جو دوسرا حصہ ہے حصہ دوم, اس میں پانچواں اور چھٹا باب ہے. باب پنجم ہے یعنی پانچواں باب ہے صرف واعظ و نصیحت اور تعلیم و تلقین یا کچھ اور بھی. اور اس کا چھٹا باب یعنی باب ششم ہے انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل ہجرت کے موقع پر یا فتح مکہ کے بعد. اس کے پہلے ناشر تھے مرکزی انجمن خداوند قرآن لاہور اور انہی کی طرف سے عرض ناشر صفحہ نمبر 3 پر یہاں موجود ہے, وہ بھی پڑھ دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیر نظر کتاب جو اسلام کے انقلابی فکر سے متعلق بعض نہایت اہم مباحث پر مشتمل ہے, محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے ان مضامین کا مجموعہ ہے جو اگست سن 1992 سے نومبر سن 1992 کے دوران ہفتہ وار کالموں کی صورت میں روزنامہ نوائے وقت میں شائع ہو. یہ بات اکثر احباب کے علم میں ہے کہ محترم ڈاکٹر صاحب نے ہفتہ وار اخباری کالم لکھنے کی ذمہ داری اس خیال سے قبول کی تھی کہ اس طرح منہج انقلاب نبوی کو تحریری شکل میں منضبط کرنے کا وہ ہفت خواں یعنی 7 مہمات طے ہو سکے, جس کی ضرورت کا احساس انہیں ایک عرصے سے تھا لیکن جس کی کوئی عملی صورت بن نہیں پا رہی تھی. الحمدللہ کہ نہ صرف یہ کہ منہج انقلاب نبوی کا اکثر حصہ حسب توقع ضبط تحریر میں آ چکا ہے, بلکہ اسی دوران بعض دیگر ضمنی مضامین بھی جو فکری اور نظری اعتبار سے نہایت اہمیت کے حامل ہیں محترم ڈاکٹر سارم صاحب کے قلم سے نکل کر اخبار کے ذریعے ایک وسیع حلقے تک پہنچ چکے ہیں. چنانچہ انہی ضمنی مضامین میں ایک سلسلہ مضمون وہ تھا جو اب سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل کے نام سے علیحدہ کتابی صورت میں دستیاب. چنانچہ انہی ضمنی مضامین میں ایک سلسلہ مضمون وہ تھا جو اب سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل کے نام سے علیحدہ کتابی صورت میں دستیاب ہے. زیر نظر کتاب کی نوعیت بھی کچھ اسی قسم کی ہے. اس میں جو موضوع زیر بحث آیا ہے اسے اگرچہ ایک اعتبار سے اصل مضمون یعنی منہج انقلاب نبوی کا ایک ضمنی اور ذیلی موضوع بھی قرار دیا جا سکتا ہے, تاہم اپنی جگہ یہ ایک مکمل اور خود مکتفی موضوع کا درجہ بھی رکھتا ہے. اسلام کا اصل انقلابی فکر کیا ہے, وہ فکر اگر زوال سے دوچار ہوا تو اس کے اسباب کیا تھے, بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید و تعمیل میں کن عظیم شخصیات کا حصہ ہے, بالخصوص علامہ اقبال, مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ کی اس میدان میں کیا خدمات ہیں, اور اس ضمن میں اب تک کی مسائی کا حاصل کیا ہے. یہ وہ اہم موضوعات ہیں جن پر اس کتاب میں نہایت پر مغز انداز میں بحث کی گئی ہے. انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج اور طریقے کار کی وضاحت پر مشتمل محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے مضامین جو نوائے وقت میں تباہ ہونے شروع ہوئے, تو اس کے رد عمل کے طور پر بعض حلقوں کی جانب سے کچھ تنقیدی نوعیت کے مضامین بھی سامنے آئے. تو محترم ڈاکٹر صاحب کی جانب سے جو وضاحتی تحریریں نوائے وقت میں شائع ہوئیں وہ چونکہ بعض اہم اصولی مباحث پر مشتمل ہیں اور دراصل مضمون ہی کی تشریح و توضیح کا درجہ رکھتی ہیں, لہٰذا زیر نظر کتاب کے حصہ ثانی میں ان کے مندرجات کو بھی متعلقہ اشخاص کے ناموں کو نظر انداز کرتے ہوئے عمومی انداز میں شامل کتاب کیا گیا ہے. ناظم نشر و اشاعت مرکزی انجمن خداوند قرآن لاہور. اب اس کے بعد صفحہ نمبر 4 پر مقدمہ ہے اسلام کا انقلابی فکر اور اس کا زوال. اسلام کے انقلابی فکر کو اگر ایک جملے میں بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ دین و دنیا اور مذہب و سیاست کو یکجا کر کے ان کے مجموعے پر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اور بلا استثناء بالادستی قائم کرنے کی جد و جہد میں تن من دھن کے ساتھ حصہ لیا جائے, تاکہ دین حق کے غلبے کی صورت میں وہ نظام عدل اجتماعی قائم ہو جائے جو انسانی حریت, اخوت اور مساوات کے معتدل اور متوازن مجموعے کی حیثیت سے خلق کے لیے خالق کی رحمت و ربوبیت اور عدل و قسط کا جامع اور کامل مظہر بن جائے. اور علامہ اقبال کے مدرجہ ذیل اشعار کے مطابق اس مقصد عظیم کے لیے تن من دھن لگا دینا, حتیٰ کہ ضرورت پڑنے پر جان دے دینا دین حق کا لازمی تقاضا ہے. مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر، زنوری سجدہ می خواہی، زخا کی بے شزاں خواہی، چنا خود راہ نگاہداری کہ بائیں بے نیازی ہا، شہادت بر وجود خود خون دوستاں خواہی. اس کا ترجمہ ہے مقام بندگی اور ہے اور مقام عاشقی کچھ اور ہے. نوری مخلوق سے اے اللہ یعنی فرشتوں سے تو سجدہ چاہتا ہے اور خاکی یعنی انسان سے اس سے زیادہ چاہتا ہے. تو اپنے آپ کو بڑی بے نیازی کے ساتھ پوشیدہ رکھتا ہے اور اپنے دوستوں سے اپنے وجود پر خون کی گواہی چاہتا ہے، اور صرف ان ہستیوں کو مستثنا کرتے ہوئے جنہوں نے خواہ اس مقصد کے لیے کوئی عملی اقدام اور اجتماعی جد و جہد نہ کی ہو، لیکن اپنی پوری زندگی ایسی کسی جد و جہد کی تمہیدی اور ابتدائی مساعی میں صرف کر دی ہو، جیسے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال مرحوم. باقی جس مسلمان کی زندگی اس جد و جہد سے خالی اور سینہ اس راہ میں جان دینے کی آرزو سے محروم ہو، وہ سورہ حجرات کی آیات 14 اور 15 کی روح سے قانونی مسلم تو ہو سکتا ہے، حقیقی مومن ہرگز نہیں ہو سکتا. اور ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے ایسے مسلمان کی موت ایک قسم کے نفاق پر واقع ہوتی ہے، صحیح مسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. سورہ حجرات کے جن دو آیات کا حوالہ ہے، ان کا ترجمہ ہے کہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں جبکہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تاہم اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. اگلی آیت ہے، مومن تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر شک میں نہیں پڑے، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، صرف یہی لوگ اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں. اور جو حدیث بیان کی گئی اور جس حدیث کا حوالہ دیا گیا، وہ حدیث یہ ہے کہ مم ماتا ولم یغزو ولم یحدث بہ نفسہ مات علی شعبۃ من النفاق. جس مسلمان کی موت اس حال میں آئی کہ نہ اس نے کبھی اللہ کی راہ میں جنگ کی اور نہ ہی اس کے دل میں راہ حق میں سر کٹا کر سرخرو ہونے کی تمنا و آرزو پیدا ہوئی، اس کی موت ایک قسم کے نفاق پر واقع ہوئی. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ چونکہ یہ اخباری کالم ہے اور اخباری کالم میں آیات اور احادیث کا ٹیکسٹ جو ہے وہ شائع نہیں کیا جاتا، زیادہ ان کا ترجمہ جو ہے وہ نیچے فٹ نوٹ میں دیا گیا ہے، لیکن اصل کالم کے اندر وہ صرف حوالہ ہے. رہے وہ لوگ جو کسی ایسی جد و جہد میں بالفعل شریک رہے ہوں، پھر خواہ نمبر ایک اپنی کسی ذاتی کمزوری اور خامی کی بنا پر، نمبر دو کسی نوع کے تکبر اور انانیت کے باعث، یا نمبر تین کسی دائی اور قائد کی کم ہمتی سے بددل ہو کر، نمبر چار اس میں خوئے دل نوازی کی کمی کی شکایت کی بنا پر، یا نمبر پانچ اس کے کسی مرحلہ پر غلط رخ اختیار کر لینے اور پھر اس پر ضد اور اصرار کے باعث علیحدگی اختیار کر لیں، ان میں سے جو لوگ اس جد و جہد سے بالکل دستکش ہو کر بیٹھ رہے ہیں، عضو معطل بن کر رہ جائیں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں سخت جواب طلبی ہوگی. لیکن وہ لوگ جو اپنی بزدلی اور کم ہمتی پر پردہ ڈالنے کے لیے اس فکر ہی کو مجروح کرنے کی کوشش شروع کر دیں، وہ تو حدیث نبوی کے الفاظ ارو ناس تحت ادیب سما کے مصداق کامل یعنی آسمان تلے کی بدترین مخلوق شمار کیے جانے کے لائق ہیں. اس اہم حقیقت کی وضاحت کے لیے ایک اجمالی تاریخی تجزیہ ضروری ہے. اس حقیقت کا اعتراف تو اپنے اور غیر دوست اور دشمن سب کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 20 سالہ عظیم اور موجزانہ انقلابی جد و جہد کے ذریعے دین حق کے غلبے کی صورت میں متذکرہ بالا نظام عدل و قسط بالفعل قائم فرما دیا تھا، اور مزید یہ کہ یہ نظام اپنی کامل اور مکمل صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی 30 برس تک قائم رہا. البتہ اس کے ضمن میں دو وسوسے اغیار اور آدا یعنی غیروں نے اور دشمنوں نے پیدا کر دیے ہیں جن کی جانب اجمالی اشارہ مناسب ہے. ان میں سے پہلا وسوسہ ایک تانے کی صورت میں ہے، یعنی اللہ کا عطا کردہ دین صرف 30 برس کی قلیل مدت، جس کا مسکت جواب یہ ہے کہ نظام اسلام کے بارے میں تو آپ بھی مانتے ہیں کہ یہ کم از کم ایک بار اپنی کامل صورت میں قائم ہوا اور 30 برس تک قائم رہا، جبکہ جن نظاموں کا ڈھنڈورا آپ پیٹتے ہیں ان میں سے تو کوئی بھی آج تک اپنی اصلی مجوزہ صورت میں کہیں ایک دن کے لیے بھی قائم نہیں ہو سکا. چنانچہ افلاطون کی ریپبلک تو خیر تھی ہی خیالی جنت، جس جمہوریت کا خواب والٹیئر اور روسو نے خود دیکھا اور دنیا کو دکھایا تھا، اس کے بارے میں جمہوریت کے بڑے سے بڑے علمبردار بھی صرف یہی کہتے ہیں کہ چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی، کہ مصداق ابھی ہم اس کی جانب پیش قدمی کر رہے ہیں. رہا مارکس اور اینجلز کا غیر طبقاتی اور غیر ریاستی معاشرہ, تو یہ خواب تو اپنی تعبیر کی ادنی ترین جھلک دکھائے بغیر ہی تاک نسیہ کی زینت بن چکا ہے. دوسرا وسوسہ مغالطے کی صورت میں ہے کہ 30 برس کے بعد اسلامی نظام بالکل ختم ہو گیا. حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ خلافت راشدہ کے اختتام پر شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اختیار کردہ تعبیر کے مطابق دین حق کے نظام عدل اجتماعی کی 6 منزلہ عمارت کی صرف 6ٹی یعنی سب سے بلند منزل منہدم ہوئی تھی, بقیہ 5 منزلیں قائم رہی جو بعد میں ایک ایک کر کے کہیں 1000 سال میں منہدم ہوئی, اور اس کے بعد بھی لگ بھگ 200 سال تک کیفیت یہ رہی جو کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم. 30 برس بعد یعنی خلافت راشدہ کے اختتام پر تو صرف یہ کمی واقع ہوئی تھی کہ حکومت کا نظام اسلام کے اعلیٰ ترین شورائی معیارات پر برقرار نہ رہا بلکہ اس میں قبائلی عصبیت کا عمل دخل شروع ہو گیا. تاہم اسے بھی پوری طرح ملوکیت کی صورت اختیار کرنے میں کم از کم 1 صدی کا عرصہ لگا. ملوکیت اپنی پوری شان اور جملہ لوازم کے ساتھ بالفعل دور عباسی میں جلوہ گر ہو سکے. پھر یہ تو ہماری تاریخ کا نہایت شاندار اور قابل فخر باب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا عظیم ترین مظہر ہے کہ خلافت کے ملوکیت میں تبدیل ہونے کے تدریجی عمل کے ہر مرحلے پر اصحاب ہمت و عظیمت اس زوال و انحطاط کو روکنے کے لیے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہے. چنانچہ اولین مرحلے پر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور درمیانی اور آخری مراحل میں حضرت حسین کی اولاد میں سے حضرت زید ابن علی اور حضرت حسن کی اولاد میں سے محمد بن عبداللہ المعروف بھی نفس زکیہ اور ان کے بھائی ابراہیم بن عبداللہ نے اس زوال کو اپنی جانوں کی قربانی کے ذریعے روکنے کی کوشش کی. اور اگر ان تمام حضرات کی مساعی دنیاوی اور فوری اعتبار سے ناکام ہو گئیں تو اس سے ان پر ہرگز کوئی حرف نہیں آتا, اس لیے کہ دنیاوی اور فوری اعتبار سے تو ان سے پہلے بے شمار انبیاء کرام بھی دنیا سے ناکام ہی گزر گئے. یہ ناکام جو ہے یہ انورٹڈ کوماز میں ہے, یعنی لوگوں کے کہنے کے مطابق. افسوس ہے کہ آج کے دور میں بعض کم ظرف اور کم ہمت بلکہ بد باطن لوگ ان نفوس قدسیہ کا ذکر توہین آمیز انداز میں کر کے اور ان کے عظیم کارناموں کو خود ساختہ فقہی اور قانونی معیار پر پرکھنے کی کوشش کر کے اپنے خوب سے باطن کا اظہار کرتے ہیں, اپنی کور چشمی کے باعث وہ اس تاریخی حقیقت کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں کہ فقہ اسلامی کے دونوں اولین آئمہ یعنی فقہاء اسلام کے سید الطائفہ اور امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, حدیث نبوی کا پہلا مجموعہ مرتب کرنے والے امام دارالحجرت حضرت مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نفس زکیہ سے دامِ درمِ سخنے تعبد کیا تھا, جس سے بآسانی قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اگر ان حضرات کو حضرت حسین ابن علی اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا زمانہ ملا ہوتا تو ان کا طرز عمل کیا ہوتا. چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ جیسے ایمان کے لطیف اور ماورائی حقائق کو ارسطو کی منطق کی محدود میزان میں تولنا ناممکن ہے, اسی طرح ان حضرات کی منو ہی نہیں تنو وزنی عظیمت کو ملوکیت کے نازک مزاج شاہاں تاب سخن ندارت, یعنی بادشاہوں کا نازک مزاج بات سننے کی تاب نہیں رکھتا والے دور میں پروان چڑھنے والی فقہ کی سناروں والی نازک ترازو میں تولنے کی کوشش کرنا حماقت ماز ہے. بہرحال جب عالم اسلام میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں کاٹ کھانے والی ملوکیت اور جابرانہ بادشاہت کا نظام مستحکم اور متمکن ہو گیا اور اس کی پہلوٹھی کی بیٹی یعنی پہلی بیٹی بھی جوان ہو گئی یعنی جاگیرداری بھی پوری طرح رائڈ ہو گئی اور عوام کو اس ظالمانہ استبدادی نظام کو یعنی جابرانہ نظام کو ایک امر واقعی کی حیثیت سے عملاً قبول کرنا پڑا, تو اس کے لازمی اور منطقی نتیجے کے طور پر مسلمانوں کے دینی تصورات میں بھی تنزل کا عمل شروع ہو گیا. یوں اسلام رفتہ رفتہ دین کی بجائے صرف ایک مذہب کی صورت اختیار کرتا چلا گیا جس کا اصل موضوع عبادات اور رسومات ہوتی ہیں نہ کہ ریاست و سیاست ہوتے ہیں. یہ بات تقریباً اصول موضوع کی حیثیت سے تسلیم اور قبول کر لی گئی کہ حکومت کا معاملہ تو علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح کے مطابق صرف عصبیت ہی کی بنیاد پر چل سکتا ہے, اور اس میدان میں تو لا محالہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہی کے اصول پر عمل ممکن ہے. رہے علماء دین تو ان کا کام اول تو ان امراء و سلاطین کی سول سروس میں خطیبوں مفتیوں اور قاضیوں کی خدمات سر انجام دینا ہے. جو لوگ اس سے آگے بڑھ کر دین کی خدمت کی ہمت اور حوصلہ رکھتے ہوں علوم اسلامی یعنی تفسیر حدیث فقہ اور علم کلام کو اپنی جولانگاہ توڑنے کا میدان بنائیں, یا اگر اس کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں اور اگر اس کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں عوام کو واعظ و نصیحت اور تعلیم و تلقین کے ذریعے محبت الہی اتباع رسول اور تجیہ آخرت کی دعوت دیں اور تذکیر کا فریضہ ادا کرتے رہیں, اور جو اس سے بھی زیادہ ہمت اور عظیمت کے مالک ہوں وہ تزکیہ نفس اور سلوک کے مراحل خود بھی طے کریں اور دوسروں کو بھی کرائیں. اس مقصد کے لیے خانقاہیں آباد کر کے بیٹھ رہے ہیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. رہی سیاست اور حکومت تو یہ دنیا داروں کا کام ہے, اور اس سے بھی آگے بڑھ کر نظام کو بدلنے کی کوشش تو خروج یعنی بغاوت ہے, اور جو کفر اور ارتداد سے یعنی اسلام چھوڑ دینے سے بس کچھ ہی کم ہے. اس تصور کے تحت ایک جانب ہوئی دین و دولت میں جس دم جدائی, حوث کی امیری حوث کی وزیری, ہاں دولت جو ہے یہ حکومت کے معنوں میں ہے. ہوئی دین و دولت میں جس دم جدائی, حوث کی امیری حوث کی وزیری کے مطابق سلاطین و امرا اور منصب داروں اور سپہ سالاروں میں عیاشی و صفاقی اور حوث ملک گیردی بڑھتی چلی گئی, اور دوسری جانب مذہب صرف ایک پیشہ بن کر رہ گیا. اس کے ضمن میں معاصرانہ چشمک یعنی زمانے کی کشش, اور پیشہ ورانہ رقابت یعنی دشمنی, اور پھر مدرسہ و خانقاہ کی تقسیم اور ان کے باہمی منافرت کے باعث اخلاقی زوال کا عمل جس قدر جلد شروع ہوا اور جتنی تیزی سے بڑھا اس کا اندازہ طبقہ تبع تابعین وہ مسلمان جنہوں نے صحابہ کرام کی زیارت کرنے والوں کو دیکھا ہے سے تعلق رکھنے والے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ وما افسد الدین الا الملوک احبار صویم و رحبانہا, اور نہیں تباہ کیا دین کو مگر بادشاہوں نے اور برے علماء اور اسی طرح کے پیروں نے. اس کی بہترین ترجمانی کی ہے ترجمان حقیقت علامہ اقبال نے اپنے اس شعر میں کہ باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری اے کشتہ ملائی و سلطانی و پیری. یہ امر یقیناً بہت قابل غور ہے کہ اگر یہ مرض تبا تابعین کے دور ہی میں شروع ہو گیا تھا جس کا شمار خیر القرون میں ہوتا ہے, خیر القرون وہ تین زمانے کہلاتے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے خیر قرار دیا ہے. خیر القرون قرنی, زمانہ میں بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے, ثم الذین یلونہم, اور پھر جو میرے بعد آئیں گے یعنی تابعین کا زمانہ, اور ثم الذین یلونہم, اور پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے یعنی تبع تابعین. یہ امر یقیناً بہت قابل غور ہے کہ اگر یہ مرض تبع تابعین کے دور ہی میں شروع ہو گیا تھا جس کا شمار خیر القرون میں ہوتا ہے, تو قیاس کن زگلستان من بہار مرا, میرے باغ میں میری بہار کا اندازہ کر لے, کہ مصداق بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مزید 1000 برس کا عرصہ گزر جانے کے بعد نوبت کہاں تک پہنچ گئی ہوگی. الغرض اب سے لگ بھگ 300 برس قبل ادھر عالم اسلام میں دینی و اخلاقی زوال اور قومی و سیاسی اختلال کی تاریکیاں زینہ زینہ اتر رہی تھی رات کے مانند شدید سے شدید تر ہوتی چلی جا رہی تھی, اور فی الجملہ وہ صورت پیدا ہو چکی تھی جس کا نقشہ علامہ اقبال نے ان الفاظ میں کھینچا ہے, پیش ما یک عالم فرسوداس ملت اندر خاک ہوا سوداس. ہمارے سامنے ایک فرسودہ جہان ہے جس کی خاک کے اندر ملت سو رہی ہے, لیکن ادھر وسطی یورپ میں ہسپانیہ کے ان مسلمانوں کے زیر اثر جو قرطبہ اور غرناطہ کی یونیورسٹیوں کے ذریعے یورپ کو بیدار کر کے خود خواب خرگوش کے مزے لوٹنے کے باعث ہماری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں کی عبرت ناک مثال بن چکے تھے اصلاح مذہب اور احیاء العلوم کا غلغلہ بلند یعنی یورپ میں رنیسانس, جس کے نتیجے میں ایک جانب سائنس اور ٹیکنالوجی نے تیزی سے ترقی کرنی شروع کی, اور دوسری جانب انسانی حقوق بالخصوص حریت کا تصور اجاگر ہونا شروع. سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی سے جو قوت کا دباؤ بڑھا اس نے مغربی استعمار کی صورت میں افریقہ اور ایشیا کا رخ کر لیا, اور اب سے تقریباً 250 برس قبل سوائے سلطنت عثمانیہ کے تقریباً پورا عالم اسلام اس کے زیر نگی آ گیا. لیکن عجیب اور دلچسپ تضاد یہ ہے کہ گھر سے باہر بدترین نو آبادیاتی نظام کے قیام کے ساتھ ساتھ اہل یورپ نے خود اپنے گھر کے اندر انسانی حقوق کی بازیافت اور ظلم و جبر اور استبداد و استحصال کے خاتمے کی بھرپور جدوجہد شروع کر دی. اس انقلابی جدوجہد کا پہلا نتیجہ اب سے 200 سال قبل انقلاب فرانس کی صورت میں ظاہر ہوا, جس سے دنیا میں بادشاہت اور جاگیرداری کے خاتمے اور جمہوریت کی مختلف صورتوں کے رواج کا آغاز ہوا. لیکن چونکہ اس کے ساتھ ہی سائنسی ترقی کے نتیجے میں صنعتی انقلاب بھی رونما ہو چکا تھا, لہذا اس جمہوریت نے عملی اعتبار سے سرمایہ داروں کی آمریت اور دیو استبداد جمہوری قوام پائے قوب ظلم کا دیو جمہوری لباس میں ناچ رہا ہے کی صورت اختیار کر لی, جس کا شدید رد عمل اس صدی کے آغاز میں انقلاب روس کی صورت میں ظاہر ہوا. یہ وہ وقت تھا جب برعظیم پاک و ہند کے اس منظر پر علامہ اقبال فکر اسلامی کی تجدید اور الہیات اسلامیہ کی تشکیل جدید, یہ ان کی جو لیکچرز ہیں ان کے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کا اردو ترجمہ ہے, دعوے اور اسلامی انقلاب کی زوردار دعوت کے ساتھ نمودار ہوئے جس کے پیشے جس کے پس منظر میں تصوف اسلامی اور الف ثانی کے مجدد شیخ احمد سرہندی، علوم اسلامی کے مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی اور جہاد اسلامی کے مجدد سید احمد بریلوی رحمہ اللہ کی 300 سالہ تجدیدی مسائل کے اثرات موجود. فکر کے میدان میں علامہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک جانب سائنس کو روح قرآن کا ظہور اور بروز یعنی نظر آنا یا ظاہر ہونا، سائنس کو روح قرآن کا مینیفیسٹیشن، اور دوسری جانب عدل اجتماعی کی ان تمام اعلی اقدار کو جن کا شعور یورپ میں اجاگر ہوا تھا، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستعار مانگا ہوا قرار دے کر دین اور دنیا کے فرق، مذہب اور سیاست کی علیحدگی اور مشرق و مغرب کے فاصلوں کو آنے واحد میں ختم کر کے رکھ دیا. ان کی بڑی خوبصورت فارسی ربائی ہے، ہر کجا بینی جہان رنگو بو، آنکھ از خاکش بروئے دارزو، یاز نور مصطفیٰ اورا بہاس، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ. چنانچہ یہ اسی کا مظہر ہے کہ علامہ نے ریپبلکن طرز حکومت کو اسلام کی روح کے عین مطابق قرار دیا، اور یہ تو ان کی جرأت رندانہ اور شان قلندری کا نمایاں ترین مظہر ہے کہ انہوں نے مارکسزم پلس گاڈ از اکول ٹو اسلام کا فارمولا پیش کر دیا. اس لیے کہ اس میں کیا شک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت مطلقہ کی تابع جمہوریت اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت عامہ کے تقاضوں کو پورا کرنے اور کفالت عامہ کی ضمانت دینے والے نظام ہی کا نام نظام خلافت ہے، جس کا قائم کرنا مسلمان کا فرض منصبی اور اسلامی انقلاب کا مقصود و مطلوب ہے. مزید برآں علامہ اقبال نے ایک جانب ایمان کا رشتہ ارسطو کی منطق یا افلاطون کی عالم مثال کی بجائے اعلیٰ ریاضی اور جدید طبیعت، فلکیات، حیاتیات اور نفسیات کے ساتھ قائم کرنے کی صحیح مشکور کا آغاز کیا. اعلیٰ ریاضی تو سب سمجھتے ہیں، ہائر میتھمیٹکس اور طبیعت فزکس، حیاتیات بایولوجی اور نفسیات سائیکولوجی، جس سے الہیات اسلامیہ کی تشکیل جدید کی راہ ہموار ہوئی، اور دوسری جانب اسلام کا انقلابی فکر بھی تب و مدون یعنی اس کو ترتیب دیا گیا اور اکٹھا کیا گیا، اور دوسری جانب اسلام کا انقلابی فکر بھی مرتب اور مدون کر دیا، اور انقلاب کے طریق اور منہج کی بھی اجمالی نشاندہی کر دی. تاہم ان موضوعات پر قدر تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے. 1 مارچ 1994 کو محترم ڈاکٹر صاحب نے یہ مقدمہ تحریر فرمایا. بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید و تعمیل اور اس سے انحراف کی راہیں، اس کا مقدمہ جو ڈاکٹر سارمن صاحب رحمہ اللہ نے خود لکھا تھا آپ نے سنا. اب اس کا حصہ اول جو ہے اس کا عنوان بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید و تعمیل کے سلسلے میں علامہ اقبال، مولانا آزاد اور مولانا مودودی کا حصہ. اس کا پہلا چیپٹر ہے باب اول، حصہ اول کا، اس کا عنوان ہے فکر اسلامی کی تجدید اور علامہ اقبال. علامہ اقبال نے یورپ کی علمی اور سائنسی ترقی کو روح قرآن کا ظہور اور بروز یعنی مینیفیسٹیشن، اور عوام کے سیاسی اور معاشی حقوق کے تصور کو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ اور مستعار قرار دینے، اور اسلام کے علم کلام کو افلاطونی تصورات کی دلدل اور ارسطو کی منطق کی بھول بھلائیوں سے نکال کر جدید تجرباتی علوم کی اساس پر استوار کرنے کے ساتھ ساتھ ایک جانب مغرب کے دو جدید عمرانی نظریات اور بنیادی سیاسی تصورات پر کڑی تنقید کرتے ہوئے مغربی تہذیب کو پوری خود اعتمادی اور جرأت رندانہ یعنی بے باکی کے ساتھ چیلنج کیا، اور دوسری جانب نہ صرف یہ کہ اسلام کے اصل انقلابی فکر کو پوری مجددانہ شان کے ساتھ اثر نو تدوین کا فریضہ سر انجام دیا، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ نظام عدل اجتماعی کو عہد حاضر کی اعلیٰ ترین فکری سطح پر اور حقوق انسانی کے بلند ترین تصورات کے ساتھ ہم آہنگ کر کے پیش کیا، بلکہ انقلاب کا زوردار نعرہ لگاتے ہوئے اس کے منہج و منہاج یعنی طریقہ کار کو بھی کمال اختصار لیکن حد درجہ جامعیت کے ساتھ پیش کر دیا. مغرب کے جن دو عمرانی نظریات پر علامہ نے شدید تنقید کی وہ سیکولرزم اور نیشنلزم یعنی قومی وطنیت ہیں. ان کے ضمن میں علامہ کے خیالات اتنے واضح و بین اور معروف و مشہور ہیں کہ یہاں ان کی جانب صرف ایک اجمالی اشارہ کافی ہے. چنانچہ سیکولرزم علامہ کے نزدیک اس دور کا سب سے بڑا فتنہ اور دین و سیاست کی علیحدگی فساد کی اصل جڑ ہے. مزید برآں انسانی حاکمیت کا تصور علامہ کے نزدیک کفر و شرک ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ شخصی اور انفرادی ہو یا قومی و عوامی. اس موضوع پر علامہ کے مشہور اور عام فہم اشعار میں سے تو یہ دو شعر سب سے زیادہ نمایاں ہیں. جلال پادشاہی ہو، جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، اور ہوئی دین و دولت میں جس دم جدائی، حوث کی امیری، حوث کی وزیری. زیادہ لطیف انداز اور گہرے پہرائے میں یہ بات علامہ کی حیات مستعار کے بالکل آخری دور کی نظم ابلیس کی مجلس شورا کے اس شعر میں بیان ہوئی ہے کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. گویا علامہ کے نزدیک یورپ میں احیاء العلوم اور اصلاح مذہب کی تحریکوں کے زیر اثر آدم میں جو خود شناسی اور خود نگری کا شعور پیدا ہوا وہ اصلاً تو درست تھا، لیکن اسے ابلیس اور اس کے کارندوں نے عوامی حاکمیت کی صورت دے کر شیطنت کا سب سے بڑا مظہر اور ابلیس کا اعلی کار بنا دیا ہے. چنانچہ جو گندگی منو اور ٹنوں کے حساب سے ماضی میں کسی فرعون اور کسی نمرود یا کسی کیسر یا کسی کسرا کے سر پر تاج کی صورت میں رکھی ہوتی تھی، وہ آج تولا تولا یا ماشا ماشا ہر انسان کے سر پر لیپ دی گئی ہے. کہ نجاست بہرحال نجاست ہے، خواہ منو اور ٹنوں کے حساب سے ہو، خواہ تولوں اور ماشوں کی مقدار میں. رہا وطنی قومیت کا جدید تصور، تو اس کے ضمن میں تو واقعہ یہ ہے کہ حضرت علامہ نے 12 اشعار پر مشتمل جو نظم اردو میں کہی اور 3 اشعار پر مشتمل جو قطع فارسی میں کہا، ان کے بارے میں میں پورے وثوق کے ساتھ وہی بات کہنے کو تیار ہوں جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ الاسر کے بارے میں کہی ہے. اس موضوع پر امام شافعی کا زیادہ مشہور قول تو یہ ہے، اگر لوگ صرف اس سورت پر تدبر کر لیں تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے. لیکن ان کا ایک دوسرا زیادہ فصیح و بلیغ قول وہ ہے جو مفتی محمد عبدہو نے اپنی تفسیر پارعم میں نقل کیا ہے، یعنی اگر قرآن مجید میں سوائے اس ایک سورت کے اور کچھ بھی نازل نہ ہوتا تب بھی یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہوتی. لہذا القیاس مجھے یہ کہنے میں ہرگز کوئی باک نہیں ہے کہ اگر علامہ مرحوم نے ساری عمر میں صرف یہی اشعار کہے ہوتے تب بھی وہ خود اپنے ہی شعر نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے، راد وطن پرستی کو، کہ مصداق مغربی تمدن کے لیے سب سے بڑے بت شکن اور قومیت اسلام کے مجدد اعظم قرار پانے کے مستحق ہوتے. اس معاملے میں بھی یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت علامہ نے اپنی اردو نظم مشمولہ بانگ درا، یعنی جو بانگ درا میں شامل ہے، صفحات 160-161 میں ایک سیاسی تصور کی حیثیت سے وطن کو ایک جانب، عہد حاضر کے تازہ خداؤں میں سب سے بڑا خدا اور تہذیب جدید کے آذر کے تراشے ہوئے نئے اسنام میں سب سے بڑا صنم قرار دیا ہے. گویا وطنیت کو سب سے بڑے شرک سے تعبیر کیا جو عذر قرآن ناقابل معافی جرم ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116، اور دوسری جانب نوع انسانی کے لیے نہایت تباہ کن اور مہلک بیماری قرار دیا جس کے بطن سے مخلوق خدا میں تفرقہ و عداوت اور اقوام جہاں میں باہمی رقابت جنم لیتی ہے، جس کے نتیجے میں سیاست اخلاق سے خالی ذریعہ تسخیر یعنی امپیریلزم کا آلہ بن جاتی ہے، اور ان سب کا نتیجہ یہ کہ کمزور اقوام تباہ و برباد ہو کر رہ جاتی ہیں اور ان کا گھر غارت ہو جاتا ہے. رہا فارسی قطعہ، اس کے ضمن میں اگرچہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اعتراض تو بالکل بجا تھا، میں نے ملت نہیں قوم کا لفظ استعمال کیا تھا، اور اس پر حضرت علامہ نے بھی نہایت وسعت قلبی اور عالی ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عذرت کر لی تھی، لیکن مولانا مدنی کے اس قول کے بارے میں میرا یہ کہنا کہ آج کل قومیں وطن سے بنتی ہیں محض خبریہ تھا، انشائیہ نہیں تھا. ان کی تمام تر جلالت قدر، ان کے تقوی و تدین اور مجاہدانہ سیرت و کردار کے اعتراف کے باوجود یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ایک بالکل محمل بات تھی، اس لیے کہ مولانا ایک سیاسی اور مذہبی قائد تھے اور اس اعتبار سے ان کی ہر بات میں انشاء اور مشورہ کا رنگ ہونا بالکل فطری امر تھا. علامہ اقبال کی تنقید بھی اصلا مغرب کے اس نظریہ پر ہی پر تھی کہ قوم وطن سے بنتی ہے. ملت کا لفظ تو غالباً صرف ضرورت شعری کے تحت استعمال ہو گیا تھا، اور کفر اور شرک ایسے امراض ہر دور میں جو نئے لباس پہن کر اور نت نئے بھیس بدل کر اولاد آدم کی گمراہی کے درپے ہوتے ہیں، ان کی بہرحال بہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش من انداز قدرت را می شناسم، تو جس رنگ کے چاہے کپڑے پہن لے تیرے قد و قامت سے پہچان لیتا ہوں، کہ انداز میں صحیح پہچان کی صلاحیت اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی فضل ہوتا ہے جو اس دور میں مبدع فیض سے علامہ اقبال کو عطا ہوا تھا. بقول خود ان کے، عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل. قصہ مختصر، ایک جانب سیکولرزم اور عوامی حاکمیت اور دوسری جانب وطنی قومیت کی پرزور نفی کی اساس پر علامہ اقبال نے تہذیب جدید اور مغربی تمدن کو نہ صرف چیلنج کیا بلکہ خبردار بھی کیا کہ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، خرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا اور تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. اس مقام پر آگے بڑھنے سے قبل یہ جملہ معترضہ عرض کیے بغیر نہیں رہا جا رہا کہ مسلم قومیت کی اساس پر وجود میں آنے والے ملک میں، جس کے لیے ساری سیاسی جنگ داغانہ انتخابات کی بنیاد پر لڑی گئی تھی، 45 سالہ تعطل کے نتیجے میں نظریاتی انحراف اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ ملک کی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت یعنی پیپلز پارٹی تو برملا مخلوط انتخابات کا نعرہ لگا رہی ہے. زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ مسلم لیگ کے بھی بعض سیکولر مزاج کارکن اور رہنما کم از کم نظریاتی سطح پر اسی کے راگ میں اپنی راگنی شامل کر رہے ہیں اور نوبت نوبت یہاں تک پہنچ گئی اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری کی بنیاد پر وجود میں آنے والے ملک میں شناختی کارڈ میں مذہب کے خانے کے اندراج پر اس قدر شور اور ہنگامہ برپا ہوا ہے کہ مذہبی جماعتوں کو ایجیٹیشن کی دھمکی دینی پڑ رہی ہے۔ رہا قائد اعظم مرحوم کا اگست 1947 والا جملہ کہ یعنی عنقریب نہ مسلمان مسلمان رہیں گے اور نہ ہندو ہندو رہیں گے، تو اسے ایک وقتی مصلحت کے طور پر قبول کرنا تو بالکل دوسری بات ہے، لیکن اگر مستقل فلسفے اور پاکستان کے دستور اور نظام کی مستقل اساس کے طور پر تسلیم کر لیا جائے تو یہ نظریہ پاکستان کی صریح نفی اور مفکر و مصور پاکستان کے افکار و نظریات سے کھلی بغاوت ہے۔ اور میں عرض کر دوں کہ یہ جملہ جو ہے یہ کوٹ کیا جاتا ہے ڈان اخبار کی حوالے سے، اور جس دن کے حوالے سے کوٹ کیا جاتا ہے اس دن ڈان اخبار شائع نہیں ہوا تھا۔ جو نظریاتی سطح پر پاکستان کے جواز کے خاتمے اور خاکم بدہن بالآخر عملی طور پر سوویت یونین کے مانند پاکستان کے بھی نیست و نابود ہونے پر منتج ہوگی، جبکہ پاکستان کی اس نظریاتی اساس کا استحکام اس کی بنیاد پر ملک کے پورے دستوری اور قانونی نظام کی تشکیل عالم انسانیت میں ایک نئی تہذیب کے رواج ایک نئے تمدن کے قیام و فروغ اور اس نیو ورلڈ آرڈر کی بجائے جو حقیقت کے اعتبار سے نیو ورلڈ آرڈر ہے یعنی یہود کی بالادستی کا نظام ہے ایک حقیقی اور واقعی منصفانہ عالمی نظام جسٹ ورلڈ آرڈر کے قیام کا نقطۂ آغاز بن جائے، چونکہ یہی وہ چیز ہے جو ابلیس لعین اور اس کی تمام سلبی و مانوی ذریت اولاد جو اس کی تمام سلبی و مانوی اولاد اور یہود اور ان کے اعلی کار وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ ویسٹ کو ناپسند ہے۔ لہذا پاکستان میں اس منزل مقصود کی جانب کوئی چھوٹے سے چھوٹا اور حقیر سے حقیر اقدام بھی ابلیس اور اس کے ملکی و غیر ملکی کارندوں کو سخت ناگوار ہوتا ہے۔ ابلیس کی مجلس شورا نامی نظم حضرت علامہ نے 1936 میں اپنے انتقال سے زیادہ ڈیڑھ دو سال قبل کہی تھی۔ ان کے اردو کلام میں شعریت کے اعتبار سے تو بعض دوسری نظمیں اس کے مقابلے میں بہت بلند و مرتبہ و مقام کی حامل ہیں، لیکن امت مسلمہ کے نام پیغام کے اعتبار سے اس میں ہرگز کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ اس کو ان کے خاتمہ کلام اور پیام آخرین کی حیثیت حاصل ہے۔ اور اس کا حاصل کلام یا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ ابلیسیت کو کوئی خطرہ نہ جمہوریت سے ہے نہ اشتراکیت سے بلکہ صرف اور صرف اسلام سے ہے، اس لیے کہ جہاں تک مغرب کی نام نہاد جمہوریت کا تعلق ہے وہ محض ملوکیت کا ایک پردہ ہے اور اس کی حقیقت چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر کے سوا اور کچھ نہیں، اس لیے کہ وہ اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے سرمایہ دارانہ آمریت ہے۔ اسی طرح اشتراکیت بھی قدیم مزدگی منطق کی سوزن سے نو انسانی کے گریبانوں چاک کو رفو نہیں کر سکتی۔ بقول ابلیس اب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گر یہ پریشان روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہو۔ کوچہ گر کا مطلب ہے گلی گلی پھرنے والے، اور اس کے بعد جو آشفتہ مغز ہے کا مطلب ہے دیوانہ، اس کے بعد پھر آشفتہ ہو جو مختلف نعرے لگاتے ہیں جن کے پاس کوئی اصول اور ضابطہ نہیں ہے۔ لہٰذا ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے آرزو، خاکستر کے معنی راک، جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے۔ مزدکیت فتنہ یہ فردہ نہیں اسلام ہے۔ حکیم مزدک کے ایک فلسفی تھے یونان میں یہ قبل مسیح کے، ان کے نظریات وہی تھے جو مرزم کے نظریات ہیں، لہذا انہیں ملک بدر کیا گیا، پھر وہ ایران میں آ گئے اور وہاں پھر انہیں پھانسی دی گئی تھی اپنے ان نظریات کی وجہ سے۔ تو یہاں مزدکیت کا لفظ جو ہے وہ کمیونزم کے لیے آیا ہے۔ جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے مزدکیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے۔ اسلام سے اس خوف اور خطرے کے مقابلے میں ابلیس کو اگرچہ یہ تسلی اور اطمینان حاصل ہے کہ ایک جانب تو عمل کے اعتبار سے مسلمانوں کی حقیقی اور واقعی صورتحال یہ ہے کہ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، اور جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات بے ید بیضا پیران حرم کی آستی، اور دوسری جانب نام نہاد اہل ایمان کی واقعی کیفیت یہ ہے کہ وہ یقین کی بجائے محض ایک عقیدہ بن کر رہ گیا ہے۔ یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین، اور زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی کب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ علم کلام کہتے ہیں فلسفہ عقائد، وہ علم جس میں اسلام کے عقائد دلائل سے ثابت کیے جاتے ہیں۔ تاہم چونکہ تاریخ کے بہاؤ کا رخ لا محالہ تلاش مصطفیٰ کی جانب ہے، یہ ہم پچھلے مقدمے میں پڑھ چکے ہیں، تاہم چونکہ تاریخ کے بہاؤ کا رخ لا محالہ تلاش مصطفیٰ کی جانب ہے، لہذا ابلیس کو یہ اندیشہ بھی لائق ہے، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا، یعنی ظاہر تر پیغمبر کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد کے چار اشعار تو نہ صرف یہ کہ اس طویل نظم کی اصل جان ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اسلام کے نظام عدل اجتماعی یا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فہم علامہ اقبال کو زندگی بھر کے مطالعے اور غور و فکر کے ذریعے حاصل ہوا تھا، اس کی تعبیر کے ضمن میں سہل ممتنع کی بھی اعلیٰ ترین مثال ہے، امام الکلم کی بھی بہترین نظیر. نمبر ایک، الحضر آئین پیغمبر سے 100 بار الحضر، الحضر یعنی اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ آئین پیغمبر سے صلی اللہ علیہ وسلم. حافظ ناموس زن، مرد آزما، مرد آفری، مرد آزما بڑے بڑے مردوں کو آزمائش میں ڈالنے والا، مرد آفری دلیر اور سورما پیدا کرنے والا. شعر دوبارہ پڑھ رہا ہوں، تقریبا میں نے بتا دیا، الحضر آئین پیغمبر سے 100 بار الحضر، حافظ ناموس زن، مرد آزما، مرد آفری کی روح سے حضرت علامہ کے نزدیک اسلام کے سماجی اور معاشرتی نظام کی دو بنیادیں یہ ہیں کہ اس میں عورتوں کی عصمت و عفت اور عزت و ناموز کی حفاظت کو اولین مقصد اور ہدف کی حیثیت حاصل ہے، اور نمبر دو، اس میں مشکل اور مشقت طلب فرائض جیسے طلب معاش اور دفاع ملک و ملت کا بوجھ مرد پر ڈالا گیا ہے، عورت پر نہیں. نمبر دو، موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فخفور و خاقہ نہ فقیر رہنشی. فخفور کہتے ہیں، یہ قدیم چین کے ایک بادشاہ کا لقب تھا، اور خاقان یہ ترکستان کے بادشاہوں کے لیے کلمہ خطاب تھا، اور گدائے رہنشی راستے میں بیٹھا ہوا فقیر. دوبارہ شعر پڑھتا ہوں تاکہ سلسلہ قائم ہو جائے. موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فخفور و خاقہ نہ فقیر رہنشی کے مطابق اسلام سیاسی نظام تمیز بندہ و آقا کے خاتمے کے اصول پر مبنی ہے، جس کی ایک ہی صورت ممکن ہے، یعنی یہ کہ حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے تسلیم کی جائے. بقول اقبال، سروری یعنی بادشاہت، سرداری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، بے مثل ذات یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات. حکمراہ ایک وہی باقی بتانے آزری، اور تمام انسان حدیث نبوی میں وارد الفاظ کونو عباد اللہ اخوانہ کے مطابق ایک جانب اللہ کے بندے اور دوسری جانب آپس میں بھائی بھائی بن جائیں، اور صرف عقیدہ اور نظریہ کے علاوہ کوئی دوسرا تمیز و تفریق اور اونچ نیچ انسانوں کے مابین باقی نہ رہے. وفا وائل مومن اخوتن اندر دلش، حریت سرمایہ آب و گلش. مسلمان کے دل میں یہ عقیدہ راسخ ہے کہ سب مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور حریت کا عقیدہ اس کی ہستی کا سرمایہ ہے، اور نہ شکیب امتیازات آمدہ در نہاد او مساوات آمدہ. مسلمان امتیازات کو برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ مساوات کا عقیدہ اس کی نہاد یعنی سرشت میں سما گیا ہے، جس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ اسلام روئے عرضی پر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور مسلمانوں کی خلافت کا نظام قائم کرنا چاہتا ہے، گویا تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر. نمبر تین، اقبال کی جامعیت کا نمایاں مظہر یہ بھی ہے کہ جہاں مابعد الطبیعیات ان کا اصل موضوع تھا یعنی میٹا فزکس، وہاں انہیں اقتصادیات ان سے بڑھ کر کون اس حقیقت سے واقف ہو سکتا تھا کہ آج کی دنیا میں سب سے زیادہ اہمیت معاشیات کو حاصل ہے، اور آج کا انسان بالفعل معاشی حیوان بن چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ جن چار اشعار پر اس وقت گفتگو ہو رہی ہے ان میں سے دو کا تعلق اسلام کے اقتصادی تصورات سے ہے. چنانچہ ایک جانب سرمایہ کے بارے میں فرمایا کرتا ہے، دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منعموں کو یعنی دولت مندوں کو مال و دولت کا بناتا ہے امی، اور دوسری جانب زمینداری کی جڑ یہ کہہ کر کاٹ دی کہ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین. اس میں ہرگز کوئی شک نہیں کہ اسلام کے سماجی انصاف کے نظام کے ضمن میں علامہ اقبال نے توحید الہی کے تین منطقی نتائج کو خود بھی کما حقہ سمجھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے انہیں اپنے اشعار کے ذریعے سمجھانے اور عام کرنے کا بھی حق پوری طرح ادا کر دیا. یعنی کیونکہ انسان ایک ہی خالق کے پیدا کردہ، مزید برآں ایک ہی انسانی جوڑے کی نسل سے ہیں، لہذا ان کے مابین پیدائشی طور پر نسل، رنگ یا صنف کی بنیاد پر کوئی اونچ نیچ نہیں ہے. نمبر دو، حاکمیت مطلقہ صرف اللہ کے لیے ہے اور انسانوں کے لیے محض خلافت ہے. نمبر تین، ملکیت تامہ بھی صرف اللہ ہی کے لیے ہے اور انسان کے لیے زمین سمیت کل مال و دولت صرف امانت کے حکم میں ہے. بقول شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، یہ امانت چند روزہ نزد ماست، ہمارے نزدیک یہ سب چند روز کی امانت ہے، در حقیقت مالک ہر شے خدا است، اصل میں ہر چیز کا مالک خود اللہ تعالیٰ ہے. اور بقول اقبال، بندہ مومن امی حق مالک. ان میں سے جہاں تک سیاست خلافت کا تعلق ہے، اس پر کچھ ہی دنوں قبل کالموں میں بھی مفصل گفتگو ہو چکی ہے، مزید برآں متعدد سیمینار بھی منعقد کیے جا چکے ہیں، لہذا اس کے بارے میں کسی مزید وضاحت کی چندہ ضرورت نہیں ہے. البتہ جہاں تک معاشی عدل و انصاف کے ضمن میں اسلام کی تعلیمات کا تعلق ہے، اس امر کی وضاحت ضروری ہے. ان کی حقیقت اور اہمیت جس شدت و حدت اور گہرائی و گیرائی کے ساتھ علامہ اقبال پر منکشف ہوئی اس کی کوئی مثال کم سے کم 19ویں اور 20ویں صدی کے مفکرین اسلام اور داعیان دین میں سے کسی کے یہاں نہیں ملتی. چنانچہ یہ شعور و ادراک تو بحمد اللہ عام ہے کہ اسلام نے اپنے معاشی نظام میں ذاتی منفعت کے جبلی تقاضوں کو مناسب حد تک ملحوظ رکھ کر سرمایہ کاری کے لیے پوری فضا برقرار رکھی, لیکن سرمایہ داری کی لعنت کی جڑ سود کی حرمت کے ذریعے کاٹ کر. لیکن واقعہ یہ ہے کہ ربا کی خباثت و شناعت کے احساس و ادراک کے ضمن میں جس جوہر اندیشہ یعنی شدت احساس کی گرمی اقبال کے یہاں نظر آتی ہے, وہ کم سے کم راکم کی محدود معلومات کی حد تک کسی دوسرے مفکر یا عالم کے یہاں موجود نہیں ہے. از ربا آخر چہ می زائد فتن کسنا دانت لذت قرض حسن. ترجمہ ہے, سود سے سوائے فساد کے اور کسی چیز میں اضافہ اور کس چیز میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ افسوس کہ بغیر سود قرض دینے کی لذت کسی کو معلوم نہیں ہے. اور اذربا جان تیرا دل چوں خشت و سنگ, آدمی درندہ بے دندان و چنگ. سود سے روح تاریک اور دل اینٹ پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے اور انسان بغیر دانتوں اور پنجوں کے درندہ بن جاتا ہے. اس ضمن میں احساس کی شدت اور حدت کے اعتبار سے اگر کوئی دوسرا شخص اقبال کے آس پاس نظر آیا تو وہ بھی حسن اتفاق سے کشمیری شیخ ہی تھا, یعنی شیخ محمود احمد مرحوم, جن کی مختصر کتاب سود کی متبادل اساس تو اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور سے شائع ہو چکی ہے. لیکن اصل مارکت الاراء تصنیف انسان اور سرمایہ مین اینڈ منی بھی زیر اعتبار ہے, لیکن صرف انگریزی میں. تاہم سود کی حرمت کے مسئلے پر تو پھر بھی غنیمت ہے کہ علماء دین کا اجماع ہے, اگرچہ دور ملوکیت میں پروان چڑھنے والی فقہ نے بیع معجل اور بیع مرابحہ کی اساس پر شرعی ہیلوں کے ذریعے سود خوروں کے اطمینان و تسکین کا سامان فراہم کر رکھا ہے, لیکن زمین کے سود یعنی غیر حاضر ذمہ داری اور مزارت تو کو تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام دار ہجرت حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ کے فتووں کے الرغم تمام علماء دین نے شیر مادر کی طرح یعنی ماں کے دودھ کی طرح حلال اور طیب قرار دے رکھا ہے. واقعہ یہ ہے کہ یہ علامہ اقبال کے ہاتھوں اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید کا نہایت اہم اور نمایاں مظہر ہے. اس مسئلے پر بھی نے نہایت واضح اور دو ٹوک بات. چنانچہ ایک جانب فلسفہ اور نظریہ کی سطح پر انہوں نے زمین کی ملکیت کی کلی نفی کی کہ بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین, اور دے خدایا یہ زمین تیری نہیں, تیری نہیں تیرے آبا کی نہیں, تیری نہیں میری نہیں, اور رزق خدرا از زمین بردن رواست, ای متائے بندہ مل کے خدا است. اپنے رزق کو زمین سے حاصل کرنا جائز ہے, یہ بندے کی متاع یعنی برتنے کی چیز اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. اور دوسری جانب عملی سطح پر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور امام دائر حجرت کی آراء سے ہم آہنگی اختیار کرتے ہوئے حضرت علامہ نے زراعت میں مزارت یعنی بٹائی کے نظام کو اللہ کی رحمت اور برکت سے محرومی کا سبب قرار دیا. بفا واہ خدا عام ملت را سروری داد, تقدیرش بدست خیش بنوش, بآں قوم سروکار ندارت کہ دہکانش برائے دیگران کشت. خدا نے اس ملت کو بادشاہت دے دی اس نے اپنی تقدیر خود اپنے ہاتھ سے لکھی, اس قوم سے اس کا کوئی سروکار نہیں جس کا کسان دوسروں کے لیے کاشت کرتا ہے. چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں تو ان کی شان بالکل منفرد ہے. بہرحال اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید کا منطقی نتیجہ یہ نکلا کہ علامہ اقبال نے انقلاب کا نعرہ بلند کیا اور اس کے لیے خاص طور پر سرمایہ داری زمینداری اور جاگیرداری ہی کے خلاف اعلان جہاد کیا. یعنی خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال نا, از جفائے دے خدایا دہکانہ خراب. بادشاہ مزدور کی رگ کے خون سے تو دولت بناتا ہے, دیہات کے زمینداروں کے ظلم سے دہکانوں کی فصل خراب ہے. انقلاب انقلاب اے انقلاب. لیکن بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی. حضرت علامہ نے اسلامی انقلاب کا ہدف معین کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو برپا کرنے کے منہج اور منہاج کو بھی کمال جامعیت اور غایت اختصار کے ساتھ واضح کرتے. چنانچہ اس موضوع پر ان کا ایک شعر تو الہامی ہی نہیں موجزانہ ہے, تاہم اس کا ذکر بعد میں ہوگا. پہلے یہ بات واضح ہو جائے کہ علامہ کے نزدیک اسلامی انقلاب کی جدوجہد کا پہلا مرحلہ یہ ہے قرآن حکیم کو لوگوں کے اندر اتارا جائے, جس سے ان کے ذہن و فکر, نظریات و خیالات, اہداف و مقاصد اور اقدار و ترجیحات میں انقلاب برپا ہو جائے, وہ اندر سے بالکل تبدیل ہو کر رہ جائیں. اس لیے کہ عالم انسانیت میں یہ باطنی اور نفسیاتی تبدیلی اور شخصی و انفرادی انقلاب ہی عالمی انقلاب کا پیش خامہ بن سکتا ہے. چنانچہ عظمت قرآن کے بیان میں فرماتے ہیں, چوں بجا در رفت جہاں دیگر شود, جہاں جو دیگر شود جہاں دیگر شود. جب یہ قرآن کسی کے دل میں اتر جاتا ہے تو وہ بدل جاتا ہے, جب دل بدل جاتا ہے تو سارا جہان ہی اس کے لیے بدل جاتا ہے. واضح ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 52 میں جہاد بالقرآن یعنی قرآن مجید کے ذریعے جہاد سے تعبیر فرمایا. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فلا تطع الکافرین وجاہدہم بھی جہادا کبیرا, سورۃ الفرقان آیت نمبر 52. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان کافروں کا کہنا نہ مانیں اور ان کے ساتھ جہاد جاری رکھیں اس قرآن کے ذریعے پوری شدت اور قوت والا جہاد. یہ کہ یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ اسلامی انقلاب کی جد و جہد کے مرحلہ اول یعنی دعوت و تبلیغ کا کل مبنا و مدار, مرکز و محور صرف اور صرف قرآن حکیم ہے. چنانچہ اسی کے ذریعے وعظ و نصیحت, انذار و تبشیر اور تذکیر و تلقین, گویا فی الجملہ اسی کی تبلیغ و تعلیم اسلامی انقلابی جد و جہد کا پہلا مرحلہ ہے. لیکن یہ حقیقت کہ تزکیہ و تربیت کا اعلیٰ اور ذریعہ بھی قرآن حکیم ہی ہے, اور شیطان لعین اور اس کی سلبی اور مانوی اولاد کے مقابلے کے لیے بھی واحد تلوار اور ہتھیار اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی ہے. جس شدت کے ساتھ اقبال پر منکشف ہوئی اور جس قدر وضاحت کے ساتھ انہوں نے اسے بیان کیا, اس کی بھی کوئی دوسری مثال کم سے کم راقم کے علم میں نہیں ہے. اس موضوع پر بھی چونکہ ان کالموں میں مفصل گفتگو ہو چکی ہے, لہذا تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. ان کے ساتھ دو مراحل کا مزید اضافہ کر لیا جائے, یعنی ایک تنظیم جس پر گفتگو ہو چکی, اور دوسرے صبر محض, عدم تشدد, یا صحیح طرح الفاظ میں عدم انتقام, جس پر گفتگو ابھی باقی ہے. تو علامہ اقبال کے متذکرہ صدر موجزانہ شعر کا مصرع اول مکمل ہو جائے گا, یعنی با نشہ درویشی در ساز و دما دمزن, یعنی درویشی میں اپنے آپ کو اس طرح لگائے رکھو کہ تم ایمان و توکل میں پختہ ہو جاؤ. اس لیے کہ ان چار مراحل کے دوران اسلامی انقلاب کے لیے کوشاں کارکنوں اور مجاہدوں کا نقشہ واقعی طور پر اور لا محالہ بدھ مت کے بھکشوؤں اور عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں ہی سے مشابہ ہوتا ہے. یعنی گالیاں سنو اور دعائیں دو, پتھر کھاؤ اور پھول پیش کرو, قائلوں کی طرح دعوت دو, بھکاریوں کی طرح در در کی ٹھوکریں کھاؤ اور اف تک نہ کرو, بلکہ صبر کرو اور اپنی جد و جہد کو دمادم زن کے انداز میں جاری رکھو. چنانچہ مکی دور کے 12 سالوں کے دوران مسلسل یہی ہدایات اللہ تعالیٰ کی جانب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو ملتی رہی کہ ولی ربی کا فصبر, سورہ مدثر آیت نمبر 7, اور اپنے رب کی خوشنودی کے لیے صبر کرو, اور ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون, سورہ ہجر آیت نمبر 97, ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھنجتا ہے, لیکن اس کے باوجود وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا, سورہ مزمل آیت نمبر 10, صبر کرو جو یہ کہہ رہے ہیں ان سے کنارہ کشی بھی کرو تو خوبصورتی کے ساتھ, اور فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ, سورہ قلم آیت نمبر 48, صبر کے ساتھ انتظار کرو اپنے رب کے حکم کا اور مت ہو جاؤ اس مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی مانند جنہوں نے اجلت سے کام لیا تھا. اس کا یہ مطلب ہرگز نہ تھا کہ شریعت کے مستقل اور ابدی قانون سے حکم کے ساتھ ساقط ہو گیا تھا یا صحابہ کرام کی طبع بشری بدل گئی تھی اور اس میں جوش انتقام پیدا ہی نہیں ہوتا تھا. یہ صرف انقلابی جد و جہد کے انقلابی مراحل کا وقتی تقاضا تھا. چنانچہ خود سورہ شورا میں جو مکی دور کے بھی وسط میں نازل ہوئی تھی, اہل ایمان کا یہ وصف مقام مدح میں مذکور ہے کہ والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون وجزاء سیئت سیئت مثلہا, اور وہ کہ جن پر زیادتی کی جائے تو وہ بدلہ لیتے ہیں اور برائی کا بدلہ تو یقیناً ویسی ہی برائی ہے. تاہم کفو ایدیکم, اپنے ہاتھ روکے رکھو, سورۃ النساء آیت نمبر 77 کا وقتی حکم کچھ ایسی ہی کیفیت کے ساتھ ہے کہ نالہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی, اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام. اس لیے کہ جیسے ہی یثرب کی جانب ہجرت ہوئی اور فضل خداوندی سے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جد و جہد کو اقدام اور چیلنج کے لیے مرکز اور قاعدہ یعنی مورچہ میسر آ گیا, ایمان کے ہاتھ کھول دیے گئے اور اس نے قتال نازل ہو گیا, یعنی اودنا للذین یقاتلون بانہم ظلموا, اجازت دے دی گئی انہیں جو جنگ کر رہے ہیں یا اختلاف قرات کی بنیاد پر ان پر جنگ مسلط کر دی گئی ہے, اس لیے کہ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے. پھر جب اس کے نتیجے میں کچھ ہی دنوں بعد مسلح تصادم اور قتال فی سبیل اللہ کا آخری مرحلہ شروع ہو گیا, تو اولا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 193 میں اور پھر مزید وضاحت اور صراحت کے ساتھ سورہ انفال کی آیت نمبر 39 میں حکم دے دیا گیا کہ ان کافروں سے جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ فتنہ بالکل فرو ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو جائے, یعنی اللہ تعالیٰ کی زمین سے باطل کی حکمرانی کا قلا کما ہو جائے اور اس کے باغیوں اور سرکشوں کی حکومتوں کے تختے الٹ دیے جائیں اور حق بحقدار رسید مصداق اللہ کی زمین پر اللہ تعالیٰ ہی کی حکومت یا انجیل کی اصطلاح میں آسمانی بادشاہت قائم ہو جائے. چنانچہ اقدام اور چیلنج اور مسلح یا غیر مسلح تصادم کے ان مراحل کو اقبال نے کمال جامعیت اور اختصار اور موجزانہ فصاحت و بلاغت کے ساتھ سمو دیا اپنے متذکرہ بالا شعر کے دوسرے مصرے میں، چون پختہ شوی خدرا بر سلطنت جمزن. جم قدیم ایران کا بادشاہ جمشید، جب تم پختہ ہو جاؤ تو اپنے آپ کو سلطنت جم یعنی باطل حکومت سے ٹکرا. اور اسی کے لیے وہ مسلسل پکارتے ابھارتے اور للکارتے رہے امت مسلمہ، بالخصوص اس کی مذہبی قیادت کو جو مدرسہ اور خانقاہ یا علماء و صوفیہ میں منقسم تھی، اور جس کے بارے میں ان کے مشاہدات و تاثرات کا اظہار ان کے ان الفاظ کے ذریعے بخوبی ہو جاتا ہے. اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک. یہی وجہ ہے کہ اگرچہ انہوں نے ایک جانب اس وجودی تصوف کی شدت کے ساتھ مخالفت کی جس کے زیر اثر خام طبائع میں عمل اقدام اور جہاد کی بجائے تعطل اور جمود کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، اور نہ صرف یہ کہ اہل تصوف کو زوردار دعوت دی کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ و دلگیری. حضرت حسین کی طرح صف آرا ہونا اور اندوہ رنج و ملال اور دلگیری دل پر صدمے کی کیفیت. بلکہ یہ بھی بتایا کہ یہ تو مسلمانوں کے بارے میں ابلیس لعین کی اپنے کرندوں کو آخری عام ہدایت ہے کہ مسرق کو ذکر و فکرے صبح و گاہی میں اسے پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. اور دوسری طرف علماء دین کو بھی جھنجھوڑنے کی بھرپور کوشش کی، چنانچہ ان کے جو شاہکار اشعار ان کے مرکز کی زینت بنے ہوئے ہیں ان میں یہ کتابی شامل ہے: بیاتا کار این امت بسازیں، کمارے زندگی مردانہ بازیں، خانقاہ کے حجروں میں بیٹھ کر اللہ اللہ میں دن رات گزارنا، اور چنا نالیم اندر مسجد شہر، دلے در سینہ ملا گدازیں. شہر کی مسجد میں ہم اس طرح روئیں کہ ملا کے سینے میں دل کو نرم کر دیں. ان کا اصل خطاب مسلمانہ نے ہند کی جدید تعلیم یافتہ نوجوان نسل سے تھا، جس کے دلوں کو انہوں نے کبھی تو عظمت رفتہ اور سطوت گزشتہ کی یاد سے گرمانے کی کوشش بھی کی کہ کبھی یا نوجوان مسلم تدبر بھی کیا کہ تو نے وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارہ، گردوں کی معنی آسمان. اور کبھی ان کے جوش عمل کو مستقبل کے بارے میں امید افزا پیش گوئیوں اور مغرب کی زوال اور اسلام کی عروج کی کلندر ہرچے گویت دیدہ گو، یعنی کلندر جو کچھ کہتا ہے دیکھا ہوا کہتا ہے، کیسے انداز میں خبروں کے ذریعے ابھارا، جیسے روشن ملت مراد ہے امت مسلمہ، کتاب ملت بیدا کی پھر شیرازہ بندی ہے، اتحاد و تنظیم شیرازہ بندی، یہ شاخ ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا. اور سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا. چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ علامہ اقبال کی اس ملی شاعری نے مسلمانہ نے ہند کے نوجوان طبقے کے دلوں میں اس یاس اور ناامیدی کے اندھیاروں کو کافور کر دیا جس کا نمایاں ترین مظہر قومی شاعر ہونے کے اعتبار سے علامہ کے پیچرو مولانا حالی کی شعرہ آفاق مسدس کی ابتدا اور اختتام کے دل دوز اشعار ہیں. پستی کا کوئی حد سے گزرنا دے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دے، مد اور جزر یہ پانی کا اتار چڑھاؤ، بہی ہما یٹ. یہ واقعہ اپنی جگہ ناقابل انکار ہے. علامہ اقبال نے اسلام کے انقلابی فکر تجدید کے اس عظیم الشان کارنامے منہج و من یعنی طریقے کا کی واضح نشاندہی کی عظیم خدمت، اور مسلمانہ نے ہند کے جدید تعلیم یافتہ نوجوانوں کے طبقے میں ایک جذبہ عمل پیدا کرنے صحیح کے باوجود خود نہ کسی احیاء تحریک کا آغاز کیا نہ ہی کسی جماعت کی تاسیس کی. اسی بنا پر ہم نے اس سے قبل انہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے مشابہ قرار دیا تھا، جو خود وہ آخر وقت تک صرف ایک گوشہ نشین درویش اور معلم و مصنف ہی رہے، لیکن انہوں نے ایک جانب مسلمانہ نے ہند کی ڈوبتی کشتی کو بچانے کے لیے افغانستان سے احمد شاہ ابدالی کو بلایا، اور دوسری جانب صحیح و عمل کی وہ فضا پیدا کر دی جس کے نتیجے میں دوسری ہی نسل میں دامن بریلوی کی قیادت و عمارت میں شاہ ولی اللہ کے پوتے شاہ اسماعیل شہید کی امنت اور مبایعت یعنی بیعت کر کے ان کے تابع ہو جانا سے تحریک مجاہدین ایسی عظیم تحریک برپا ہو گئی. اتفاق ہے کہ بالکل اسی طرح علامہ نے بھی مسلمانہ نے ہند کی قومی جدوجہد کی کشتی کی ناخدائی کے لیے بلایا قائد اعظم محمد علی جناح کو انگلستان سے، اور خود اپنی بھی عملی سرگرمی کو اسی قومی دائرے میں محدود رکھا. لیکن واقعہ یہ ہے کہ تجدید فکر اسلامی تھی جس کے نتیجے میں اول مولانا ابوالکلام آزاد نے حکومت الہیہ کا نعرہ لگایا اور حزب اللہ قائم کی، اور بعد ازاں مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ میدان میں اترے جنہیں حضرت علامہ ہی نے پنجاب نقل مکانی کی دعوت دی، جہاں کی فضا علامہ کی ملی شاعری کے ذریعے بہت ہموار اور سازگار ہو چکی تھی. فکر اقبال کی تعمیل کا تاریخی جائزہ. سب جانتے ہیں کہ انقلاب فرانس کو فکری غذا وولٹیئر اور روسو اور بعض دیگر مصنفین نے فراہم کی تھی،
تاہم انقلاب کی قیادت تو کجا اس کی عملی جدوجہد میں بھی ان میں سے کسی کا کوئی حصہ نہ تھا. اسی طرح انقلاب روس کے لیے فکری مواد مارکس اور اینجلس نے جرمنی اور انگلستان میں بیٹھ کر تیار کیا تھا. تاہم نہ صرف یہ کہ ان میں سے کوئی بھی مرد میدان نہ تھا, ان دونوں ملکوں میں تو کمیونسٹ انقلاب کی کوئی آواز کبھی بلند ہی نہ ہو سکی, اور اشتراکی انقلاب بالفعل روس میں بولشویک اور منشویک لوگوں کی جدوجہد اور لینن کی اتفاقیہ قیادت کے ذریعے برپا ہو. خود مسلمانوں کی پوری تاریخ اس پر شاہد ہے کہ دور صحابہ کے بعد سوائے ایک امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے لوگ علم و فکر اور قلم و کرتاس کے میدان میں نمایاں ہوئے ان میں سے کوئی بھی سیف و سنا کا حامل. چنانچہ دوسری صدی ہجری کے مجدد اعظم امام حنیفہ نے رحمہ اللہ بھی اگرچہ حضرت نفس زکیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اخلاقی تائید بھی کی اور ان کے ساتھ مالی تعاون بھی کیا, لیکن عملاً جہاد و قتال میں شرکت نہیں کی. اسی طرح امت کی تاریخ کے دوسرے ہزار سالہ دور یعنی الف ثانی کے آغاز پر دو عظیم ترین مجددوں یعنی شیخ خامن سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسائی بھی صرف کرم و کرتاس کی خدمت یا باطنی اور روحانی اصلاح تک محدود رہیں. اعلی حضرت قیاس, اگر علامہ اقبال مرحوم نے بھی صرف اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید کا کارنامہ سر انجام دیا اور خود عملی طور پر نہ کسی تحریک کا آغاز کیا نہ کسی جماعت کی تاسیس کی, تو اس میں ہرگز نہ کوئی تعجب کی بات ہے نہ ہی اس سے ان کی ذات اور شخصیت پر کوئی حرف آتا ہے. اس لیے کہ واقعہ یہ ہے جس طرح گزشتہ صدی کی عظیم تحریک مجاہدین بالواقع شاہ ولی اللہ ہی کی تجدیدی مسائل کا ظہور تھی, اسی طرح بنظر غائر دیکھا جائے تو صاف نظر آ جائے گا کہ بیسویں صدی عیسوی کی جملہ احیائی مسائی کی بنیاد میں بھی علامہ اقبال ہی کا فکر کار فرما ہے. اگر اللہ کو منظور ہوا اور سلطنت خداداد پاکستان گہوارہ اور عالمی نظام خلافت علامہ منہاج و نبوہ کا نقطۂ آغاز بنی اور اس کے لیے یہاں منہج نبوی پر کوئی انقلاب برپا ہوا جس کے تاریخی شواہد بہت قوی ہیں, اگرچہ موجود الوقت احوال و کیفیات کی بنا پر گاہ بگاہ مایوسی اور بددلی کے آثار بھی پیدا ہو جاتے ہیں, تو اس کی اصل اساس علامہ اقبال کے اسی کارنامے پر ہوگی جو انہوں نے اسلام کی ان کے انقلابی فکر کی تجدید کی صورت میں سر انجام دیا. تاہم اس حقیقت کے کما حق و ادراک کے لیے ضروری ہے کہ پہلے علامہ اقبال مرحوم کی شخصیت کو تاریخ کے فریم میں فٹ کر لیا جائے. علامہ اقبال کی ولادت سن 1877 میں اسی سال ہوئی جس سال مسلم انڈیا میں ایک نئی فکری اور سیاسی روایت کے بانی سر سید احمد خان کے ہاتھوں ایم اے او کالج علی گڑھ کی تاسیس ہوئی. اس سے قبل سر سید مرحوم علی گڑھ ہی میں 1826 میں سائنٹیفک سوسائٹی اور 1875 میں ایم اے او ہائی اسکول قائم کر چکے تھے. علامہ کی شاعری کا آغاز لگ بھگ اسی وقت ہوا سر سید کی زندگی کا چراغ گل ہوا. سر سید کا انتقال سن 1898 میں ہوا تھا اور علامہ اقبال اگرچہ لاہور حلقہ شعر و ادب میں تو 1895 ہی سے متعارف ہو چکے تھے, تاہم ان کی وہ پہلی نظم جس کے ذریعے وہ ہندوستان کے وسیع تر علمی اور ادبی حلقوں میں متعارف ہوئے ہمالا ہے جو سن 1901 میں آنریبل سر عبد القادر کے جاری کردہ ماہنامے مخزن کی پہلی اشاعت میں شائع ہوئی. سن 1924 علامہ کا پہلا اردو مجموعہ کلام بانگ درا شائع ہوا تو اس کا دیباچہ بھی انہی سر عبد القادر نے لکھا, جس میں انہیں علامہ کی شاعری کو بجا طور پر تین ادوار میں منقسم قرار دیا. حاضر رہے کہ بانگ درا سے قبل علامہ کے فارسی کلام پر مشتمل تین کتابیں شائع ہو چکی تھی, یعنی اسرار خودی 1915 اور رموز بے خودی 1918 اور پیام مشرق سن 1923 میں. علامہ کی شاعری کا پہلا دور 1905 تک ہے جس میں وہ زیادہ تر حال ہی کی نیچرل شاعری کے اندر انداز میں انگریزی شعراء کا اتباع کرتے اور ہندی قومیت کا راگ الاپتے نظر آتے ہیں. دوسرے دور یعنی 1905 تا 1908 میں وہ اردو اور فارسی شاعری کے روایتی مضامین یعنی گل و بلبل, حسن و عشق, فراق و وصال کی دشت پیمائی کرتے نظر آتے ہیں. لیکن 1908 میں جیسے ہی ان کی حیات مستعار کی چوتھی دہائی کا آغاز ہوا ان کی ملی شاعری کا دور بھی بھرپور انداز میں شروع ہو جاتا ہے. اب وہ مسلمانوں کی وحدت ملی کے ترانے گاتے, اسلام اور مسلمانوں کی زبو حالی پر آنسو بہاتے, لیکن ساتھ ہی ان دونوں کے احیاء اور عروج نو کی نویدے جاں فضاں سناتے نظر آتے ہیں. پہلی دونوں حیثیتوں میں وہ شبلی اور حالی کی روایت کے تسلسل کی حیثیت رکھتے ہیں جو خود اپنی جگہ آسمان سر سید ہی کے ستارے تھے. یہی وجہ ہے کہ 1914 میں حالی کے انتقال پر انہوں نے کہا, خاموش ہو گئے چمنستان کے رازدار, سرمایہ گداز تھی جن کی نوائے درد, اور شبلی کو رو رہے تھے ابھی اہل گلستان, حالی بھی ہو گیا سوئے فردوس رہنوا یعنی مسافر. لیکن تیسری حیثیت میں یعنی اسلام کے احیاء و تجدید کے علم بردار اور مسلمانوں کے عروج و نو کے مبشر و نقیب ہونے کے اعتبار سے وہ بالکل منفرد بھی ہے, ایک نئے دور کے فاتح یعنی افتتاح کرنے والے. جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے وہ بنیادی طور پر مرد میدان نہیں بلکہ ایک مفکر و مصور اور حکیم و دانا انسان تھے. لہذا فکر اور فلسفہ کی سطح پر انہوں نے جن بلندیوں کو چھوا اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ جو شعر انہوں نے غالب کے بارے میں کہا تھا اس کے مصداق کامل و اتم وہ خود ہیں. یعنی فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا, یعنی کہاں تک. جس وسعت نظر کا ثبوت دیا اور اس سے بھی بڑھ کر آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر نہ صرف خود دیکھی بلکہ دوسروں کو بھی دکھائی, اس کے مقابلے میں عمل کے میدان میں ان کا مقام زیادہ بلند اور نمایاں نظر نہیں آتا. بقول خود ان کے کہ گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا. اہم انہوں نے مسلمانہ نے ہند کو اپنے جداگانہ قومی تشخص کا احساس و شعور عطا کرنے میں جو عظیم کامیابی حاصل کی, اعتبار سے راقم الحروف کے نزدیک وہ مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کے ذل اور بروز کی حیثیت رکھتے ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر 1930 کے خطبہ الہ آباد کے ذریعے ان کی قومی جد و جہد کے لیے جو منزل مقصود اور نصب العین معین کیا, اور ان سب پر مستزاد مسلم لیگ کی سرگرمیوں میں جس طرح ایک عام کارکن کی طرح حصہ لیا, اس کے پیش نظر وہ عمل کے میدان میں بھی بالکل خالی ہاتھ نہیں ہے, اور پاکستان کے قیام میں ان کا حصہ کسی دوسرے قائد سے ہرگز کم نہیں ہے. لیکن دوسری جانب احیاء دین اور طلوع اسلام کا جو زبردست سور انہوں نے پھونکا تھا, بر عظیم پاک و ہند کی پوری اسلامی تحریک فی الحقیقت اسی کی مرہون منت ہے, اور خود اقبال کے اس شعر کے مصداق کے 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند, اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام ایسا. 20ویں صدی عیسوی میں بر عظیم پاک و ہند میں احیاء اسلام کا جو غلغلہ بلند ہوا وہ سب اسی مرد درویش کا فیض ہے جسے ہم اوپر حضرت مجدد کا ذل قرار دے چکے. جدید و احیاء دین کے عملی میدان میں اگرچہ آغاز میں سر سید مرحوم کے مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے متعدد اہم اشخاص حکومت الہیہ کے زوردار نعرے کے ساتھ اترے, لیکن کچھ حالات کی ناموافقت اور کچھ اپنی استقامت کی کمی کے باعث سب کے سب ناکام ہو گئے. ناچے ان میں بعض تو فوراً ہی منظر سے غائب ہو گئے جیسے خیری برادران, اور بعض نے اپنے جوش و جذبے اور تنظیمی اور عسکری صلاحیت کی بنا پر کچھ عرصے کے لیے بڑا سما باندھا جیسے علامہ مشرقی. لیکن وہ واحد شخصیت جس سے ایک ایسی نئی روایت کا آغاز ہوا جس کا تسلسل خود اس سے منظر سے ہٹ جانے کے بعد بھی قائم رہا, مولانا ابوالکلام آزاد کی, اگرچہ یہ نہ خود انہوں نے تسلیم کیا نہ ان کا کوئی عقیدت مند آج تسلیم کرے گا, انہوں نے کوئی اثر علامہ اقبال سے قبول کیا تھا, لیکن اگر ذرا شخصی محبت و عقیدت کے پردے ہٹا کر حقیقت پسندانہ نگاہ سے دیکھا جائے اور زمان و مکان کے ناقابل تردید حقائق کو پیچھے نظر رکھا جائے تو صاف محسوس ہوگا کہ 1908 میں جب علامہ اقبال کی ملی شاعری کا ڈنکا بجنا شروع ہوا, احمد المکنی بی ابی الکلام جس کی کنیت ابو الکلام ہے کی عمر کل 20 برس, گویا یہ اس ذہین اور تبا نوجوان کی زندگی کا سب سے زیادہ حساس اور اخاص دور تھا, تو کیسے ممکن ہے کہ اس کے ذہن و فکر کی تشکیل میں اس پانگے درا اور بالے رحیل کا کوئی حصہ نہ ہو جو اقبال کی ملی شاعری کی صورت میں بر عظیم کے پورے طول و عرض میں گونج رہی تھی. جبکہ اس کی ابتدائی تربیت میں مؤثر حد تک عمل دخل آسمان سر سید کے ایک ٹوٹے ہوئے تارے علامہ شبری کو بھی حاصل تھا. بہرحال اس وقت نہ اس پر زیادہ بحث کا موقع ہے, نہ مولانا آزاد کے قلب و ذہن میں احیاء اسلام کا جذبہ و ارادہ علامہ اقبال کی ملی شاعری کا اثر پیدا ہوا تھا, یا یہ براہ راست آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں کی صورت تھی, یا پھر توارد باہمی والا معاملہ تھا. اس وقت جس حقیقت کی جانب توجہ دلانی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ 1912 سے 1920 تک کے ابوالکلام کی شخصیت اور کارنامے کو اگر دو حصوں میں تقسیم کر لیا جائے تو ان میں سے ایک کو تو ان کے اور علامہ اقبال کے مابین قدر مشترک کی حیثیت حاصل ہے اور فرق صرف اسلوب و انداز کا ہے, البتہ دوسرا حصہ کم سے کم ظاہری اور عملی اعتبار سے قدر مختلف, اور جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا ایک نئی روایت کے نقطۂ آغاز کی حیثیت رکھتا ہے. ان میں سے مقدم و ذکر یعنی امت مسلمہ کی زبو حالی اور اولاً جنگ بلقان اور پھر پہلی عالمگیر جنگ کے دوران مسلمانوں پر دول یورپ یعنی یورپ کی ریاستوں کے مظالم پر مرثیہ خوانی اور عظمت قرآن کے بیان اور اس کی جانب مؤثر اور زوردار دعوت کو علامہ اقبال اور مولانا آزاد کے مابین مشترک کی حیثیت حاصل ہے. ان میں سے بھی ظاہر ہے کہ احیاء اسلام کے نقطہ نگاہ سے زیادہ اہمیت دوسری بات کی ہے, اور اس کے ضمن میں ان دونوں کے مابین ایک اعتبار سے تو صرف اسلوب اور انداز کا فرق ہے. یعنی جہاں اقبال نے قرآن کو اپنے اشعار میں سمو دیا, وہاں آزاد نے اسے اپنی نثر کی روح رواں بنا دیا. واقعہ یہ ہے کہ اسی سے آزاد کی نثر کو یہ حیثیت حاصل ہوئی کہ حسرت موہانی ایسا شخص پکار اٹھا کہ جب سے دیکھی ابوالکلام کی نثر, نظم حسرت میں کچھ مزہ نہ رہا. اسی طرح جہاں اقبال کے یہاں فکر کا پلڑا بھاری ہے, وہاں آزاد کے یہاں دعوت کا انداز غالب ہے. البتہ ایک دوسرے پہلو سے راقم اپنا یہ تاثر بیان کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ عظمت قرآن کے انکشاف کی جو شدت و حدت اور گہرائی و گیرائی اقبال کے یہاں نظر آتی ہے, اس کی دوسری مثال کم سے کم راقم کے علم میں نہیں ہے. البتہ مولانا ابوالکلام آزاد کی زندگی کے متذکرہ بالا 8 سالہ دور کا دوسرا حصہ وہ ہے جس میں وہ منفرد ہیں. یعنی اقبال نے اللہ کی حاکمیت اور نور توحید کے اتمام کا جو نعرہ لگایا, اور ملت بیضا کی اثر نو شیرازہ بندی, اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے کی جو نوید جاں فضا سنائی, اس کے لیے عملی جدوجہد کے ضمن میں راست اقدام, ناگزیر تقاضوں کی تعمیل اور تکمیل کی جانب توجہ دلانے کے ساتھ ساتھ اس سلسلے میں انہوں نے جہاں فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت, حکومت الہیہ اور خلافت اسلامیہ کے قیام کی فرضیت, اور اس کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کے لزوم کو اپنی تحریر و تقریر کے اہم موضوعات کی حیثیت دی, وہاں واقعہ یہ ہے دو عظیم حقیقتوں کی جانب مسلمانوں کی توجہ مبذول کرانا تو ان کا پوری امت مسلمہ پر بالعموم اور حال اور مستقبل کی تمام احیائی تحریکوں پر بالخصوص عظیم احسان. یعنی نمبر ایک, یہ کام ایک منظم اور سموتاد کی خوگر جماعت بغیر ناممکن, اور نمبر دو, مستقبل کا اسلامی انقلاب بھی صرف اسی طریقے کار پر عمل پیرا ہو کر برپا کیا جا سکتا ہے جس کے ذریعے 1400 سال قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انقلاب جزیرہ نمایا عرب میں برپا کیا. ان میں سے پہلی بات کے لیے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک کا حوالہ دیا, حارث اشری کی روایت سے موجود ہے. یعنی آپ نے فرمایا, مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں. ایک روایت میں یہ الفافی الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں, مجھے ان کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. یعنی جماعت کا حکم, سننے کا حکم, اطاعت کا حکم, ہجرت کا حکم اور جہاد فی سبیل اللہ کا حکم. ان 5 باتوں کا تعلق اسلامی حکومت یا نظام خلافت کے ساتھ تو اظہر من الشمس ہے, سورج سے زیادہ ظاہر بہت واضح ہے. یعنی اگر اسلامی حکومت یا نظام خلافت قائم ہو تو ان 5 احکام پر عمل لازمی طور پر خود بخود ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب تک عالم اسلام میں مسلمانوں کی اپنی حکومتیں ملوکیت ہی کی صورت میں قائم رہیں, ان 5 احکام کا حوالہ بھی کسی نہ کسی درجہ اور حیثیت میں برقرار رہا. لیکن جب مسلمان ممالک پر غیر مسلم اقوام کی حکومتیں قائم ہو گئیں تو یہ 5 احکام بھی غیر متعلق اور رفتہ رفتہ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل کے مستاق ذہن سے محو ہوتے چلے گئے. کسی کو یہ خیال ہی نہ آیا کہ اس حدیث مبارک میں اسلامی حکومت یا نظام خلافت کے اثر نو قیام کی جدوجہد کے ضمن میں بھی بنیادی رہنمائی موجود ہے. چنانچہ جب 1912 میں یہ حدیث الہلال میں شائع ہوئی, بہت سے مسلمان چونک گئے اور انہیں گویا اپنا بھولا ہوا سبق یاد آ گیا. بہرحال مولانا آزاد نے مسلمانان ہند کو اس حدیث مبارک کی جانب صرف متوجہ ہی نہیں کیا, بلکہ 1913 میں اسی پر عمل کرتے ہوئے بیعت کی اساس پر حزب اللہ کے نام سے ایک جماعت بھی قائم. دوسری بات کے لیے مولانا آزاد نے اولاً 1912 ہی میں امام الہجرت حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول کا حوالہ دیا کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح ہرگز نہ ہو سکے گی مگر صرف اسی طریق پر جس پر پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی. اور پھر دوبارہ لگ بھگ 10 سال بعد نومبر 1921 میں جمعیت علماء ہند کے 3rd سالانہ اجلاس منعقدہ لاہور میں اپنے تحریری خطبے میں اس کا حوالہ دیا. اب سے تقریباً 10 سال قبل جب منہج انقلاب نبوی راقم کی تحریر اور تقریر کا خاص موضوع بنا تو اس کے ضمن میں مولانا آزاد کے حوالے سے امام مالک کا یہ قول بھی بہت نقل ہوا. اس پر بعض بزرگوں نے توجہ دلائی کہ اس قول مبارک کی حیثیت بھی حدیث کی ہے, اس لیے کہ یہ اصلاً حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خطبے میں وارد ہوا ہے جو انہوں نے اپنی حیات دنیاوی کے آخری ایام میں ارشاد فرمایا تھا, جس کے ذریعے خلافت کے لیے حضرت عمر کی نامزدگی ہوئی. الغرض میرے نزدیک 1913 میں حزب اللہ کا قیام علامہ اقبال کے انقلابی فکر کی تعمیل کی جانب پہلا قدم تھا. یہ دوسری بات ہے کہ مولانا آزاد اس پر صرف 8 سال تک استقامت کا مظاہرہ کر سکے, اور انہیں خود اپنے قول کے مطابق ان علماء کی مخالفت کے باعث پٹلی تبدیل کر لی جن کے دینی تصورات 1200 سالہ زوال و انحطاط کے باعث صرف عبادات اور رسومات اور اس سے بڑھ کر زیادہ سے زیادہ نکاح و طلاق اور میراث کے مسائل تک محدود ہو کر رہ گئے تھے. چنانچہ اپنے ایک سرگرم رفیق اور جانثار ساتھی مولانا محی الدین قصوری مرحوم کے نام ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں, میں اپنے 15 سال کے طلب و عشق کے بعد وقت کے عدم مساعدت اور استعداد کا اعتراف کرتا ہوں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ موجودہ طبقہ علماء سے میں بالکل مایوس ہوں اور اس کو قوانین اجتماعی کے خلاف سمجھتا ہوں کہ ان کے جمود میں کسی قسم کا تقلب اور تحول پیدا ہو. لیکن بعض دوسرے حضرات جن میں ان کے بعض عقیدت مند ہی نہیں بیعت کرنے والے بھی شامل ہیں کہ نزدیک اس کا اصل سبب مولانا کی اپنی کم ہمتی تھی, یہاں تک کہ ان کے ایک دوسرے مخلص رفیق اور مولانا محی الدین قصوری ہی کے برادر اصغر مولانا محمد علی قصوری نے یہ الفاظ تک لکھ دیے, لیکن عین وقت پر مولانا آزاد کی بزدلی نے تمام کھیل بگاڑ دیا اور وہ سارے کا سارا محل جس کی تعمیر پر لاکھوں روپیہ صرف ہوا تھا اور سینکڑوں مسلمانوں نے اسے اپنے خون سے سینچا تھا, مولانا کی گریز پائی کی وجہ سے آن کی آن میں دھڑام سے نیچے آن گرا. ان دونوں حوالوں کے لیے دیکھیے تحریک نظم جماعت تالیف ابو سلمان شاہ جہان پوری صفحات 101 104 اور 105. بہرحال جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے اس بحث کے فیصلے کی تو نہ گنجائش ہے نہ ضرورت. اصل بات یہ ہے کہ علامہ اقبال کے انقلابی فکر کی تعمیل کے لیے راست اقدام کی صحیح اول 1920 کے لگ بھگ ختم ہو گئی, لیکن اس فکر کی روح باطنی اور قوت متحرکہ نے جلد مولانا سید ابوالعلیٰ مودودی کی صورت میں نیا پیکر تلاش کر لیا, جن کے فکر اقبال سے اثر پذیر ہونے کا معاملہ ویسے بھی اظہر من الشمس ہے. مزید برآں اس کا یہ تاریخی ثبوت تو ناقابل تردید ہے کہ انہیں علامہ اقبال نے جنوبی ہند سے شمالی ہند نقل مکانی کی طرف دعوت ہی نہیں دی, اس سلسلے میں ان کے ساتھ عملی تعاون بھی کیا تھا. یہ اس سے قبل عرض کیا جا چکا ہے کہ اگرچہ 20ویں صدی عیسوی میں اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید اور احیاء کا سہرا تمام تر علامہ اقبال کے سراہم, انہیں اپنی عملی مسائل کو صرف مسلمانان ہند کی اس قومی تحریک کی تائید و تقویت تک محدود رکھا جو سر سید احمد خان مرحوم کے مقبر فکر کے تحت شروع, اور خود اسلام کے حیا اور غربے کی براہ راست جد و جہد کے لیے نہ کسی تحریک کا آغاز کیا نہ کوئی جماعت بنائی. البتہ اس حقیقت کو نگاہوں سے ہرگز اوجل نہیں ہونے دینا چاہیے کہ حضرت علامہ نے 1930 کے خطبہ الہ آباد کے ذریعے مسلمانان ہند کی متذکرہ بالا قومی تحریک کو ایک معین سمت اور واضح منزل کا شعور عطا کر کے اس میں صرف نظریاتی ہی نہیں احیائی رنگ کی آمیزش بھی کر دی تھی. چنانچہ اپنے اس تاریخ ساز خطبے میں انہوں نے جہاں مسلمانوں کے جدا گانا قومی تشخص کا مدلل اور فلسفیانہ انداز میں اس بات کیا اور یہ پیشین گوئی بھی کی کہ ہندوستان کے شمال مغربی علاقے میں ایک آزاد مسلمان ریاست کا قیام تقدیر الہی ہے, یہ فرما کر کہ اگر ایسا ہو گیا ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرہ روشن پر جو تاریک پردے عرب ملوکیت کے دور میں پڑ گئے تھے انہیں ہٹا کر عالم انسانیت کو اس کی اصل تعلیمات سے روشناس کرا سکیں. خلافت راشدہ یا خلافت علی منہاج النبوہ کے قیام کو مسلمانوں نے ہند کی قومی جد و جہد کا نصب العین قرار دے دیا, اس لیے کہ دور ملوکیت سے قبل کا اسلام ظاہر ہے دور نبوت اور خلافت راشدہ کا اسلام ہی تھا. چنانچہ کون نہیں جانتا کہ بعد میں یہی نظریاتی اپیل اور احیائی جذبہ مسلمانان ہند کو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نعرے کے تحت مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع کرنے کا ذریعہ بن گیا, جس کے نتیجے میں قیام پاکستان کا معجزہ صادر ہو. تاہم باتیں تو بہت بعد کی ہیں, اقبال کی ملی شاعری کا ڈنکا تو 1908 ہی سے بجنا شروع ہو گیا تھا. اس سے جو احیائی جذبہ بیدار ہوا تھا اس نے مختلف پیکر اختیار کرنے شروع کر دیے تھے. ان میں اولاً جو دائی اور قائد سامنے آئے ان میں اہم ترین شخصیت ابوالکلام آزاد کی تھی, اور جب سن 1920 کے بعد وہ مندر سے ہٹ گئے تو جو دوسری شخصیت سامنے آئی اور جس کے نام کا شہرا مشرق و مغرب میں ہوا وہ مولانا سید ابوالعلیٰ مودودی کی تھی. مولانا مودودی کی ولادت سن 1903 میں ہوئی تھی, علامہ اقبال سے تو وہ 26 برس چھوٹے تھے. اس طرح ان دونوں کے مابین تو پوری ایک نسل کا واضح فصل تھا. البتہ جہاں تک مولانا آزاد عدد السنین والحساب سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 12 کے اعتبار سے تو وہ ان سے 15 برس چھوٹے تھے, لیکن چونکہ مولانا آزاد بہت نوعمری میں نمایاں ہو گئے تھے چنانچہ صرف 24 برس کی عمر میں مطلع ہند پر الہلال کی صورت میں نمودار ہو چکے تھے. الہلال ان کے پرچے کا نام تھا اور الہلال چاند کو بھی کہتے ہیں, جو نیا چاند ابھرتا ہے اس کو الہلال کہتے ہیں. لہذا ان دونوں کے مابین بھی مانوی فصل کم سے کم و بیش 20 سال کا تھا. بہرحال جب 1918-19 کے لگ بھگ نوجوان ابو العلیٰ نے شعور کی آنکھ کھولی, اس وقت ہندوستان کی فضا میں ایک جانب حکیم الحکیم الامت علامہ اقبال کی نہ صرف ملی شاعری اور اس سے پیدا شدہ احیائی جذبے کی دھوم تھی بلکہ ان کا فلسفہ خودی بھی پوری آب و تاب کے ساتھ سامنے آ چکا تھا, جو حضرت مجدد رفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریہ و حضرت شہود کے ذیل کی حیثیت رکھتا ہے, اور جس نے ہمہ اسی خیالات اور وجودی تصوف کی جڑ کاٹ کر فنا فی اللہ کے بجائے بقا باللہ کو سلوک کے مقصود اور مطلوب کی حیثیت دے دی, اور اسرار خودی کے بعد رموز بے خودی کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, محبت اور اتباع کو اصل الاصول قرار دے کر اسلام کے جداگانہ ملی تشخص کو اثر نو مستحکم کر دیا تھا. دوسری طرف الہلال اور بلاغ کے حزب اللہ کے امیر, دار الارشاد کے بانی اور قرآن اور جہاد فی سبیل اللہ کے دائی ابو الکلام آزاد کی شخصیت کا سورج نصف النہار پر چمک رہا. چنانچہ جوان سال ابو العالی نے ان دونوں عزم رجال سے بھرپور استفادہ بھی کیا اور گہرا تاثر بھی قبول کیا. اس طرح مجمع البحرین کی حیثیت اختیار کر ان دونوں کے مشن کی تکمیل کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا. علامہ اقبال کے اتباع میں مولانا مودودی نے مغربی تہذیب کے اصول و مبادی اور اس کے نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی, یہ صناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. ریزہ کاری یعنی ریزوں کو جوڑ کر نگینہ بنانا, کہ مصداق نگاہوں کو چکاچوند کرنے والے مظاہر کو پوری خود اعتمادی کے ساتھ چیلنج کیا. اپنے سلیس عام فہم اور دل نشین انداز بیان اور اسلوب نگارش کے ذریعے اسلامی تہذیب کے اصول و مبادی واضح رہے کہ یہ مولانا کی ایک اہم اور ابتدائی تالیف کا نام ہے, کی مفصل وضاحت مدلل اس بات کا فریضہ با احسن وجوہ سر انجام دیا. چنانچہ اسلام کے معاشرتی نظام پر پردہ, اسلام کی اقتصادی تعلیمات کے موضوع پر سود ایسی مبسوط یعنی مفصل کتابیں ان کے قلم سے نکلی. رہی اسلام کی سیاسی تعلیمات, تو اگرچہ ان کے ضمن میں ان کا مختصر کتاب چاہ اسلام کا نظریہ سیاسی زخامت کے اعتبار سے بقامت کہتر کی حیثیت رکھتا ہے, لیکن اپنے پختہ اور محکم استدلال کی بنا پر یقیناً بقیمت بہتر کا مصداق کے کامل ہے. ہر صاحب نظر جانتا ہے کہ ان جملہ امور میں مولانا مودودی کی اثر حیثیت علامہ اقبال کے شاعر اور مفسر کی تھی. اس کے ساتھ ساتھ حضرت علامہ ہی کے اتباع میں مولانا مودودی نے بھی مسلمانوں کے جداگانہ قومی تشخص کا پرزور اور مدلل اثبات کیا, اور اس طرح وہ بھی مسلمانان ہند کی قومی جد و جہد کی تقویت کا ذریعہ بنا. چنانچہ ادھر جمعیت علماء ہند ایسی طاقتور اور اثر و رسوخ کی حامل جماعت اور اس پر مولانا آزاد کی بھاری برکم شخصیت بھی پٹلی بدلنے کے بعد انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہونے کے باعث متحدہ قومیت کی زوردار حمایت اور تائید کر رہے تھے. چونکہ ادھر جمعیت علماء ہند ایسی طاقتور اور اثر رسوخ کی حامل جماعت اور اس پر مولانا آزاد کی بھاری برکم شخصیت بھی پٹلی بدلنے کے بعد انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہونے کے باعث متحدہ قومیت کی زوردار حمایت اور تائید کر رہے تھے, اور ادھر حضرت علامہ علالت کے باعث اسی قدر اس منظر میں جا چکے تھے. لہذا واقعہ یہ ہے کہ اس دور میں متحدہ قومیت اور مخالفت اور مسلمانوں کی جداگانہ قومیت کے اس بات کے میدان میں سب سے مؤثر اور فیصلہ کن کردار مولانا مودودی کے قلم ہی نے ادا کیا. ان کی تالیفات مسئلہ قومیت اور مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش کے حصہ سے اول اور دوم وقت کی قومی تحریک کے اہم ترین ہتھیاروں کی حیثیت حاصل ہو گئی. قلمی جہاد کی بنا پر علامہ اقبال کی عقابی نگاہ ان پر پڑی, اور انہوں نے انہیں دکن سنگلاخ زمین سے اچک کر اپنے خوابوں کی سرزمین یعنی مستقبل کے پاکستان کے زرخیز ترین خطے پنجاب میں لا بسایا. اس طرف الہلال اور ابلاغ کی زوردار دعوت جہاد کی تائید و توثیق کی نہیں, مزید تفصیل اور توضیح کے لیے مولانا مودودی نے الجہاد فی الاسلام ایسی مبسوط اور مارکت الاعلیٰ کتاب تحریر کی جس نے ایمان کے اہم ترین رکن جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں مغرب کے زیر اثر پیدا ہونے والے معذرت خواہانہ انداز کی نفی کر دی, جس کا نقطۂ عروج تو غلام احمد قادیانی کا نعرہ منسوخی جہاد و قتال تھا. تاہم اس کے جراثیم اس حد تک متعدی ہو چکے تھے کہ علامہ شبلی نعمانی ایسے لوگ بھی اس سے بالکل محفوظ و معمون نہیں رہ سکے. مزید برآں مولانا آزاد کے اتباع ہی میں مولانا مودودی نے بھی اس حدیث نبوی کے مطابق جس کی جانب مولانا آزاد ہی نے 1912 میں توجہ دلائی, مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں. اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے, التزام جماعت کا حکم, امیر کا احکام کو سننے کا حکم, اطاعت کا حکم, ہجرت کا حکم اور جہاد کا حکم. مشکات المصابی بحوالہ مسند احمد و جامع ترمذی عن الحارث الاشعری رضی اللہ عنہ. مسلمانوں کو خالص غلبہ دین اور حکومت الہیہ کے قیام کی جد و جہد کے لیے ایک منظم جماعت قائم کرنے کی دعوت دی. اس سلسلے میں جو زوردار مضامین انہوں نے لکھے اور جنہوں نے بعد میں مسلمانوں اور موجودہ سیاسی کشمکش کے حصہ سوم کی صورت اختیار کی, ان کا نقطۂ عروج ایک سال جماعت کے قیام کی ضرورت نامی مضمون تھا جس کی اساس پر اگست 1941 میں جماعت اسلامی قائم ہو گئی. گویا مولانا آزاد کی حزب اللہ کا مانوی تسلسل تھی. یہی وجہ ہے کہ ایسے متعدد حضرات اس میں شامل ہو گئے جنہوں نے پہلے مولانا آزاد سے بیعت کر کے حزب اللہ میں شمولیت اختیار کی تھی, جیسے مصری محمد صدیق, ملک نصر اللہ خان عزیز اور شیخ قمر الدین وغیرہ. مولانا مودودی کے اس احیائی فکر میں جماعت اسلامی کے قیام کے بعد خالص قرآنی
اور دینی اصطلاحات کی پیوندکاری مولانا مینا حسن اصلاحی کے ذریعے ہوئی، جس کے زیر اثر ایک جانب نصب العین کے ضمن میں حکومت الہیہ کی غیر قرآنی اصطلاح کی بجائے اقامت دین اور خلافت علی منہاج النبوہ کی خالص دینی اصطلاحات کا رواج ہوا۔ مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری کے ضمن میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اس قرآنی اصطلاح پر، جس کو مولانا آزاد نے اپنی دعوت کی اساس بنایا تھا، شہادت علی الناس کی گہری فلسفیانہ قرآنی اصطلاح کا اضافہ ہوا۔ اس طرح امت کی اصلاح اور قیام نظام خلافت کے طریقہ کار کے ضمن میں مولانا آزاد نے جس قول امام مالک رحمہ اللہ یا اثر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا حوالہ دیا تھا، گویا اس کی وضاحت کے سلسلے میں مولانا مودودی رحمہ اللہ کا سب سے زیادہ مارکت والارا خطبہ وہ جو انہوں نے 1941 علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اسٹریٹجی ہال میں اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے کے موضوع پر دیا۔ اس کا ترجمہ مولانا مسعود عالم ندوی رحمہ اللہ نے عربی زبان منہاج الانقلاب الاسلامی کے عنوان سے کیا۔ اس میں مولانا نے اسلامی ریاست یا حکومت کے قیام کی صحیح یا بالفاظ دیگر اسلامی انقلاب کی جد و جہد کی جملہ شرائط اور لوازم کا بیان نہایت وضاحت اور جامعیت کے ساتھ کیا، اور ثابت کیا کہ ایک خالص قومی طرز کی جد و جہد کے نتیجے میں مسلمانوں کی ایک قومی ریاست تو وجود میں آ سکتی ہے، اسلامی ریاست یا حکومت قائم نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ یہیں سے جماعت اسلامی کا راستہ مسلم لیگ سے علیحدہ ہو گیا۔ اگر بات صرف اسی حد تک رہتی تو کوئی حرج نہ ہوتا، لیکن بعد میں جیسا کہ بالعموم ہوتا ہے اس اختلاف میں شدت بھی پیدا ہوتی چلی گئی اور تلخی کا زہر بھی گھلتا چلا گیا۔ وہیں ہم اس کے باوجود راقم کے نزدیک مولانا مودودی رحمہ اللہ کا یہ پورا علمی و قلمی جہاد اور دعوت و تنظیم کی جملہ مسائی فکر اقبال ہی کی تعمیل کے مرحلہ ثانی کی حیثیت رکھتی۔ البتہ جیسے کہ ہم انہی کالموں میں کچھ عرصہ قبل تفصیل سے عرض کر چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کے اختتام کے بعد اب اسلام کی نشد ثانیہ کا عمل لا محالہ کچھ نامکمل یا ناقص دائیوں ہی کی مسائی کے ذریعے سورۃ الانشقاق کی آیت نمبر 19 کے مطابق درجہ بدرجہ آگے بڑھے گا، طبقا عن طبق۔ ہر عبوری دائی اور قائد میں عزم و ہمت اور استقلال کے مطابق ہر عبوری دائی اور قائد میں عزم و ہمت اور استقلال و استقامت کی کمی پر مستضعف فکر و فہم کی کوتاہی بھی عین قرین قیاس ہے، جس کا نتیجہ لا محالہ وقتی ناکامی ہی کی صورت میں نکلے گا۔ اگرچہ اس طرح تجدید و احیاء کا عمل بحیثیت مجموعی درجہ بدرجہ اور رفتہ رفتہ آگے بڑھتا رہے گا۔ چنانچہ یہی معاملہ ہے جو مولانا آزاد کی طرح مولانا مودودی رحمہ اللہ کے ساتھ بھی پیش آیا۔ اس سلسلے میں دائی اول یعنی مولانا آزاد کا معاملہ تو اور سادہ بھی ہے اور بسیط یعنی مفصل بھی، اس لیے کہ ان کی اصل حیثیت ایک پرجوش بلند آواز خوش الحان مؤذن کی تھی، جس کی پکار پر نمازی جمع ہوئے ہی تھے کہ منتشر کر دیے گئے۔ ان کی کوئی خاص تصانیف بھی نہیں تھی، صرف کچھ خطبات تھے اور کچھ صحافتی مقالات۔ واضح رہے کہ ترجمان القرآن بہت بات کی چیز ہے۔ مزید برا انہیں پسبائی بھی اختیار کی تو علل اعلان، اس کے ضمن میں انہوں نے تو وقت کی عدم مساعدت استعداد کو مورد الزام ٹھہرایا، لیکن ان کے بعد ساتھیوں اور بیعت کرنے والوں مثلا مولانا محمد علی قصوری نے ان پر بزدلی کا الزام لگایا۔ چنانچہ حزب اللہ اور دارالارشاد دونوں کی بساط انہوں نے اس طرح لپیٹی کہ پھر ان کا نام بھی کبھی نہیں لیا، اور اپنے آپ کو ہمتن حصول آزادی کی جد و جہد یا زیادہ سے زیادہ قرآن حکیم کے ساتھ ذاتی علمی شغل کے لیے وقف کر دیا۔ لیکن دائی ثانی یعنی مولانا مودودی کا معاملہ بہت مختلف، ان کی قائم کردہ جماعت اپنے اصل ابتدائی نام لیکن علیحدہ علیحدہ نظاموں کے ساتھ سابق ہندوستان کے جملہ خطوں یعنی پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور کشمیر میں موجود اور برسر کار ہے۔ پورے عالم اسلام میں اسی کو برعزی پاک و ہند کی اصل اور واحد اسلامی تحریک کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے، اور غیر مسلم ممالک میں بھی اسے ایک قابل لحاظ بنیاد پرست قوت سمجھا جاتا ہے۔ بہیں ہما اس سب کے باوجود اگر نصف صدی سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود حال کہیں کامیابی کے منزل کے آس پاس بھی نظر نہیں آتی، تو اس کے اسباب میں جہاں خارجی اور ثانوی عوامل بھی شامل ہیں، وہاں داخلی طور پر دائی کے فکر کی چند تقصیرات بھی ہیں جن کی وضاحت اس جد و جہد کے آئندہ تسلسل کے لازمی تقاضے کی حیثیت سے ضروری اور لابودی ہے، اور اللہ گواہ ہے اس سے نہ ان کی توہین مقصود ہے نہ تنقیص۔ اس فکر کی اہم ترین اور سب سے بنیادی کمی ایمانی حقائق کے ادراک و شعور
اور باطنی تجربے ضرورت و اہمیت سے خطرناک حد تک بے اعتنائی ہے، جسے علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں تو نہایت جوش و خروش اور کیف و سرور کے ساتھ بیان کیا ہے۔ الہیات اسلامیہ کی تشکیل جدید، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کے پہلے 3 خطبات کا موضوع بھی بنایا ہے۔ اس بے اعتنائی نے اس تحریک میں روحانیت کا عنصر ابتدائی سے خطرناک حد تک کم کر دیا تھا اور بالآخر اسے ایک خالص سیاسی تحریک بنا کر رکھ دیا۔ اس موضوع پر ایک مفصل بحث راقم الحروف نے اب سے 26 برس قبل اپنی ایک تحریر اسلام کی نشیت ثانیہ کرنے کا اصل کام میں کی۔ دوسری اہم تقصیر مولانا مودودی کے عمرانی فکر کی ہے، جہاں نقدی کے سود کی حرمت کو تو انہوں نے بھی خوب سمجھا اور بیان کی بھی کیا، وہاں زمین کے سود یعنی غیر حاضر زمینداری اور جاگیرداری کی نفی سے وہ یکسر قاصر ہی نہیں رہے۔ ان کی تائید و تقویت کے لیے ایک کتاب بھی لکھی۔ ہندوستان کی قومی سیاست کے اکھاڑے میں اترنے کے بعد تو یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ یہ معاملہ حکمت عملی اور مصلحت اندیشی کی بنا پر ہوا ہے، لیکن حیران کن امر ہے کہ فکر اقبال کا یہ گوشہ مولانا کی نگاہ سے ابتدان کیسے اوجھل رہ گیا۔ شاید اس میں اصل عمل دخل حیدرآباد دکن کے ریاستی اور جاگیردارانہ ماحول کا ہو جس میں مولانا نے نشو و نما پائی تھی، واللہ اعلم۔ بہرحال اس تسامو یا تقصیر نے پاکستان میں اقامت دین کی تحریک کو انقلابی جذبے سے یکسر محروم کر دیا۔ تیسرا معاملہ جس کے ضمن میں مولانا مودودی سے تقصیر ہوئی، جماعت اسلامی کے لیے تنظیمی ڈھانچے کا تھا۔ سب جانتے ہیں کہ دور نبوت سے لے کر 20ویں صدی عیسوی کے آغاز تک امت مسلمہ میں تنظیم کی واحد اساس بیعت رہی، چنانچہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر صحابہ سے بیعتیں لی، جن میں سے بیعت عقبہ ثانیہ تو آپ کے پیغمبرانہ مشن کی تکمیل کے ضمن میں فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ خلافت کا نظام قائم ہوا تو وہ بھی بیعت کی اساس پر تھا۔ خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد اصلاح حکومت کے لیے جتنی کوششیں ہوئیں، جس کی اس وقت واحد ممکن العمل صورت خروج ہی کی تھی یعنی بغاوت ہی کی تھی، تو وہ سب بھی بیعت کے اساس پر ہوئیں۔ پھر جب ہوئی دین و دولت میں جس دم جدائی والا معاملہ ہو گیا، جانب ملوک کا نظام بھی بیعت کی اساس پر قائم ہوا اور دوسری جانب سلوک و ارشاد کے سلسلے بھی بیعت ہی کی بنیاد پر قائم۔ یہاں تک کہ گزشتہ صدی کے دوران جہاد کی جتنی تحریکیں پورے عالم اسلام میں برپا ہوئیں، خواہ وہ ہندوستان کی تحریک مجاہدین تھی، خواہ لیبیا کی سنوسی تحریک اور خواہ مہدی سوڈانی کی تحریک، سب بیعت ہی کی اساس پر منظم ہوئی۔ یہ سلسلہ موجودہ صدی کے آغاز تک قائم رہا۔ چنانچہ مولانا مودودی کے حوالے سے تو اہم ترین معاملہ مولانا آزاد کی حزب اللہ کا ہے، جس کی تاسیس بیعت ہی کی بنیاد پر ہوئی تھی۔ بعد کی ایک اور مثال یہ ہے کہ جب علماء اسلام نے قادیانیت کے سد باب کے لیے تحریک چلانے کا فیصلہ کیا، تو اس کے لیے بھی سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کو امیر شریعت مقرر کر کے ان سے بیعت کی گئی، اور بیعت کرنے والوں میں مولانا انور شاہ کاشمیری ایسے بحقی وقت بھی شامل تھے، جن سے علامہ اقبال نے متعدد بار درخواست کی تھی کہ لاہور منتقل ہو جائیں تاکہ دونوں مل کر فقہ اسلامی کی تدوین نو کا مشکل مرحلہ طے کر سکے۔ اور مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، جو طویل عرصے تک انجمن حمایت اسلام کے قائم کردہ شاعت اسلام کالج کی مینیجنگ کمیٹی کے صدر رہے تھے، جس کے نگران علامہ اقبال اور سید غلام بھیک نہرنگ۔ چنانچہ خود مولانا مودودی کا اپنا ذہن ان کے مارچ سن 1941 کے ایک خط میں کھل کر سامنے آ جاتا ہے، جو انہوں نے ایک جماعت اسلامی کے قیام سے صرف 5 ماہ قبل حیدرآباد دکن کے مولانا محمد یونس مرحوم کے نام لکھا تھا، جسے انہوں نے اپنی تعریف خطوط کے چراغ میں شامل کیا ہے۔ اس میں مولانا نے بیعت کی 3 قسمیں بیان کی، یعنی ایک وہ جو کسی خاص مرحلے کسی معین کام کے لیے لی جائے، جیسے بیعت رضوان، دوسری بیعت سلوک و ارشاد، تیسری وہ بیعت جو اسلامی جماعت کے امیر یا امام کے ہاتھ پر کی جاتی ہے، جس کے ضمن میں وہ مزید وضاحت فرماتے ہیں کہ اس کی نوعیت یہ ہے کہ جب تک امیر یا امام اللہ اور اس کے رسول کا مطیع رہے، اس وقت تک جماعت کے تمام ارکان پر اس کی اطاعت فرض ہے۔ وماتا ولیس فی عنقہ بیعت ماتا میتا تن جاہلیہ، یعنی جو مسلمان مرا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا حلقہ نہ تھا، تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ صحیح مسلم عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ اور دوسری تمام احادیث میں جس بیعت کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے، سب سے مراد یہی تیسری بیعت ہے، کیونکہ اس پر اسلامی جماعت کی زندگی اور اس کے نظام کا قیام منحصر ہے۔ اس سے الگ ہونے یا الگ رہنے کے معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے لیے تشریف لائے تھے اور جس امر عظیم کا بار آپ امت پر چھوڑ گئے ہیں، اس کو نقصان پہنچایا جائے یا ختم کر دیا جائے۔ اس کے باوجود اگر مولانا مودودی نے جماعت اسلامی کے لیے بیعت کی منصوص، مسنون اور معصور اساس کو چھوڑ کر مغرب سے درآمد شدہ تنظیمی ڈھانچہ اختیار کیا، تو اس کی جو واحد وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک سالے جماعت کے قیام کی ضرورت کے جواب میں کچھ نوجوان اور تعلیم یافتہ لوگوں کے ساتھ ساتھ مولانا منظور نعمانی اور مولانا امین حسن اصلاحی ایسی بھاری بھرکم مذہبی شخصیتیں بھی من نیز حاضر میشوم
کہ مصداق حاضر ہو گئیں تو مولانا ان سے بیعت کا مطالبہ کرنے کی ہمت نہ کر سکے اور نیم جمہوری اور نیم امیری ڈھانچہ اختیار کر لیا۔ چونکہ جماعت اسلامی کی عمارت کے بارے میں مولانا کا اپنا ذہن وہی تھا جو اوپر درج ہوا، لہذا تھا 1941 سے 1956 مسلسل 15 برس عملی اعتبار سے جماعت میں عمارت یا امریت اور جمہوریت یا شورائیت کے مابین کشاکش جاری رہی، جو بالآخر 1956-57 میں دھماکہ خیز بحران کے سبب کا سبب بن گئی۔ اس سے جماعت کی تحریک کو شدید نقصان پہنچا۔ اس کے برعکس اگر مولانا 1941 ہی میں اپنے ذہن کو بروئے کار لانے کی جرت کر لیتے، جو بالآخر انہوں نے 1958 میں شرح و بس کے ساتھ پیش کیا، تفسیر کے لیے ملاحظہ ہو میری تالیف تاریخ جماعت اسلامی کا ایک گمشدہ باب، تو اگرچہ شروع میں ساتھ آنے والوں کی تعداد کسی قدر کم رہتی لیکن بعد میں دوام و تسلسل برقرار رہتا، یوں 1943 اور 1957 کے بحران پیدا نہ ہوتے۔ واللہ اعلم۔ مولا مودودی کی تحریکی فکر میں چوتھا خلا منہج انقلاب کے ضمن میں تھا، یعنی یہ کہ دعوت، تنظیم، تربیت اور کشاکش خس و دریا کے ابتدائی مراحل کے بعد جب مناسب قوت فراہم ہو جائے آخری اقدام یا انگریزی لفظ پوش یا پوچھ کی عملی صورت کیا ہوگی، اس پر مولانا نے یا تو بالکل غور ہی نہیں کیا یا اس کے بیان کو خلاف مصلحت سمجھا، اس لیے کہ اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے نامی تحریر میں جس کا ذکر اس سے قبل ہو چکا ہے۔ اسلامی انقلاب ان جملہ ابتدائی لوازم اور مراحل کو اپنے مخصوص طرز اور اسلوب میں بخت کمال حسن و خوبی بیان کرنے کے بعد، جن کا بیان راقم نے بھی اپنی بساط کے مطابق ان کالموں میں کچھ ہی عرصہ قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جدوجہد کے مراحل کے عنوان سے متعدد اقساط میں کیا ہے، مولانا مودودی نے بار بار اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے پر اکتفا کی، تب ایک طبی نتیجہ کے طور پر خالص نظام حکومت ابھر آتا ہے جس کے لیے ان طاقتور اسباب نے جدوجہد کی ہوتی ہے، اور آخر کار ایک لازمی اور طبی نتیجہ کے طور پر یہ حکومت قائم ہو جائے گی جس کے لیے اس طرز پر زمین تیار کی گئی ہو، اور اس طرح گویا آخری اقدام اور اس سے پیدا ہونے والے تصادم کے ذکر سے گریز کیا ہے۔ گویا علامہ اقبال نے منہج انقلاب اسلامی کو اپنے جس موجز نما شعر میں بتمام و کمال سمو دیا تھا، اس کے مصرع اول یعنی با نشہ درویشی در ساز و دما دمزن کے جملہ تقاضے تو مولانا مودودی نے خوب سمجھے بھی اور سمجھائے بھی، لیکن مصرع ثانی یعنی چوب اختہ شبی خدرا بر سلطنت جمزن تقاضے یا تو خود ان پر بھی پوری طرح واضح نہیں تھے یا انگریز کی حکومت کے زمانے میں معاملہ مصلحت نیست کہ از پردہ بروں آید راز والا تھا، اس میں مصلحت نہیں ہے کہ راز پردے سے باہر آ جائے، یا انگریزی حکومت کے زمانے میں معاملہ مصلحت نیز کے از پردہ بروں آید راز کا والا تھا، راکم کے نزدیک معاملہ پہلا تھا، اس لیے کہ اگر یہ خلا صرف مصلحت کی بنا پر ہوتا تو اس سے وہ مضر ہی نہیں مہلک نتیجہ ہرگز برآمد نہ ہو سکتا جو حصول آزادی اور قیام پاکستان کے بعد ظاہر ہوا۔ یعنی میرے نزدیک یہ انقلابی اور تحریکی فکر کی اسی تقسیم کا نتیجہ تھا کہ مولانا نے قیام پاکستان کے فوراً بعد جماعت اسلامی کو پاکستان کی انقلابی سیاست کے میدان کارزار میں داخل کر کے کشاکش اقتدار میں ایک فریق کی حیثیت دے دی، جس کے نتیجے میں اس کی اصولی اسلامی انقلابی جماعت کی حیثیت یکسر تبدیل ہو کر اسلام پسند قومی سیاسی جماعت کی صورت اختیار کر، اس کے جملہ منطقی تقاضے بعد میں ناگزیر برائی کے طور پر اور احمد البلیتین کے قدیم شرعی ہیلے کے مطابق پورے کیے جاتے رہے، رفتہ رفتہ نوبت بہینجا رسی، پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی۔ اس قلب ماہیت کا ناگزیر نتیجہ اس صورت میں برآمد ہوا کہ جماعت کے قدیم کارکنوں کا رہا سہا انقلابی جذبہ بھی بالکل ختم ہو گیا، انقلاب کے لیے راست اقدام کے تقاضوں کی فوری طور پر اور کسی قدر وسیع پیمانے پر کرنے کے لیے ایک متبادل تنظیم کی ضرورت محسوس ہوئی جو پاسبان کی صورت میں منصع شہود پر آ چکی ہے۔ راقم نے جماعت اسلامی کی اس قلب ماہیت پر اصولی لیکن مفصل کلام اپنے اس بیان میں کیا تھا جو 1956 میں بحیثیت رکن جماعت اسلامی مرکزی مجلس شورا کی مقرر کردہ جائزہ کمیٹی کی خدمت میں پیش کیا تھا، اور بعد میں تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیقی مطالعہ کے نام سے تباہ ہوا۔ اپنے اس مضمون کے آخری باب نتیجہ کلام میں راقم نے لکھا تھا، میں نے نہ یہ کہا ہے اور نہ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ 1947 میں جب طریق کے کار تبدیل کیا گیا تو دانستہ طور پر اس تبدیلی کا ادراک کرنے کے باوجود کیا گیا جو اس طرح پوری تحریک کی بنیادی نوعیت میں برپا ہو رہی تھی، یہ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ طریق کار کی اس تبدیلی نے جماعت کو سطحی طور پر متاثر نہیں کیا بلکہ اس کی جڑوں سے لے کر شاخوں تک اور سر سے لے کر پیر تک بدل کر رکھ دیا ہے۔ اب اس جماعت کی بنیادی نوعیت میں فرق واقع
ہو چکا ہے. اور پھر تبدیلی کیوں کہ ذیل میں؟ اس کی وجہ یہ معین کی تھی کہ میں اگر ایک لفظ میں اس وجہ کو بیان کرنا چاہوں تو وہ ایک لفظ اجلت پسندی ہے. مزید بنا سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 37 اور سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 11 کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ یہ کمزوری انسان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے اور انسان کا خمیر جس مٹی سے اٹھا ہے اس میں جزو لا ینفک کے طور پر شامل ہیں. لیکن اس وقت جو کچھ عرض کیا گیا ہے اس کی روشنی میں دیکھا جائے تو اس کا اہم سبب فکر کا متذکرہ بالا خلا بھی تھا. چونکہ انقلابی جدوجہد کے آخری اقدام ذہن میں واضح نقشہ پہلے سے موجود نہیں تھا، لہذا آزادی کے فوراً بعد پاکستان کی قومی سیاست کے میدان میں طاقت کا جو ظاہری خلا نظر آیا اس نے کشاکشاں اپنے دامے ہر رنگ زمین کی جانب کھینچ لیا. اجلت پسندی کے باعث یہ عظیم حقیقت ذہن سے اوجھل رہ گئی کہ انتخابات کسی نظام کو چلانے کے لیے منعقد کیے جاتے ہیں، بدلنے کے لیے نہیں، جبکہ نظام کی تبدیلی صرف تصادم ہی کے ذریعے ممکن ہے. الغرض مولانا مودودی، علامہ اقبال اور مولانا آزاد دونوں کے فکر و عمل کے جامع ہونے کے اعتبار سے تو بلا شبہ مجمع البحرائن تھے، لیکن بدقسمتی سے تین معاملات میں تو وہ حضرت علامہ کے فکر سے پیچھے رہ گئے. یعنی ایک ایمانی کیفیات اور باطنی تجربہ کی اہمیت کے شعور و ادراک کے معاملے میں، دوسرے غیر حاضر ذمہ داری اور جاگیرداری کی حرمت کے بارے میں، اس انقلابی عمل کے آخری مرحلے یعنی اقدام اور تصادم کے بارے میں. ایک معاملے میں وہ مولانا آزاد سے بھی پیچھے رہ گئے، یعنی اسلامی انقلابی جماعت کے تنظیمی ڈھانچے کو بیعت کی منصوص مسنون اور معصور اساس پر استوار کرنے کی ہمت نہ کر پائے. بہرحال اسلام کے انقلابی اس کامل تجدید کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے علامہ اقبال کے ذریعے نصف صدی سے زیادہ عرصہ قبل کرا دی تھی، جس کے زیر اثر ہمالیہ کے چشمے ابلنے لگے کہ مصداق ایران میں انقلاب برپا ہو گیا، اور پسر اقبال ڈاکٹر جاوید اقبال کی روایت کے مطابق وسط ایشیا کی مسلمان ریاستیں بھی ماڈل کی تلاش میں، اگر خود اقبال کے خوابوں کی سرزمین پاکستان میں گرفتہ اینیا احرام و مکی خفتہ در بطحا کے مصداق تاحال اسلامی انقلاب کی منزل تک رسائی حاصل نہیں کر سکی، اس کا اصل سبب بمصطفیٰ برخان خیشتہ کی دی ہماؤس اربعون رسیدی تمام بولا بیس. اپنے آپ کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دو، کیونکہ پورا دین وہی ہیں. اگر تو ان یعنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچا تو تمام ابو لہبی یعنی کفر ہے. اور خلاف پیغمبر قصے راگزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید، جس کسی نے پیغمبر کے خلاف راستہ اختیار کیا وہ ہرگز منزل تک نہیں پہنچ سکے گا، کہ بموجب منہج انقلاب نبوی کے صحیح فہم و شعور میں کمی یا موجود الوقت تصورات اور رجحانات کے دباؤ کے باعث اس کو پوری طرح اختیار کرنے سے قاصر رہ جانا ہے. اہم اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس عرصے کے دوران جو مسائی ہوئیں وہ بالکل رائیگاں گئی. اس کے برعکس حقیقت یہ ہے کہ احیاء اسلام اور تجدید دین کا قافلہ رفتہ رفتہ اور درجہ بدرجہ آگے، چنانچہ اب یہ حقیقت بحمداللہ پوری طرح آشکارا اور واشگاف ہو چکی ہے کہ اسلام صرف مذہب نہیں کامل دین ہے، جو عدل اجتماعی کا بہترین جامع ترین اور متوازن ترین نظام پیش کرتا ہے. پھر لاکھوں انسانوں کے دلوں میں اس نظام کے برپا کرنے کا ولولہ بھی پیدا ہو چکا ہے. چنانچہ اس پوری صدی کے دوران چلتا ہوں تھوڑی دیر ہر ایک راہ رو کے ساتھ والی صورت عملاً برقرار رہی، اور امت کے معتد افراد نے ہر دائی کی آواز پر لبیک کہی، اور تجدید و احیاء دین کی اولمپک ٹارچ کو کچھ نہ کچھ آگے ضرور بڑھایا. اب ضرورت اس امر کی ہے فکر کی صحت کو برقرار رکھتے ہوئے عملی کوتاہیوں اور تقصیروں کی تلافی کی فکر کی جائے، اور چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی اور ایک فصل پکی تو بھر پایا، تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے اور دما دم زن کے انداز میں جد و جہد جاری رکھی جائے. باب سوم، اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید و تعمیل کے ضمن میں اب تک کی مسائی کا حاصل. ان صفحات میں اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید اور علامہ اقبال اور فکر اقبال کی تعمیل کا تاریخی جائزہ کے عنوان سے جو کچھ لکھا گیا شاید اسی کا نتیجہ کہ جمعہ 13 نومبر کو ملتان میں فاران اکیڈمی کے زیر اہتمام یوم اقبال کی جو تقریب منعقد ہوئی اس میں نہ صرف یہ کہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے مجھے مدعو کیا گیا، بلکہ میرے خطاب کا عنوان عصر حاضر کے فکری تقاضے اور علامہ اقبال رکھا گیا. وہاں جو مختصر خطبہ استقبالیہ پروفیسر حفیظ الرحمان صاحب نے پڑھا اس کا آغاز ایران کے ملک الشعراء بہار کے اس شعر سے ہوا کہ عصر حاضر خاصہ اقبال گشت، واحد قصد ہزاراں پر گزشت. موجودہ زمانہ علامہ اقبال کے لیے خاص ہو گیا، وہ اکیلا لاکھوں سے آگے بڑھ گیا. اس سے جہاں اس خیال کی مزید توثیق ہوئی کہ ایران کے حالیہ انقلاب کی بنیاد میں اقبال کا فکر کار فرما ہے، ہاں حضرت بیزار لکھنوی کے اس مصرے کے مطابق حسرت آتی ہے، یہ پہنچا میں رہا جاتا ہوں، اس حسرت میں بھی اضافہ ہوا کہ گرفتہ چینیاں احراموں کی خفتہ در بتحا، چینیوں نے احرام باندھ رکھا ہے جبکہ اہل مکہ وادی بتحا میں سوئے ہوئے ہیں، کہ مصداق ہم اقبال کے خوابوں کی سرزمین میں بسنے والے مسلمان تاحال کبھی خالص سیکولر، کبھی نیم مذہبی مارشل لا یا مغرب کے سیکولر جمہوری نظام کی بھونڈی نکالی کے چکر ہی میں ہی سے نہیں نکل پائے، تاہم غنیمت ہے کہ وہ مرد تن آسان ایسے ہی تن آسانوں کو یہ دلاسا بھی دے گیا، نہیں ہے نا امید اقبال اس کشت ویراں سے، اس ویران کھیتی سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی، اور نا امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں رہا۔ سورۃ الضحیٰ سورۃ الانشراء میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص روحانی اور نفسیاتی پس منظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے وہ احسانات یاد دلائے ہیں جو آپ پر حیات دنیاوی کے ابتدائی دور میں ہوئے تھے۔ الم یجد کا یتیما فآوا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، کیا نہیں پایا آپ کو یتیمی کی حالت میں تو پناہ دی، اور پایا آپ کو تلاش حق میں سرگردان تو ہدایت کاملہ سے سرفراز فرما دیا، اور پایا آپ کو تنگ دست تو غنی کر دیا۔ اسی ہدایت خداوندی پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم اللہ کے ان عظیم احسانات کا جائزہ لیں جو مستقبل کے اسلامی انقلاب کے ضمن میں ملت اسلامیہ پاکستان پر ہوئے ہیں تو مایوسی کے بادل چھٹنے لگتے ہیں۔ حسن اتفاق سے میرے نزدیک یہ بھی تعداد میں تین ہی ہیں، یعنی اولین اور اہم ترین یہ کہ اسلام کے اجتماعی فکر اور حرکی تصور کی تجدید و احیاء کا کام بحمد اللہ بتمام و کمال علامہ اقبال اور بعد دوسرے مفکرین و مصنفین کے ہاتھوں سر انجام پا چکا ہے۔ چنانچہ ایمانی حقائق کا اس بات بھی عہد حاضر کی فکری سطح اور اعلیٰ ریاضی و طبیعت اور اعلیٰ نفسیات کے اساس پر علامہ کے خطبات کے ذریعے ہو چکا ہے، اور اسلام کے نظام عدل اجتماعی کے مختلف پہلوؤں کی وضاحت بھی اقبال کے اشعار اور دوسرے حضرات کی تصانیف کے ذریعے ہو چکی ہے۔ علامہ اقبال نے ہندوستان کے شمال مغربی علاقے پر مشتمل جس آزاد مسلمان ریاست کی خوشخبری اپنے سن 1930 کے خطبہ الہ آباد میں دی تھی، وہ بھی ہماری تمام نااہلیوں اور نالائکیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم کے نتیجے میں ابھی ثابت اور سالم موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں سورۃ قاف کے الفاظ لدینا مزید اور سورۃ بنی اسرائیل کے الفاظ نافلۃ اللک کے مطابق دو خطوں پر مشتمل پاکستان عطا فرمایا تھا، یہ سراسر ہماری نااہلی تھی کہ ہم اسے دو لخت کرا بیٹھے، اور واقعہ یہ ہے کہ یہ بچا کچا پاکستان بھی معاذ اللہ کے فضل و کرم ہی سے قائم ہے، ورنہ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا، کہ مصداق ہم نے تو اسے بھی برباد کرنے میں اپنی جانب سے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ اس ضمن میں 1968-69 کے لگ بھگ راقم نے اپنا یہ تاثر مرزا محمد منور صاحب کے سامنے بیان کیا کہ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم ٹیڑھے ہونے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو ٹیڑھا کر کے ہمارے ساتھ سازگار اور ہم آہنگ کر دیتا ہے۔ تو اس سے مرزا صاحب بھی بہت محظوظ اور متاثر ہوئے تھے۔ آخری لیکن اہمیت میں ہرگز کم نہیں یہ کہ اگرچہ ہماری اب تک کی احیائی مسائل کا کوئی ٹھوس اور محسوس عملی نتیجہ تو حال برآمد نہیں ہو سکا، تاہم ان کا یہ ثمرہ ہمیں بالفعل حاصل ہے۔ ایک کثیر تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں اور ان میں ایک متعدد بے تعداد تعلیم یافتہ نوجوانوں کی ہے جن کے دلوں میں احیاء اسلام اور غلبہ دین کا جذبہ شدت کے ساتھ موجود ہے۔ وہ محسوس کرتے ہیں کہ اقامت دین کی منظم اجتماعی جد و جہد اور اس کے لیے تن من دھن کی قربانی ان کا دینی فریضہ ہے، اب ضرورت اس امر کی ہے اس ابتدائی سرمایہ کی قدر کرتے ہوئے اور سابقہ غلطیوں سے سبق حاصل کرتے ہوئے اس جد و جہد کو چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی اور ایک فصل پکی تو بھر پایا، تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے کہ انداز میں جاری رکھا جائے اور حتی الامکان آگے بڑھایا جائے۔ اس سلسلے میں فی الوقت کرنے کا اہم ترین کام یہ ہے کہ دین کے ان اجتماعی اور تحریکی یا بالفاظ دیگر انقلابی تصورات کو برقرار رکھا جائے جو بہت طویل عرصے کے بعد اثر نو اجاگر ہوئے ہیں، اس لیے کہ ایک جانب تو وقت کا ماحول اس کے ساتھ مطابقت اور موافقت نہیں رکھتا، آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام کے مستاق، نہ زمین اسے غذا دیتی ہے نہ فضا، جبکہ دوسری جانب نہ صرف یہ کہ مختلف احیائی تحریکوں کی وقتی اور فوری ناکامیوں کے طبی نتیجے کے طور پر ان افکار اور تصورات کی کریڈیبلٹی کو خطرہ لاحق، بلکہ بعض شکست خوردہ ذہنیت کے حامل لوگ جو کسی داخلی یا خارجی سبب کے باعث ان تحریکوں کے ساتھ نہیں چل پائے اور یا خود علیحدہ ہو گئے یا نکال دیے گئے، ایک مریضانہ نفسیاتی رد عمل کے تحت اس فکر ہی کو مجروح کرنے پر تل گئے ہیں۔ اوپر دین کے اجتماعی اور عمرانی فکر اور فرائض دینی کے تحریکی یا انقلابی تصور کے فروغ کی راہ کے موانے کے ضمن میں زمین اور فضا دونوں کی عدم موافقت کا جو ذکر آیا ہے وہ محض روا روی یا قلم کی روانی میں نہیں ہے بلکہ ایک سوچی سمجھی تشبیہ ہے، اس لیے کہ ایک جانب مسلمانوں کی عظیم اکثریت کے ذہنوں میں دین کا جو محدود اور جامد مذہبی تصور صدیوں کے تعامل کے باعث راسخ ہو چکا ہے، فی الواقع اس بنجر اور سنگلاخ زمین کے مانند ہے جو کسی حرکی اور انقلابی تصور کو غذا دینے سے انکاری اور اس کے فروغ کی راہ کا سب سے بڑا پتھر ہے، جبکہ دوسری جانب مادہ پرستانہ افکار اور نظریات، سیکولر نظام ریاست اور سیاست، خلوت اور اباحیت پسند معاشرت اور ثقافت تو اس وقت پورے کرۂ ارضی کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، یقیناً اس آسمان کی مانند ہے جو اسلام کے حقیقی اور جامع تصور کے شجرہ طیبہ کو پنپنے کی اجازت دینے سے انکاری ہے. یہ دوسری بات ہے کہ اسلام کے عالمی غلبے تقدیر مبرم ولو کرہل کافرون اور ولو کرہل مشرکون کے الرغم پوری ہوگی، ستم بالا ستم یہ جیسے ہر چہار جانب افق پر زمین اور آسمان باہم بغلگیر نظر آتے ہیں، کل اسی طرح دین کا محدود مذہبی تصور اور عالمی سیکولر تہذیب بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ اور ہم آغوش، اس لیے کہ سیکولر نظام کا تو اصل اصول ہی یہ ہے کہ مذہب انسان کا انفرادی معاملہ ہے، چنانچہ اس اعتبار سے وہ کامل رواداری کا مظاہرہ کرتا ہے کہ جملہ مذاہب کو تسلیم کرتے ہوئے ان سب کو اپنے پہلو میں جگہ دینے کے لیے تیار ہے، اسے کوئی خطرہ اور اندیشہ اگر ہے تو اسلام کے صرف اس اجتماعی تصور سے ہے پوری دنیا پر اپنا غلبہ چاہتا ہے، اس کی جنگ اگر ہے تو صرف ان بنیاد پرستوں یعنی فنڈامنٹلسٹ قوتوں سے ہے جو اسلام کو دین اور دنیا اور عبادت سیاست دونوں دائروں میں حکمران کرنا چاہتی ہیں. رہا دین کا وہ محدود مذہبی تصور جو عبادات و رسومات، مسجد و مدرسہ اور خانقاہ تک محدود رہے اور پولیٹیکو سوشیو اکنامک سسٹم سے بحث نہ کرے تو اس کی تو وہ پوری طرح سرپرستی کرنے پر ہما وقت آمادہ اور تیار. مزید برآں نیوٹن کے اس مشہور قانون حرکت کے مطابق کہ ہر عمل کا ایک مخالف اور مساوی رد عمل لازمی ہے، 20ویں صدی عیسوی میں جیسے ہی علامہ اقبال، مولانا آزاد، علامہ مشرقی اور مولانا مودودی کے زیر اثر دین کا حرکی اور انقلابی تصور اجاگر ہونا شروع ہوا، قدیم جامد مذہبیت نے بھی رد عمل کے طور پر تحریک کی صورت اختیار کر لی، جس کا یہ عملی نتیجہ نگاہوں کے سامنے موجود ہے کہ برعظیم پاک و ہند ہی سے اٹھنے والی ایک تحریک کے زیر اثر اس پوری دنیا میں لاکھوں افراد دین کے قدیم محدود مذہبی تصور کے فروغ کے لیے ہر دم حرکت میں ہیں، اور یہ متذکرہ بالا زمین و آسمان دونوں کی اس تصور کے ساتھ سازگاری اور موافقت ہی کا تو مظہر ہے کہ اس تحریک کو دن دونی اور رات چگنی ترقی حاصل ہو رہی ہے. یہ بالکل دوسری بات ہے کہ راکم کو یقین ہے کہ جیسے ہی کوئی حقیقی انقلابی قوت نظام باطل اور مظاہر فسق و فجور کو بالفعل چیلنج کرتے ہوئے میدان میں آئی، تقوی اور تدین کے اس محدود تصور کے حامل لوگ بھی فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں میرا یا اپنا گریباں چاک یا دامن یزداں چاک کے مصداق جامد و ساکت نہیں رہ سکیں گے، اور مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے کہ مزداق کشاں کشاں مقتل کی طرف کھینچے چلے آئیں گے، مقتل قتل ہونے کی جگہ یعنی شہادت کے لیے جائیں گے میدان. 1300 سال کے زوال اور انحطاط کے نتیجے میں دین کے اس جامد اور محدود مذہبی تصور کی جڑیں مسلمانوں کے قلوب و اذہان میں جتنی گہری اتر چکی تھی اس کی اس صدی کے آغاز میں ایک مثال تو اس صورت میں سامنے آئی کہ اس کے باوجود کہ مولانا آزاد کو ایک بہت بڑی مذہبی شخصیت یعنی اسیر مالٹا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی عید حاصل تھی، لیکن روایتی علماء کی عمومی مخالفت کا ایک ہی ریلا انہیں بہا کر لے گیا اور ان کے امامت ہند اور حکومت الہیہ کے سارے خواب چکنا چور ہو کر رہ گئے. دوسری مثال ایک بہت بڑے عالم شریعت اور شیخ طریقت کی اس تلقین کی صورت میں سامنے آئی کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے غیر ملکی حکمرانوں یعنی انگریزوں کو تشویش لائق ہو، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دی ہوئی ہے جس پر ایک نہایت بھرپور پتی چست کی تھی علامہ اقبال نے کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی جاتی نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. یہاں یہ عرض کی بغیر نہیں جا رہا کہ یہ علامہ اقبال ہی کی قداور شخصیت تھی جس نے اس جامد و محبوب مذہبی تصور کے تاروں پود بکھیر کر رکھ دیے یعنی اس کا تانا بانا بکھیر کر رکھ دیا. اگر اس زمین میں حضرت علامہ کی شاعری کا حال نہ چل چکا ہوتا دین کے حرکی اور انقلابی تصور کو لے کر اٹھنا ہرگز ممکن نہ ہوتا. بہرحال اس داستان کا المناک ترین باب یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں ممالک میں بعض ایسے حضرات جو کچھ عرصہ دین کے اس حرکی تصور کی اساس پر اٹھنے والی تحریکوں سے وابستہ اور ان تصورات کے پرجوش حامی رہے، جب کسی عملی یا شخصی اختلاف کی بنا پر یا کسی ذاتی سبب کے باعث علیحدہ ہو گئے یا خارج کر دیے گئے تو رجعت قہقری کا مظاہرہ کرتے ہوئے, کبھی تو کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا کہ مصداق یہ فرماتے ہیں کہ اقامت دین کی جدوجہد کی فرضیت کا تصور ہی باطل ہے, کبھی کہتے ہیں کہ اسلامی انقلاب تو صرف دعوت و تبلیغ اور تذکیر و تلقین سے آتا ہے, اس کے لیے تصادم اور جہاد کا تصور فطور عقل کا مظہر ہے, کبھی کہتے ہیں کہ بیعت صرف حکومت کی ہو سکتی ہے, جماعت کے قیام کے لیے کوئی دوسری صورت تو اختیار کی جا سکتی ہے, بیعت و سمتات فی المعروف نہیں, اور کبھی اس سے بھی آگے بڑھ کر فرماتے ہیں کہ دین کی خدمت کا کام تو صرف انفرادی یا زیادہ سے زیادہ اداروں کی صورت میں ہونا چاہیے, اس کے لیے کسی جماعت کے قیام کی سرے سے ضرورت نہیں ہے, وقص ازا علی ذالک. یہ ہندوستان اور پاکستان میں جو جدر اشارہ ہے, یہ مولانا وحید الدین خان صاحب ہندوستان میں اور طبیب احمد غامدی صاحب پاکستان میں, اور یہ بھی اس محدود مذہبی تصور سیکولرزم کے ساتھ مطابقت اور موافقت ہی کا مظہر ہے. دین کے یہ جدید دانشور کبھی صلح حدیبیہ کو حق و باطل کے مابین مستقل مفاہمت اور مصالحت کے لیے دلیل بناتے ہیں, اور کبھی میثاق مدینہ کو عصر حاضر کے سیکولر نظام ریاست اور سیاست کے حق میں دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں. اسی طرح کبھی رجم کی واشیانہ انورٹڈ کامز میں واشیانہ سزا کی نفی کے ذریعے جدید ذہنیت کی خدمت میں ہدیہ معذرت پیش کرتے ہیں, تو کبھی پردے کے مولویانہ تصور, یہ مولویانہ تصور بھی انورٹڈ کامز میں ہے, کی مخالفت کے ذریعے مغربی تہذیب کے دل دادگان کو تقویت پہنچاتے ہیں. کون سے تعجب کی بات ہے اگر ایسے لوگوں کی بھارت میں تو سرکار دربار ہی نہیں راشٹریہ سیوک سنگھ کے حلقوں میں بھی پذیرائی ہو, یہ جو ملٹنٹ تحریکیں ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف, اور پاکستان میں بھی دین و شریعت کی عملی پابندیوں اور اقامت دین کی جد و جہد کی تپتی راہوں سے گریز اور دین کی صرف زبان و قلم کے ذریعے خدمت کے ٹھنڈی چھاؤں میں پناہ گزینی کے خواہش مند حضرات ان پر دل و جان سے فدا ہوں, تاہم اقبال کے خوابوں کا مظہر پاکستان انشاءاللہ العزیز اسلام کے ان حقیقی تہذیبی و ثقافتی سماجی و معاشرتی اقتصادی و معاشی اور سیاسی و ملی تصورات کی نشت ثانیہ کا گہوارہ بنے گا, جن کے روئے انور پر عہد ملوکیت کے دوران پردے پر گئے تھے خطبہ الہ آباد کی طرف اشارہ ہے, اور جن کی فکر و نظر کی سطح پر کامل تجدید اللہ تعالیٰ نے اس صدی کے آغاز میں علامہ اقبال کے ہاتھوں کرا دی. ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ایک جانب دین کے ان حرکی اور انقلابی تصورات کا پوری قوت کے ساتھ دفاع کیا جائے, اور دوسری جانب اپنی جد و جہد کو بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دین ہما اس کے مزداق منہج انقلاب نبوی کے زیادہ سے زیادہ مطابق اور موافق بنایا جائے, اس لیے کہ وہی کامیابی کی واحد سبیل ہے. باب چہارم, اسلام کی نشت ثانیہ میں تدریج اور اس کے تقاضے, صفحہ نمبر 63. سب جانتے ہیں کہ یہ معجزہ تو پوری انسانی تاریخ میں ایک ہی بار رونما ہوا تھا کہ ایک ہی فرد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز بھی فرمایا, ابلاغ و تبلیغ اور نشر و اشاعت کے جملہ تقاضے بھی پورے فرمائے, پھر جن لوگوں نے دعوت کو قبول کیا انہیں نہ صرف جمع کیا بلکہ ایک نہایت مضبوط و محکم تنظیمی سلسلے میں منسلک کیا, پھر ان کا تزکیہ نفس بھی کیا اور تعلیم و تربیت کے تمام تقاضے بھی پورے کیے, پھر اولاً عدم تشدد اور صبر محض, پھر اقنام اور چیلنج, اور بالآخر تصادم کے مراحل سے بھی گزارا, اور ہر مرحلے پر نفس نفیس خود ہی قیادت اور رہنمائی فرمائی حتیٰ کہ سپہ سالاری کے جملہ فرائض بھی ادا کیے, اور کل 20 برس کے عرصے میں یہ سارے مراحل طے کر کے لاکھوں مربع میل پر پھیلے ہوئے ملک میں انقلاب کی تکمیل فرما دی اور اللہ کے دین کو غالب کر دیا, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب ایک جانب تو اس حقیقت کو سامنے رکھیے اور دوسری جانب اس امر کو کہ قرآن حکیم کے صغرہ و کبرہ سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے, اور حدیث نبویہ میں تو صراحت کے ساتھ اس کی خبر دی گئی ہے کہ قیامت کے قریب ایک بار پھر اللہ کا دین اللہ کی زمین اور اسی شان کے ساتھ اس شان سے اب سے 1400 سال قبل ہوا تھا, اور اس بار یہ غلبہ دین پورے قرآن عرضی کو محیط ہوگا اور پورا عالم انسانی توحید کے نور سے بالفعل منور ہو جائے گا, بقول اقبال آسما ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی, پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود, پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی, تب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے, یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. چنانچہ مسند احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک زمانے سے قیامت تک 5 ادوار کا ذکر فرمایا, یعنی نمبر 1 دور نبوت, نمبر 2 دور خلافت
تعالیٰ منہاج النبوہ، نمبر 3 ظالم ملوکیت کا دور، نمبر 4 مجبوری والی بادشاہت یعنی غلامی کا دور، اور نمبر 5 دوبارہ خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ کا دور. ان میں سے چوتھے دور سے مراد غالباً مغربی امپیریلزم کا دور ہے، جو براہ راست حکومت کے اعتبار سے تو ختم ہو چکا ہے، مگر تاحال بالواسطہ اقتدار یعنی سیاسی اور معاشی تسلط اور تہذیبی اور ثقافتی غلبے کی صورت میں جاری ہے. اس طرح اس وقت گویا نوع انسانی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ ادوار کے اعتبار سے چوتھے اور پانچویں کے درمیان عبوری دور اور برزخی مرحلے میں ہے. ادھر قرآن مجید میں 3 بار تو یہ فرمایا گیا کہ الذی ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، سورۃ توبہ آیت نمبر 33، فتح آیت نمبر 28 اور صف آیت نمبر 9. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا اور قرآن حکیم اور دین حق کے ساتھ، تاکہ غالب کرے اسے کل دین یا تمام ادیان. گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد غلبہ دین حق ہے. دوسری طرف مختلف اسلوبوں سے 3 ہی بار یہ فرمایا آپ کی بعثت تمام نوع انسانی کے لیے ہے، جیسے مثلا سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں فرمایا وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر. اب ان دونوں کو یعنی منطق کی اصطلاح میں صغرا اور کبرا کو جمع کر لیں تو صریح نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ اب جب بھی دوبارہ خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ کا دور دنیا میں آئے گا تو یہ خلافت عالمی اور افاقی اور پورے عالم انسانی اور کرۂ ارضی کو محیط ہوگی. مزید برآں اس کی صریح پیشین گوئیاں بھی صحیح حدیث میں موجود ہیں، چنانچہ مسند احمد بن حنبل ہی میں حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام بعز عزیز او ذل ذلیل، اما یعزہم اللہ فیجعلہم من اہلہا او یذلہم یدینون لہا قلت فیکون الدین کلہ للہ. روئے عرضی پر کوئی ایک گھر بھی ایسا نہیں بچے گا، خواب و اینٹ گارے سے بنا ہو یا ہو خواہ کمبلوں کے خیمے کی صورت میں، جس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے، خواہ کسی عزت والے کو اعزاز کے ساتھ، خواہ کسی پست ہمت کے زوف کے ذریعے. یعنی یا تو گھر والا خود ایمان لے آئے گا یا اسے اسلام کی بالادستی قبول کرنی ہوگی. اس پر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا تب تو وہی بات پوری ہو جائے گی کہ کل دین اللہ کے لیے ہو جائے. اشارہ ہے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 39 کی جانب. نمبر 2 حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ زوالی الارض ورائیت مشارقہا ومغاربہا وان امتی سیبلغ ملکہا ما زوی لی منہ، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کل زمین کو لپیٹ دیا یا سکیڑ دیا، چنانچہ میں نے اس کے سب مشرق بھی دیکھ لیے اور تمام مغرب بھی، اور سن رکھو کہ میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے لپیٹ کر یا سکیڑ کر دکھا دیے گئے. لہذا قرآن پر ایمان اور صحیح حدیث پر یقین رکھنے والے کسی انسان کو ہرگز شک نہیں ہو سکتا کہ قیامت سے قبل پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ہوا تھا. لیکن اس امر میں بھی ہرگز کسی شک کی گنجائش نہیں ہو سکتی کہ وہ معجزہ دوبارہ ہرگز رونما نہیں ہو سکتا کہ یہ مرحلہ کسی ایک ہی دائی کی دعوت اور انقلابی جدوجہد سے طے ہو جائے. اس لیے کہ اس معاملے میں امتناع نظیر یعنی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بے مثل اور بے مثال ہونا آپ پر ختم نبوت اور تکمیل رسالت کا لازمی اور منطقی نتیجہ. لہذا اب ایک ہی صورت باقی رہ جاتی ہے، یعنی یہ کہ یہ مہم مرحلہ وار سر ہو اور پے در پے اور یکے بعد دیگر ایسی تحریکیں اٹھے اس کام کو درجہ بدرجہ بالکل اسی طرح آگے بڑھائیں جس طرح کا نقشہ سورۃ الانشقاق کی آیت نمبر 19 میں سامنے آتا ہے، یعنی لترکبن طبقا عن طبق، تم لازمی ترقی کرو گے درجہ بدرجہ یہ ایک سیڑھی کر کے، اور جس کی عام فہم تمثیل اولمپک ٹارچ سے دی جا سکتی ہے، جسے ایک کھلاڑی لے کر دوڑتا ہے کچھ فاصلہ طے کر کے دوسرے کو تھما دیتا ہے جو اسے کچھ دور لے جا کر تیسرے کے حوالے کر دیتا ہے، اور اس طرح شمع آگے بڑھتی رہتی. گویا وہ کام جو اس طرح 1400 سال قبل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں اور جان نثاروں رضی اللہ عنہم اجمعین نے صرف ایک انسانی زندگی کے مختصر عرصے میں کر دکھایا تھا، اب دوبارہ 4 یا 5 نسلوں میں بھی آیا تکمیل کو پہنچ جائے تو بہت بڑی کامیابی ہو. اب اگر یہ بات درست ہے، یقیناً درست ہے، تو اس کے کچھ لازمی اور منطقی نتائج بھی ہیں، ان کو اچھی طرح سمجھ بھی لینا چاہیے اور ذہنی اعتبار سے قبول بھی کر لینا چاہیے، ورنہ شدید بدلی اور مایوسی کا سامنا ہو سکتا ہے. وہ یہ ہیں کہ اولین اور اہم ترین بات یہ ہے کہ اس آخری دائی سے قبل جس کے ہاتھوں یہ کام پائے تکمیل کو پہنچے گا، جتنے بھی ابتدائی یا درمیانی دائی آئیں گے ان کے فکر و فہم اور تصورات میں بھی کسی نہ کسی اعتبار سے نقص یا محدودیت ہو سکتی ہے، اور ان کے عزم و عزیمت، صبر و مصابرت اور ہمت و استقامت میں بھی مختلف پہلوؤں سے ضعف یا کمی ہو سکتی ہے. تب ہی تو وہ آخری کامیابی سے قبل ہی کسی مقام تک پہنچ کر بے دم اور بے حال ہو کر رہ جائیں گے، یا عجلت پسندی کے باعث کسی شارٹ کٹ کے دامے ہم رنگ زمین میں پھنس کر رہ جائیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ اگر وہ میرا سب کچھ میرے خدا کا ہے کہ مصداق لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, سورۃ بقرہ آیت نمبر 286 اور چار مزید مقامات, کہ قانون الہی یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا مگر اس کی وسعت کے مطابق, قانون الہی کے مطابق اپنا سب کچھ اس کام کے لیے لگا اور کھپا دیں گے, تو چاہے دنیاوی اعتبار سے بالفعل آخری منزل منزل مراد یعنی غلبہ دین تک نہ پہنچ پائیں, اند اللہ سرخرو ہوں گے اور اخروی نجات و فلاح کے حقدار ہوں گے. نمبر دو, ان درمیانی یا عبوری دائیوں کے ساتھیوں اور عوان و انصار میں سے بھی جہاں بہت سے لوگ ان دائیوں کی کم ہمتی کے باعث کہ امیر کارواں میں نہیں ہوئے دل نوازی کی شکایت کی بنا پر علیحدگی اختیار کریں گے, ہاں بہت سے خود اپنی کم ہمتی اور کوشی یا ذاتی تکبر اور حسد کی بنا پر بھی علیحدہ ہو, پھر ان میں سے بعض تو صرف عملی پسپائی کی راہ اختیار کرنے ہی پر اکتفا کریں گے, جبکہ بعض زیادہ ذہین اور چالاک لوگ اپنی کم ہمتی کو چھپانے یا اپنے خوب سے باطن پر پردہ ڈالنے کے لیے فکری اعتبار سے بھی رجعت قاہقری کا مظاہرہ کریں گے اور انگور کھٹے ہیں کی طرح اس انقلابی فکر ہی کو ناقابل اعتبار قرار دیں گے جس کی اساس پر جدوجہد شروع کی گئی تھی. اس کے برعکس حقیقت پسندی اور اولوالعزمی کا تقاضا یہ ہوگا ان جملہ حقائق کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور گندم اگر بہم نشد بھس غنیمت اس پر عمل کرتے ہوئے سفر کو جاری رکھا جائے, اور اس پر تو غور و خوض مسلسل جاری رکھا جائے کہ ہم کسی غلطی کا ارتکاب تو نہیں کر رہے یا ہم کہیں غلط موڑ تو نہیں مڑائے, لیکن صرف اپنی یا اپنے ساتھیوں کی کم کوشی کے باعث مایوس ہو کر کام سے دستکش نہ ہو جائے. بقول اقبال, مایوس نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ, کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں رہا. تاہم حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ان الفاظ کے مطابق جو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہے تھے, میں تو آنے والے کی راہ صاف کرنے والا ہوں, ہر درمیانی دائی اور اس کے ساتھی اپنے بعد آنے والے کے لیے راہ بھی صاف تر کر دیں اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ ساز و سامان فراہم کر جائیں تاکہ اسے دوبارہ سارا کام اثر نو ہی نہ شروع کرنا پڑے. ان اصولی باتوں کو ذہن میں مستحضر رکھتے ہوئے اب حالیہ تاریخ پر نظر ڈالیے تو صاف نظر آ جائے گا کہ 20ویں صدی عیسوی احیاء اسلام کی جدوجہد کی صدی ہے, چنانچہ اس کے آغاز کے ساتھ ہی وہ عمل بھی شروع ہو گیا تھا جسے اسلام اور امت مسلمہ کے ہمہ جہتی احیائی عمل سے تعبیر کیا جا سکتا ہے, اور جو اس صدی کے ربع اول کے خاتمے کے بعد تو پوری شدت اختیار کر گیا تھا. اس ہمہ جہتی حیائی عمل کے دو محاذ نہ صرف یہ کہ ایک دوسرے سے بالکل جدا تھے بلکہ ان کے تقاضے بعض اعتبارات سے ایک دوسرے سے متضاد بھی تھے, یعنی نمبر ایک قومی اور عوامی محاذ جس پر مغربی استعمار سے نجات حاصل کرنے کے لیے آزادی کی تحریکیں برسر عمل تھیں, اور خالص احیائی محاذ جس پر تجدید و احیاء دین کا مارکا گرم تھا. بر عظیم پاک و ہند میں اول و ذکر محاذ مسلم لیگ نے سنبھالا جس کی تاسیس 1906 میں ہوئی, اور کل 41 برس کی جدوجہد کے ذریعے اس نے پاکستان قائم کر کے بر عظیم ہند کے کم از کم دو تہائی مسلمانوں کو بیک وقت انگریزوں اور ہندوؤں دونوں کی غلامی سے نجات دلوا دی. دوسرے محاذ پر پہلے الہلال اور بلاغ والے ابوالکلام آزاد اٹھے جنہوں نے 1913 میں حزب اللہ قائم کی اور حکومت الہیہ کے قیام کی زوردار آزان دی, لیکن ابھی لوگ جمع ہو ہی رہے تھے کہ بظاہر ذاتی امامت منعقد نہ ہونے کے باعث اور در حقیقت ان اسباب کی بنا پر جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے پوری بساط لپیٹ کر رکھتی. اس کے کچھ عرصہ بعد سید ابوالعلا مودودی مرحوم تجدید و احیاء دین کے دائیے الجہاد فی الاسلام کے ولولے کے ساتھ سامنے آئے. واضح رہے کہ یہ دونوں مولانا کی دو شعرا آفاق تالیفات کے نام ہیں, اور اس زوردار دعوت کے ساتھ جماعت اسلامی بھی قائم کر دی اور اس میں اپنی امامت اور امارت بھی نصب کر دی, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس احیائی محاذ پر گراں قدر کامیابیاں حاصل کی اور نمایاں پیش قدمی کا مظاہرہ کیا. لیکن ان سطور کے راکم کے نزدیک جماعت اسلامی بھی قیام پاکستان کے وقت راہ یسیر یعنی شارٹ کٹ کی بھول بھلیوں میں گم اور ملکی سیاست کی دلدل میں پھنس دھنس کر رہ گئی. اب ایک بار پھر ایسے باہمت لوگوں کی ضرورت ہے اس سما کو تیسری نسل میں بھی نہ صرف یہ کہ روشن رکھیں بلکہ احیاء اسلام کی اس جدوجہد کو اور آگے بڑھانے کے لیے تن من دھن وقف کر دیں, اور یہ طرز عمل اختیار کریں کہ بقول فیض یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی, سب محنت صبح و شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی, دھرتی کے کونوں کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو, پھر مٹی سینچو اشکوں سے, پھر اگلی رت کی فکر کرو, جب پھر ایک بار اجڑنا ہے, ایک فصل پکی تو بھر پایا تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے. تقریباً پون صدی پر پھیلی ہوئی اس تاریخ میں اہم ترین اور جامع ترین شخصیت علامہ اقبال کی ہے, ان کے بارے میں جس قدر غور کیا جائے حیرت بڑھتی چلی جاتی ہے, ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی, چنانچہ ان کی یہ جامعیت حیرت انگیز ہے کہ وہ واحد رہنما ہے جو وقت وقت جو بیاقوت قومی اور احیائی دونوں محاذوں پر اس درجہ سرگرم عمل رہے کہ اگر ایک جانب وہ فکر اسلامی کے مجدد ہیں, الہیات اسلامیہ کی تشکیل جدید ان کے خطبات کا عنوان ہے, دوسری جانب تصور پاکستان کے خالق اور نظریہ پاکستان کے موجد بھی ہیں, اسی طرح وہ داعی للقرآن بھی ہیں اور حکیم الاسلام بھی, اور گچے دعوت للقرآن کے میدان میں اس کے باوجود کہ اس کا آغاز کرنے والے وہی تھے
بعد میں کچھ عرصہ زیادہ گھن گرج مولانا ابو الکلام کی سنائی دیتی، تاہم جہاں تک قرآن مجید کے فلسفہ و حکمت کے بحر عمیق یعنی گہرے سمندر میں غواصی کا تعلق ہے تو اس میدان میں تو وہ بالکل تنہا ہے اور ان کا کوئی دوسرا شریک یا مثیل ہے ہی نہیں. مزید برآں، جس طرح 1.5-2 صدی قبل شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ دور رہ ہند میں سرمایہ ملت کی نگہبانی کے لیے احمد شاہ ابدالی کا انتخاب کیا تھا اور اسے ہندوستان آنے کی دعوت دی تھی، صرف اسی طرح نہیں بلکہ اس سے بھی کہیں بڑھ کر حضرت علامہ کی عقابی نگاہ نے ایک جانب لندن میں جا بسنے والے محمد علی جناح کو قومی ناخدا کی حیثیت سے معین کیا اور خود انہیں اس پہلو سے خود شناسی کا جوہر عطا کیا، جبکہ دوسری جانب حیدرآباد دکن میں مقیم ابوالعلیٰ مودودی کو متکلم اسلام ہونے کا اہل منتقل ہونے کی اس خطے میں منتقل ہونے کی دعوت دی، جس کے بارے میں ان کے چشم باطن اور نگاہ دوربین دیکھ چکی تھی کہ وہاں ایک آزاد مسلمان ریاست کا قیام تقدیر الہی ہے. 1930 کا خطبہ الہ آباد. تاہم امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی ہی کی طرح علامہ اقبال بھی بنیادی طور پر صرف مفکر اور مصور تھے اور عملی جدوجہد کے میدان میں اتر کر جماعت بنانے اور تحریک برپا کرنے کو ان کے مزاج سے کوئی مناسبت نہیں تھی. چنانچہ انہوں نے عملی کام جو بھی تھوڑا بہت کیا وہ صرف قومی محاذ پر کیا اور وہ بھی ثانوی حیثیت. احیائی میدان میں عملی طور پر یا خیری برادران اور علامہ مشرقی اترے یا مولانا آزاد اور مولانا مودودی. ان میں سے بھی پہلے تین تو تاریخ کے اوراق اور ماضی کے دھندلکوں میں گم ہو چکے ہیں، البتہ مولانا مودودی رحمہ اللہ اس اعتبار سے زندہ ہیں کہ پاکستان اور بھارت ہی نہیں بنگلہ دیش اور کشمیر میں بھی ان کی قائم کردہ جماعت قائم اور موجود ہی نہیں فعال اور متحرک بھی ہے. باقی نہیں ان کی تصانیف و تالیفات تو ان کا شہرہ تو پورے عالم اسلامی ہی نہیں پوری دنیا میں ہے. اس وقت ہمیں اس امر سے بحث نہیں ہے کہ پاکستان یا بھارت میں مولانا مودودی کی قائم کردہ جماعت کون سی وادی میں ہے، کون سی منزل میں ہے، کے بلاخیز کا افلائے سخت جہاں کہ مصداق کہاں کہاں سے ہوتی ہوئی اب کس مقام پر ہے، بلکہ صرف اس امر واقعی کا تذکرہ مقصود ہے کہ اس عرصے کے دوران جو لوگ اس قافلے سے علیحدہ ہوئے یا خارج کر دیے گئے ان میں سے اکثر تو جمود اور تعطل کا شکار ہو گئے یا صرف علمی یا تعلیمی سرگرمی تک محدود ہو کر رہ گئے. بقیہ میں سے بھی بعض تو وہ ہیں اس کے بنیادی انقلابی فکر کو ہرسے جام بنائے ہوئے اپنے فہم اور استعداد کے مطابق عملی جدوجہد میں مصروف و مشغول ہیں. ان میں سے ایک ان سطور کا راکم بھی ہے، لیکن بعض وہ بھی ہیں جو اب اس بنیادی انقلابی فکر ہی کو غلط قرار دے رہے ہیں. ان میں سے ایک نمایاں شخص بھارت میں ہے یعنی مولانا وحید الدین خان، بھارت کے سرکاری حلقوں اور بالخصوص بی جے پی اور آر ایس ایس کے منظور نظر ہیں، اور ایک پاکستان میں ہیں یعنی علامہ جاوید غامدی، جن کا خصوصی ہدف اس وقت یہ خاکسار اور اس کے نظریات ہیں. اسلام کے انقلابی فکر سے انحراف کی راہیں، حصہ دوم، صرف واعظ و نصیحت اور تعلیم و تلقین یا کچھ اور بھی؟ منہج انقلاب نبوی کی وضاحت کے سلسلے میں ناسم معلوم ہوتا ہے کہ ایک نظر ان خیالات پر بھی ڈال دی جائے جو ہماری معروضات پر تنقید اور تبصرے کے ضمن میں فاضل مضمون نگار اس تحریر میں سامنے آئی ہیں جو ایک قومی روزنامے میں 2 اقساط میں شائع ہوئی ہے، اس لیے کہ اس میں انہوں نے نہایت اختصار لیکن جامعیت کے ساتھ ایک خاص مکتب فکر کی کامل ترجمانی کر دی ہے، اس سے قارئین کے لیے اس کے بارے میں رائے قائم کرنا آسان ہو گیا ہے، جس کے لیے ہم ان کے ممنون ہیں. فاضل مضمون نگار اس اعتبار سے بھی ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں، انہوں نے پوری دیانتداری کے ساتھ ایسے بہت سے خیالات اور نظریات کی علیحدہ علیحدہ تصویب و تائید کر دی ہے جس کو اگر جمع اور مرتب کر لیا جائے تو منہج انقلاب کی مکمل تصویر سامنے آ جاتی ہے. فالحمد للہ علی ذلک. اس بات میں تو ہرگز کسی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے کہ انفرادی سطح پر ایک مسلمان کے دینی فرائض یہی ہیں، وہ اپنے عقائد کی تصحیح اور ایمان میں اضافے کے لیے مسلسل کوشاں رہے، قوم و صلات اور دیگر جملہ فرائض و واجبات پابندی سے ادا کرتا رہے، حلال پر اکتفا کرے اور حرام سے اجتناب کرے، حتی المقدور اور حسب صلاحیت دوسروں کو خیر کی دعوت دیتا رہے، نیکیوں کی تلقین کرتا رہے، بدی سے روکتا رہے. وقص علی ذلک. لیکن اب ذرا ایک نظر اجتماعی نظام اور اس کی اہمیت پر بھی ڈال لینی چاہیے اور حسب ذیل سوالات پر غور کرنا چاہیے. یہ واقعہ نہیں ہے کہ عہد حاضر کا انسان اجتماعی نظام میں جس طرح جکڑا ہوا ہے پہلے کبھی نہ تھا. ناچے موجودہ دور میں جو بھی پولیٹیکو سوشیو اکنامک سسٹم کسی ملک اور معاشرہ میں قائم ہو اس کا ہماگیر اور ہمہ جہت جبر ہر انسان کو اپنے چنگل میں پوری طرح جکڑ لیتا ہے. نمبر 2، پھر کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ اگر یہ نظام اجتماعی جبر و استعداد اور ظلم و استحصال پر مبنی ہو جس سے انسان ایک جانب مستکبرین اور مستضعفین استکبار کرنے والے بڑے لوگ اور کمزور لوگ میں اور دوسری جانب مترفین اور محرومین، مترفین کھاتے پیتے لوگ خوشحال لوگ اور محرومین میں تقسیم ہو کر رہ جائیں گے، اس صورت میں انفرادی دعوت و تبلیغ اور وعد و تلقین کا دائرہ بہت محدود اور اثرات تقریباً معدوم ہو کر رہ جاتے ہیں. مثلاً کیا شاہ ولی اللہ کا یہ تجزیہ درست نہیں ہے کہ جس معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جائے وہاں ایک جانب دولت کے انبار لگ جاتے ہیں جس سے عیاشیاں اور بدماشیاں جنم لیتی ہیں اور دوسری جانب عوام کی عظیم اکثریت ڈھور ڈنگر اور بار برداری کے جانور بن کر رہ جاتی ہے اور ان کے لیے کسی اعلیٰ خیال تک رسائی ہی محال ہو جاتی ہے. کجا اللہ کی معرفت کا حصول اور اس سے لو لگانے کا معاملہ. تین, اگر ان دو سوالات کا جواب اس بات میں ہے تو کیا اس استبدادی اور استحصالی نظام کا خاتمہ ضروری نہیں ہے؟ کیا اس کی جگہ عدل و قسط پر مبنی سماجی انصاف کی ضمانت دینے والا نظام قائم کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت نہیں ہے؟ اور کیا کتاب و سنت اس بارے میں بالکل خاموش ہے؟ کیا سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 میں یہ نہیں فرمایا گیا, لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں اور تعلیمات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان یعنی عدل اجتماعی کی ضمانت دینے والی شریعت نازل کی تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم, اور ہم نے لوہا بھی اتارا جس میں جنگ کی شدید صلاحیت ہے اور لوگوں کے لیے دوسرے فائدے بھی ہیں. ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں اور تعلیمات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان یعنی عدل اجتماعی کی ضمانت دینے والی شریعت نازل تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہو, اور ہم نے لوہا بھی اتارا جس میں جنگ کی شدید صلاحیت ہے اور لوگوں کے لیے دوسرے فائدے بھی ہیں تاکہ اللہ دیکھے کہ کون ہیں وہ وفادار بندے جو غیب کے باوجود اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں. اور کیا سورۃ النساء اور سورۃ مائدہ کی ان آیات مبارکہ میں امر کا صیغہ وارد نہیں ہوا؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, اے اہل ایمان عدل و قسط کو پوری قوت کے ساتھ قائم کرنے والے اور اللہ کے حق میں گواہی دینے والے بن جاؤ. یا پھر سورہ نساء آیت نمبر 135 ہے یہ, اور پھر سورہ مائدہ آیت نمبر 8 ہے, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, اے اہل ایمان اللہ کے لیے پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ عدل و انصاف کے گواہ بن کر. اور اگر ان میں امر کا صیغہ ہی استعمال ہوا ہے تو آیا ان سے وجوب ثابت ہوتا ہے یا نہیں؟ نمبر 4, پھر اگر ان سوالات کے جوابات بھی اس بات میں ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسے اہم مقاصد کے لیے طریقہ کار اور لائحہ عمل کی رہنمائی سے کتاب و سنت خالی ہیں؟ کیا اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف داڑھی کے طول اور پانچوں کی اونچائی ہی سے متعلق ہے یا اس عام انسانی اور دینی فریضے کے ضمن میں بھی رہنمائی کرتا ہے؟ یقیناً کسی مسلمان کا خیال یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ سنت اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف ظاہری وضاقت تک محدود ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ ہو تو اس کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ تو ہی نادہ کلیوں پر قناعت کر گیا ورنہ گلشن میں علاج تنگی داما بھی ہے. نمبر 5, پھر کیا یہ واقعہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالفعل یہ کارنامہ سر انجام دیا کہ انسانوں کے مابین اونچ نیچ جبر و استبداد ظلم و استحصال کی جڑ کاٹ کر رکھ دی اور دین حق یعنی نظام عدل و قسط کو قائم کر کے دکھا دیا؟ اگر یہ حقیقی حقیقت واقعی کسی مسلمان کو نظر نہ آئے تو سوائے ماتم کے اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے, باغ تو سارا جانے ہے, اس لیے کہ اغیار اور اعداء یعنی دشمنوں سمیت پوری دنیا تو اس عظیم حقیقت کا برملا اعتراف کرتی ہے. اب اگر یہ ساری باتیں صحیح ہیں تو ہمارا دعویٰ صرف یہ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس عظیم انقلاب کے طریقہ کار اور لائے عمل کا واحد منبع اور سرچشمہ ہے, لہذا ہم اس کی جانب رجوع اس مجبوری کے تحت کر رہے ہیں. جزدار اگر کوئی مفر ہو تو بتاؤ, ناچار گناہ گار سوئے دار چلے ہیں. کا ترجمہ ہے, سوائے پھانسی کے اور کوئی جائے فرار ہے تو بتاؤ, ورنہ ناچار گناہ گار سوئے دار چلے ہیں, وہ پھانسی کے تختے کی طرف جا رہے ہیں. تاہم اگر کسی کے پاس کوئی متبادل لائے عمل ہو تو لائے اور پیش کرے. آئے یہ گوئے ہے اور یہ چوگان, یہ گیند ہے اور یہ ہے. ہمیں تو علی وجہ البصیرت معلوم ہے کہ جا ای جاس کہ جگہ یہی ہے یعنی بات یہی صحیح ہے. اور بے مصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہما اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیس, اپنے آپ کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا پورا دین وہی ہیں, اور اگر تو ان یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچا تو تمام بولا بھی ہے. کے مطابق سیرت النبی کے راستے کے سوا سارے راستے کسی نہ کسی دوسری منزل کی جانب لے جانے والے ہیں, اللہ کی عطا کردہ نظام عدل و قسط کے قیام کی جانب نہیں. ترسم کے بے کعبہ نہ رسیدی اے عرابی کی راہ تومی روی ترکستان, اے عرابی مجھے ڈر ہے کہ تو کعبے نہیں پہنچے گا کیونکہ جس راستے پر تو چل رہا ہے وہ تو ترکستان کا راستہ. ہاں اس کی ہم بھی یقیناً قائل ہیں کہ بدلے ہوئے حالات کے مطابق جہاں جہاں ضرورت ہو اجتہاد سے کام لیا جانا چاہیے. اس ضمن میں فاضل مضمون نگار نے تو صرف ایک فرق کی جانب توجہ دلائی ہے, کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام کفار میں کیا تھا اب ہمیں مسلمانوں میں کرنا ہے, جبکہ ہمارے سامنے تو دو امور اور بھی, یعنی ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب میں کوئی منظم حکومت قائم نہیں تھی, مسلح تصادم کے آغاز کے وقت بھی اسلام اور کفر کی طاقت میں نسبت و تناسادات اور اسلحہ کے فرق دونوں کے مجموعی اعتبار سے 1 اور 10 سے زیادہ کا فرق نہیں تھا, جبکہ آج جو پولیٹیکو سوشیو اکنامک سسٹم قائم ہے ان کی پشت پر بے پناہ قوتوں سے مسلح مقام مقامی حکومتیں ہی نہیں عالمی عظیم عالمی قوتیں بھی ہیں جن کے ساتھ عوام کے مسلح تصادم کا معاملہ تقریبا محال کے درجہ میں آ چکا ہے. دوسرے یہ کہ آج بحمد اللہ شہریوں کے بنیادی حقوق کا تصور موجود ہے جو اس وقت نہیں تھا. چنانچہ مسلح تصادم سے کم تر ذرائع سے بھی انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے. لیکن ان امور کے ضمن میں ہمارا موقف یہ ہے کہ منہج انقلاب نبوی کو اصل اور بنیاد قرار دے کر معین طور پر طے کرنا ہوگا کہ کس ضرورت کے تحت اس میں کس مقام پر کیا اجتہادی تبدیلی ضروری یا مناسب ہے. یہ طرز عمل قطعاً غلط ہوگا کہ ان تینوں امور کی اساس پر نبوی طریق کو سرے سے ترک کر کے پورا نقشہ کار اپنے ذہن و فکر اور اپنی ترجیحات کی بنیاد پر وضع کر دیا جائے. الحمدللہ کے فاضل مضمون نگار نے بعض باتیں بہت صحیح اور بالکل درست فرمائی ہیں. اب ضرورت اس امر کی ہے ان کو جمع کر لیا جائے اور ان کے درمیان حکیمانہ تالیف و تدوین کی صورت پیدا کر دی جائے کہ سیاسی اور تمدنی ارتقاء کے حوالے سے مغرب نے ایسے تجربے ضرور کیے ہیں جو اسلامی اصولوں کے خلاف نہیں. ہمارے نزدیک یہ بات اس اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ مغرب کے ان تجربات ہی کے ذریعے انسانی حقوق کا وہ تصور دنیا میں دوبارہ پیدا ہوا جو مسلمانوں میں ملوکیت کے رواج کے بعد دنیا سے ناپید ہو گیا تھا, جس کا حوالہ ہم اوپر دے آئے. لیکن سوال یہ ہے کہ ان تجربات کے لیے مغرب والوں نے کوئی جدوجہد کی تھی یا نہیں اور اپنا خون بھی دیا تھا یا نہیں. یہ انسانی سعی و جہد اور اثار و قربانی کے ذریعے ہوئے تھے یا خود بخود آسمان سے ٹپک پڑے تھے؟ اور کیا یہ فرائض اب بھی صرف مغربی کے لیے ہیں اور ہمارے لیے فقط اللہ 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 ہی ہے؟ بینو تو اجرو. اسی طرح یہ بات بھی نظری طور پر تو 100% درست ہے کہ اگر کسی ملک کے عوام کی اکثریت اسلامی تحریک کی پشت پر ہو تو بلٹ کی بجائے یہ انقلاب بیلٹ کے ذریعے بھی آ سکتا ہے اور جلسے جلوسوں مظاہروں اور سول نافرمانی کے ذریعے بھی آ سکتا ہے جو آج کے سیاسی منظر میں قابل قبول ہے. لیکن واقعی اعتبار سے اس لیے مغالطہ آمیز ہے کہ عوام کی اکثریت کبھی نہیں بدلا کرتی بلکہ ہمیشہ خاموش اکثریت سائلنٹ میجورٹی کی صورت اختیار کیے رہتی ہے اور انقلاب ہمیشہ ایک منظم اور تن من دھن قربان کرنے والی اقلیت کے ذریعے آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انتخابات کے ذریعے کوئی انقلاب یعنی پولیٹیکو سوشل اکنامک سسٹم میں کوئی اساسی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی, اس لیے کہ انتخابات میں تعداد ہی فیصلہ کن ہوتی ہے. لہذا واحد ممکن راستہ دوسرا ہی رہ جاتا ہے یعنی مظاہروں اور سول نافرمانی کا, جس کے کم سے کم جواز بلکہ غالباً استحباب کا فتویٰ خود فاضل مضمون نگار نے صادر فرما دیا ہے. جزاہ اللہ احسن الجزا. نمبر 3, اسی طرح یہ بات بھی 100% درست ہے کہ جمہور فقہا نے ایک غیر معیاری مسلم حکومت کے خلاف صرف اس صورت میں خروج مسلح تصادم اور مزاحمت کی اجازت دی ہے جب خروج کے لیے اٹھنے والوں کے پاس اتنی سیاسی اور عسکری طاقت موجود ہو کہ ان کے غلبے کے امکانات غالب ہوں اور پھر ان میں اتنی صلاحیت نمایاں طور پر نظر آتی ہو کہ وہ غیر سارے نظام کو اکھاڑ کر اس کی جگہ ایک نیا سارے نظام قائم کر سکے. لیکن سوال یہ ہے کہ سیاسی اور عسکری قوت کیا خود آسمان سے نازل ہو جائے گی یا انسانی کوشش کے ذریعے فراہم کی جائے گی؟ اور اسی طرح مطلوبہ صلاحیت بھی آنے واحد میں پیدا ہو جائے گی, اس کے لیے بھی پہم جدوجہد لازمی ہوگی. کوئی نظام تعلیم و تزکیہ مرتب کرنا پڑے گا. اگر جواب یہ ہے کہ یہ سب کچھ کوشش اور جدوجہد کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتا ہے تو یہی تو سیرت نبوی سے ماخوذ طریقے انقلاب کے ابتدائی 3 مراحل ہیں, یعنی دعوت و تبلیغ کے ذریعے انسانوں کی افرادی قوت کی فراہمی, تنظیم کے ذریعے انہیں ایک اجتماعی طاقت اور بنیان مرسوس بنانا, نمبر 3 تعلیم و تزکیہ کے ذریعے سے ان میں مطلوبہ صلاحیت پیدا کرنا. ہم تو مسلح تصادموں کو بحالات موجودہ تقریباً خارج از امکان سمجھتے ہیں. مظاہروں اور سول نافرمانی کے آغاز سے قبل بھی ان 3 مراحل کے مؤثر حد تک پورے ہو جانے کی شدت کے ساتھ قائل ہیں, پھر اختلاف ہے کہاں؟ گویا یہ بات وہی ہے جو ہم عرض کر چکے ہیں کہ فاضل مضمون نگار علیحدہ علیحدہ طور پر ہماری ہر بات کی تصویب کر رہے ہیں, البتہ ان کو جمع کر کے ایک وحدت کی صورت دینے سے جو معاملہ سامنے آتا ہے اسے کنی کترانا چاہتے ہیں. ہم ان کے ممنون ہیں کہ انہوں نے ہماری رائے کی نہایت صحیح اور جامع تعبیر فرمائی, یعنی ڈاکٹر صاحب کے انورٹڈ کوماز میں ہے ان کا یہ پیراگراف, یعنی ڈاکٹر صاحب کے فلسفہ انقلاب کی تلخیص یہ ہے, یہ سادہ تبلیغ سے شروع ہو کر تنظیم و تربیت اور کشمکش و مزاحمت کے مراحل سے گزرتا ہوا تخت یا تختہ کی جنگ پر منتج ہوتا ہے, جس میں یا تو انقلابی گروہ کامیاب ہو کر اسلامی انقلاب برپا کر دیتا ہے یا ناکام ہو کر مظلومانہ شہید ہو جاتا ہے لیکن اللہ کی راہ میں سرخ روح ہو جاتا ہے. لیکن حیرانی اس بات پر ہے کہ انہوں نے اسے غلط قرار دے کر پھر اس کے ایک ایک جز کی تصویب بھی فرما دی. اس طرح یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ تخت یا تختہ سے اس قدر الرجک کیوں ہیں کہ یہ تو عام محاورہ ہے, یا تختہ جگ جگہ آزادی کی یا تخت مقام آزادی کا، پھر خود انہوں نے ایران کے انقلاب کی بھی تصویب کی ہے، تو کیا وہاں تخت یا تختہ کا معاملہ نہیں تھا؟ اور کیا جناب آیت اللہ خمینی کامیابی کی صورت میں تخت حکومت پر متمکن نہیں ہو گئے تھے؟ اور اگر وہ ناکام ہو جاتے تو کیا پھانسی کے تختے کے سوا ان کا کوئی اور مقام ہوتا؟ پھر وہ تاریخ اسلام کے صدر اول کے واقعات و حوادث میں سے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مسائی کو بھی بحمد اللہ بنظر استحسان دیکھتے ہیں، تو کیا وہاں تخت یا تختہ والا معاملہ نہیں ہوا؟ اب ذرا ایک قدم مزید پیچھے چلے جائیں اور 16 اور 17 رمضان المبارک 2 ہجری کے درمیانی شب کی کیفیت پر غور کریں، جب فخر موجودات و سید البشر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے طویل ترین سجدے میں دعا کر رہے تھے کہ اللہ جھٹھی پر مسلمان جو میری 15 سال کی کمائی ہے سب قتل ہو گئے تو پھر قیامت تک تجھے پوجنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو کیا اس وقت معاملہ تخت یا تختہ کا نہیں تھا؟ بینو و تؤجروا، اس کا ترجمہ ہے یہ لکھا ہوا، وضاحت کرو تم اجر پاؤ گے۔ حاصل کلام یہ کہ منہج انقلاب نبوی کا ایک ایک جز اپنی جگہ اتنا حتمی اور قطعی واضح و بین اور ظاہر و باہر ہے کہ ہر مسلمان خواہی نہ خواہی اسے جانتا بھی ہے اور مانتا بھی، حتیٰ کہ جو لوگ اس کی نفی کے لیے قدم اٹھاتے ہیں وہ بھی مجبوراً اس کی تائید کرتے ہیں۔ لیکن اصل معاملہ وہ ہوا ہے کہ اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی داستان میری کے مصداق اس کل کے اجزاء منتشر ہو گئے ہیں، اور اب ضرورت صرف ان کی تالیف اور تدوین کی ہے تاکہ وہ ایک وحدت کبرا اور حیاتیاتی اکائی کی حیثیت سے ابھر اور نکھر کر نگاہوں کے سامنے جلوہ گر ہو جائے، جس سے انشاءاللہ بہت سے ایسے مخلص لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گی اس وقت غلط فہمی میں ادھر ادھر کی پگڈنڈیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ انقلاب نبوی کی تکمیل ہجرت کے موقع پر یا فتح مکہ کے بعد، اسلام کا وہ اصل انقلابی فکر کیا ہے جس نے اب سے 1400 سال قبل ویگزار عرب میں اس انقلاب کو جنم دیا تھا جسے پوری دنیا نے تاریخ انسانی کا عظیم ترین، جامع ترین اور صالح ترین انقلاب تسلیم کیا ہے، اور جس کے نتیجے میں خلافت راشدہ کی صورت میں وہ نظام عدل اجتماعی خود تھوڑی مدت ہی کے لیے صحیح لیکن بالفعل قائم ہو گیا تھا، جس میں انسانی حریت، اخوت اور مساوات کی جملہ اعلی اقدار کو نہایت صحیح اور موزوں نسبت و تناسب اور توازن و اعتدال کے ساتھ سمو دیا گیا تھا، اور جس کی یاد اب نوع انسانی کے اجتماعی حافظے میں ایک حسین خواب کے مانند محفوظ ہے۔ پھر خلافت راشدہ کے اختتام پر اس سے دین و دنیا اور مذہب و سیاست میں جو علیحدگی ہوئی اس سے مسلمانوں کے دینی فکر و مذہبی تصورات میں کیا تنزل رونما ہوا جو مغربی استعمار کے 200 سالہ دور میں اپنی منطقی انتہا کو پہنچ گیا۔ پھر 20ویں صدی عیسوی کے آغاز میں اسلام کے انقلابی فکر کا تدریجی احیاء کن عظیم شخصیتوں کے ہاتھوں ہوا، بالخصوص خصوص بر عظیم پاک و ہند میں۔ اس زمن میں پہلے علامہ اقبال نے اپنی پرشکو اور جذبہ پرور شاعری، اور پھر مولانا مودودی نے اپنی سلیس عام فہم و دل نشین نثر کے ذریعے کیا کردار ادا کیا۔ پھر جماعت اسلامی میں کچھ عرصہ فعال اور سرگرم رہنے اور اس فکر کے پرجوش مبلغ پرچارک رہنے کے بعد جب بھارت اور پاکستان میں کچھ لوگ جماعت سے از خود علیحدہ ہو گئے یا اس سے خارج کر دیے گئے تو وہ اس فکر کو کس طرح مسخ اور مجروح کر کے اس کے رخ کو دوبارہ دور انحطاط کی جانب بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ موضوع نہایت اہم ہونے کے ساتھ ساتھ طوالت طلب بھی ہے۔ سر دس اس تحریر کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کرنی مقصود ہیں جو اولاً ایک قومی روزنامے میں، چار اقساط میں، اور پھر ایک دوسرے روزنامے میں یکمشت لیکن کسی قدر فرق کے ساتھ شائع ہوئی ہے۔ اس ضمن میں پہلے 3 باتیں تمہیدی نوعیت کی ہیں اور پھر 3 ہی باتیں اصل بحث کے متعلق۔ تمہیدی باتوں میں اولین یہ کہ میں ایک دوسرے صاحب قلم کی طرح، جن کے فرمودات پر اس سے قبل تبصرہ کیا جا چکا ہے، اس مقالے کے فاضل مقالہ نگار کا بھی ممنون ہوں کہ انہوں نے بھی اس منہج انقلاب کی تعبیر 2 غلطیوں کے سوا بہت صحیح کی ہے جو میں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کیا ہے۔ سے امید ہوتی ہے کہ دیکھا کیے وہ مس نگاہوں سے بار بار جب تک شراب آئی کئی دور چل گئے، کہ مصداق میری اپنی تحریر کے مکمل ہونے سے پہلے اگر اس کے خلاصے کی اس طرح گردان ہوتی رہی تو انشاءاللہ کم سے کم قارئین کو تو ازبر ہو جائے گا، فجزاہم اللہ احسن الجزا۔ دوسری بات یہ کہ میں اس امر پر تعجب کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ان حضرات کو اس معاملے میں اس قدر اجلت کیوں ہے کہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی اس کی تردید پر کمر بستہ ہو گئے ہیں۔ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ذرا توقف کر لیا جائے اور میری بات کو مکمل ہونے دیا جائے؟ اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جائے، بصورت دیگر تنقید زیادہ جامع بھی ہوگی اور جاندار، تاہم اس کے فیصلے کا اختیار انہی کے ہاتھ میں ہے۔ تیسری بات متذکرہ بالا 2 غلطیوں سے متعلق، یعنی ایک یہ کہ میں نے انقلابی جد و جہد کے جن 6 مراحل کا استنباط یعنی ان کا اخذ کرنا سیرت النبی سے کیا ہے، ان میں کبھی ہجرت کو مستقل مرحلے کی حیثیت سے شمار نہیں کیا۔ قبل پہلے فاضل مضمون نگار نے بھی ہجرت کا تذکرہ کیا تھا، لیکن چونکہ اس میں حوالہ مولانا امینہ حسن اجلائی کی مارکت الآراء تصنیف دعوت دین اور اس کا طریقہ کار کا تھا، اس لیے میں نے سکوت اختیار کیا تھا، اس لیے کہ اس کتاب کی علمی قدر و قیمت اور صحت استدلال کا تہ دل سے قائل ہوں. تاہم اب چونکہ بات بلا حوالہ آئی، عرض ہے کہ اگرچہ میرے نزدیک آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جد و جہد کے چوتھے مرحلے یعنی صبر محض یا عدم انتقام کے دور سے نکل کر پانچ مرحلے یعنی اقدام، چیلنج اور جوابی کاروائی کے دور میں داخلے کے ضمن میں ہجرت مدینہ کو فیصلہ کن دخل حاصل ہے، اور اب بھی اگر حالات تقاضا کریں کوئی دار الحجرت موجود بھی ہو تو یہ راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ حال ہی میں جہاد افغانستان کے سلسلے میں ہوا. تاہم مدنی ارتقاء کے نتیجے میں جس طرح مسلح تصادم لازم نہیں رہا کہ احتجاجی تحریک اور ترک موالات کے ذریعے بھی انقلاب کا آخری مرحلہ سر کیا جا سکتا ہے، اسی طرح ہجرت کا مرحلہ بھی لازمی نہیں رہا. ہاں ایک ہجرت لازمی ہے، یعنی وہ جس کی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں فرمائی تھی، یا رسول اللہ سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا تھا، ان تہجر ما کرہ ربک، یعنی تم اب ہر اس چیز یا عمل کو ترک کر دو جو تمہارے رب کو ناپسند ہے. نسائی عن عبداللہ ابن عمر اور عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہم. تاہم اس ہجرت کا تعلق انقلابی جدوجہد کے تیسرے مرحلے یعنی تربیت سے. اسی طرح خاموش اکثریت کے بارے میں بھی میرے موقف کی تعبیر صحیح طور پر نہیں کی گئی. میرے نزدیک خاموش اکثریت خاموش تو ہوتی ہے، اندھی بہری نہیں ہوتی، اور جب وہ انقلاب کے دائیوں اور کارکنوں کے سیرت و کردار اور قربانیوں اثار ان پر ہونے والے ظلم و تشدد کا مشاہدہ کرتی ہے تو اس کی ہمدردیاں رفتہ رفتہ ان کے ساتھ ہوتی چلی جاتی ہیں، اور آخری تصادم کے مرحلے میں یہ تبدیلی فیصلہ کن ثابت ہوتی ہے. اصل بحث کی طرف آئیے تو اس کے ضمن میں ہم ترین معاملہ ایک مغالطہ کا ہے، جس کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مقالہ نگار کو کسی غلط فہمی کے باعث لاحق ہو گیا ہے، یا وہ زدم زدہ کے باعث اسے جان بوجھ کر دوسروں کو لاحق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہجرت کے فوراً بعد بلکہ اس سے بھی قبل مدینہ منورہ انقلاب کی تکمیل ہو چکی تھی، اور وہاں صرف دعوت کے نتیجے میں ایک اسلامی حکومت یا ریاست قائم ہو چکی تھی، یا اس کے بعد کے مراحل انقلاب کی توسیع کے ہیں، نفس انقلاب کے نہیں. جبکہ میرا موقف یہ ہے کہ ہجرت کے بعد اگرچہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو دارالامن میسر آ گیا تھا، جسے دارالسلام بھی قرار دیا جا سکتا ہے، اور مجاز یا استعارہ کے طور پر اسلامی حکومت یا ریاست سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ بعض دوسرے مصنفین کی طرح بعض مواقع پر خود میں نے بھی کیا ہے، لیکن یہ بات بادنا تامل سمجھ میں آ سکتی ہے کہ حکومت اور ریاست کی اصطلاح سے جو چیز آج کی دنیا میں معروف ہے وہ جزیرہ نمایا عرب میں فتح مکہ کے بعد قائم ہوئی ہے. اس سے قبل مسلمانوں کی اصل حیثیت ایک انقلابی جماعت کی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی حیثیت تو یہ تھی کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول تھے، اور دوسری یہ کہ آپ مسلمانوں کی اس جماعت کے امیر اور امام. حکومت اور جماعت کے مابین بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ جماعت کی کوئی علاقائی عملداری یا ٹیریٹوریل جورسڈکشن نہیں ہوتی، اور اس میں شرکت و شمولیت بھی اختیاری اور ولنٹیر ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ علیحدگی کا اختیار بھی ہر دم حاصل رہتا ہے، پھر اس میں کام بھی رضاکارانہ کیا جاتا ہے، اور کارکنوں سے زیادہ تندہی سے کام کروانے کے لیے صرف ترغیب و تشویق سے کام لیا جاتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ جماعت سے اخراج کی وعید سنائی جا سکتی ہے، کوئی عملی سزا نہیں دی جا سکتی، جبکہ حکومت کی ایک علاقائی عملداری ہوتی ہے، اور اس علاقے میں رہنے والے سب لوگ اس میں لا محالہ شامل ہوتے ہیں، انہیں اس کے احکام کی اطاعت مجبوراً کرنی پڑتی ہے، اور اس علاقے سے نکلے بغیر اس کے احکام سے سرتابی جرم یا بغاوت کے ہم معنی قرار پاتی ہے، اس کی سزا لازمی ہوتی ہے. اس اصولی فرق و تفاوت کو سامنے رکھتے ہوئے اب فتح مکہ سے قبل اور اس کے بعد کے حالات پر نظر ڈالیے تو یہ فرق صاف نظر آتا ہے کہ شوال سن 3 ہجری میں غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کی جماعت میں سے ایک تہائی تعداد میدان جنگ سے واپس ہو گئی، لیکن اس پر نہ کسی باز پرس کا ذکر سیرت مطہرہ میں ملتا ہے، حالانکہ ظاہر ہے کہ یہ معاملہ کسی حکومت یعنی حکومت امرڈ کوماز کسی حکومت میں ہو تو کورٹ مارشل اور سخت ترین سزا لازم ہے. اسی طرح 6 ہجری میں عمرہ کے لیے چلنے کے لیے نفیر عام، یہی وجہ ہے کہ جو لوگ نہیں گئے ان پر سورہ فتح میں شدید تنقید تو کی گئی اور زجر و توبیخ سے بھی کام لیا گیا، لیکن معلوم ہے کہ اس پر نہ کسی معین شخص کا کوئی محاسبہ کیا گیا نہ سزا دی گئی، جبکہ اس کے برعکس غزوہ تبوک کے موقع پر جو لوگ بغیر پیش کی اجازت حاصل کیے عملاً شریک نہ ہوئے ان کا محاسبہ بھی ہوا، اور صرف ان منافقین سے اعراض کرتے ہوئے جنہوں نے جھوٹی قسموں کو ڈھال بنا کر اپنے آپ کو بچا لیا، جن مخلص مسلمانوں نے قصور کا اعتراف کیا انہیں بالفعل سزا دی گئی، اور منافقوں کے خلاف بھی اگرچہ فردن فردن تو کوئی اقدام نہیں کیا کیا گیا لیکن ان کے مسجد نما مرکز مسجد زرار کو مسمار کر دیا گیا. مزید برآں غور کیجیے، کوئی حکومت ایسی بھی ہو سکتی ہے جس کے شہریوں کو یہ اختیار ہو جا ہو کہ چاہیں تو اپنے مقدمات حکومت کی قائم کردہ عدالتوں میں طے کرائیں اور چاہیں تو کہیں اور لے جائیں؟ اور کیا کسی حکومت کے لیے جائز ہے کہ اپنے شہریوں کے مقدمات کا فیصلہ کرنے اور ان کے جھگڑوں کو چکانے سے احتراز کرے؟ جبکہ واقعہ یہ ہے کہ فتح مکہ سے قبل تک مدینہ منورہ میں بالفعل یہ بھی ہوتا رہا. کوثر حضرت کے منافق اپنے مقدمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے یہود کی عدالتوں میں لے جاتے تھے اور خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت تھی. اب چاہیں تو ان کے مقدموں اور جھگڑوں کا فیصلہ کریں اور چاہیں تو انکار کر دیں. سماعون للکذب یاکلون للسحت فان جاءوک فاحکم بینہم او اعرض عنہم فان تورضانہم یضرک شیئا فان حکمت فاحکم بینہم بالقسط ان اللہ یحب المقسطین، سورۃ المائدہ آیت نمبر 42. یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ ہجرت کے بعد بھی کم از کم فتح مکہ تک ابھی انقلابی جدوجہد کا سلسلہ جاری تھا اور مسلمانوں کی حیثیت ایک انقلابی جماعت کی تھی. یہی وجہ ہے کہ سورۃ البقرہ اور سورۃ الانفال ان کے لیے امت یعنی ہم مقصد لوگوں کا لفظ استعمال ہوا اور سورہ مائدہ اور سورہ مجادلہ میں حزب اللہ یعنی اللہ کی پارٹی یا جماعت کا حکم، حکومت یا ریاست کا لفظ اور کسی باقاعدہ اور باضابطہ نظام کا بالفعل ظہور تو دراصل خلافت راشدہ کے دوران ہوا ہے. مزید غور کرنے سے صاف نظر آتا ہے کہ ہجرت کے بعد بھی کئی سال مسلمانوں کی جماعت میں یہ درجہ بندی برقرار رہی. عہد حاضر کی اصطلاح کے مطابق اصل ارکان جماعت تو صرف وہ مہاجرین مکہ تھے رضی اللہ عنہم اجمعین جو مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت اور تزکیہ سے بھی بھرپور طور پر فیض یاب ہو چکے تھے، اور نہ صرف یہ کہ وہاں شدید مصیبتوں اور آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزر کر کندن بن چکے تھے بلکہ گھر بار اور اہل و عیال کو کفار مکہ کے رحم و کرم پر چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر کے اپنے ایمان و یقین اور خلوص و اخلاص کا آخری ثبوت بھی فراہم کر چکے تھے، جبکہ انصار مدینہ کی حیثیت مؤمنین اور پناہ دینے والوں کی تھی. یہی وجہ ہے کہ غزوہ بدر سے قبل کی 8 مہموں میں جن میں سے بعض سرایا تھے اور بعض غزوات، اس لیے کہ ان میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی، صرف مہاجرین کو شریک کیا گیا تھا اور کسی انصاری کو شامل نہیں کیا گیا تھا. یہاں تک کہ غزوہ بدر سے قبل کی مشاورت میں بھی جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہی نے مطلع فرما دیا تھا کہ ایک لشکر جرار مکہ سے روانہ ہو چکا ہے، آپ نے انصار مدینہ کو مہم میں شرکت کا حکم نہیں دیا بلکہ مشورہ طلبی کے جواب میں مہاجرین کی جانثارانہ اور سرفروشانہ تقاریر کے باوجود مزید توقف فرما کر صرف اپنا اندیا ظاہر کیا تھا، جس پر رئیس انصار حضرت سعد ابن عبادہ بول اٹھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ غالباً آپ کا روح سخن ہماری جانب ہے. اس کے بعد بھی انہوں نے حوالہ بیعت سموتات کا نہیں دیا، اس لیے بھی کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم تو دیا ہی نہیں تھا کہ اطاعت کا سوال پیدا ہوتا، اور اس لیے بھی کہ بیعت عقبہ کے موقع پر طے ہوا تھا کہ اگر مدینہ پر حملہ ہوا تو ہم آپ کی حفاظت بالکل اسی طرح کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں. اور یہاں ابھی مدینہ پر حملہ کی صورت پیش نہیں آئی تھی بلکہ یہ عرض کیا کہ ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں اور ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے. تو غور فرمائیے، یہ ساری صورت رضاکارانہ تعاون کی ہے یا حکومت کے فوجی ڈسپلن کی، جس میں فوج کے لیے رضاکارانہ بھرتی ہوتی ہے تب بھی سب شہریوں میں سے یکساں طور پر، اور اگر جبری خدمت لی جاتی ہے تب بھی سب سے برابری کے ساتھ. لہٰذا اگر وہاں معاملہ انقلاب کی تکمیل اور اسلامی حکومت کے قیام کے بعد انقلاب کی توسیع کا ہوتا تو کسی بھی مرحلے پر مہاجرین و انصار کے مابین کوئی فرق ہرگز روا نہ رکھا جاتا. اس سلسلے میں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ غزوہ بدر کے بعد سورۃ الانفال نازل ہوئی تو اس میں بھی مسلمانوں کی جماعت ان دونوں حصوں کے لیے جدا جدا الفاظ استعمال ہوئے، یعنی مہاجرین کے لیے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور انصار مدینہ کے لیے صرف یہ کہ والذین آووا ونصروا، یعنی اور وہ جنہوں نے پناہ دی اور مدد، آیت نمبر 74 سورۃ الانفال. البتہ فتح مکہ کے بعد جب معاملہ حکومت کی صورت اختیار کر گیا اور سب اس کے یکساں شہری بن گئے، تو توبہ میں مہاجرین و انصار کو ان الفاظ میں یکجا اور یکساں کر دیا گیا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، آیت نمبر 100. مہاجرین و انصار میں سے جو لوگ السابقون الاولون میں شامل ہیں اور وہ جنہوں نے حسن و خوبی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ بھی ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ سب بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے. اس بحث کا دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت وقت اگرچہ جزیرہ نمائے عرب میں کوئی باضابطہ حکومت یا سلطنت قائم نہیں تھی، تاہم اگر کسی درجے میں ایک ڈھیلی ڈھالی مذہبی حکومت قائم تھی، اس کا صدر مقام مکہ مکرمہ تھا. یہی وجہ ہے کہ ام القرا یعنی سورہ شورا آیت نمبر 7 یعنی بستیوں کی ماں یا جڑ سے تعبیر کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ نص قرآنی سورۃ توبہ آیت نمبر 12 میں بھی انہیں آئمۃ الکفر قرار دیا گیا، اور حدیث نبوی میں بھی الائمۃ من القریش رواہ احمد رحمہ اللہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کے ذریعے اس کی مزید تاکید کر دی گئی. گویا جب تک مکہ پر فتح کا پرچم نہ لہرا دیا جاتا, عرب میں نہ کسی حکومت کا قیام کے قیام کا سوال پیدا ہو سکتا تھا, نہ انقلاب کی تکمیل کا. اس سے قبل کسی محدود علاقے میں مسلمانوں کو دار الامن میسر آ جانا اور اس میں ایک محدود حد تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا ان لوگوں پر جاری ہو جانا جو از خود رضاکارانہ طور پر اس کے خواہاں ہوں, بالکل دوسری بات ہے. چنانچہ ہجرت مدینہ سے قبل یہی حیثیت مکہ میں دار ارقم کی تھی, جو ان سب نوجوان مسلمانوں کے لیے پناہ گاہ بن گیا تھا جنہیں گھروں سے نکال دیا جاتا تھا. اس سے بھی قبل حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان یعنی شانہ نبوت کا تھا کہ اس کی چار دیواری کے اندر اسلامی حکومت بالفعل قائم تھی, جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کی معیت میں نماز باجماعت بھی ادا فرماتے تھے اور ظاہر ہے کہ آپ کے احکام بھی جاری اور نافذ تھے. الغرض یہ خیال کہ مدینہ منورہ میں ہجرت سے قبل ہی انقلاب کی تکمیل ہو گئی تھی اور ہجرت کے فوراً بعد ایک اسلامی حکومت یا ریاست قائم ہو گئی تھی, صرف خام خیال ہی نہیں تاخیر منہ چڑھانے کے مترادف ہے. یہیں سے ایک نہایت مشکل سوال کا آسان حل بھی مل جاتا ہے, یعنی یہ کہ کیا وجہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس 12 برس تک دعوت و تبلیغ اور تعلیم و تلقین کے فرائض ادا کرتے رہے, لیکن وہاں آپ کی دعوت سے تو انقلاب نہیں آیا بلکہ حالات رفتہ رفتہ اس درجہ ناموافق اور نامساعد ہوتے چلے گئے کہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی, جبکہ یثرب میں ابھی آپ کے قدم مبارک پہنچے بھی نہیں تھے. اولاً حج کے موقع پر چند لوگوں کے ایمان لانے اور بعد ازاں ان کی اور آپ کے مکہ سے بھیجے ہوئے ایک دو جانساروں کی دعوت و تبلیغ سے دیکھتے ہی دیکھتے اتنی کامیابی حاصل ہو گئی کہ وہ دار الحجرت بننے کی سعادت کا اہل ہو گیا. ہمیں نہیں معلوم کہ فاضل مقالہ نگار نے اس اہم سوال پر غور کیا ہے یا نہیں, اگر کیا ہے تو ان کے پاس اس کا کیا جواب ہے. بہرحال ہمارے نزدیک اس کا جواب یہ ہے کہ مکہ مکرمہ نہ صرف یہ کہ پورے عرب کی باضابطہ مذہبی حکومت کا صدر مقام تھا, بلکہ بجائے خود بھی صرف ایک قبیلے کا شہر تھا. ایک قبیلے کا شہر ہونے کی بنا پر ایک نہایت مضبوط حکومت کا حامل, جس کی ایک پارلیمنٹ بھی تھی, دار الندوہ, اور مختلف منصب اور عہدے بھی تھے, لہذا وہاں انقلاب کی تکمیل کے تقاضے زیادہ کٹھن تھے. جبکہ یثرب میں اس اعتبار سے خلا کی کسی کیفیت تھی اور اس کی حیثیت 5 قبیلوں کے باہم ایک ایسے ڈھیلے ڈالے وفاق کسی تھی جس میں کوئی مرکزی حکومت سرے سے موجود ہی نہیں. پھر ان 5 قبیلوں میں سے بھی جو 2 قبیلے اصل مالکان دہ کی حیثیت رکھتے تھے, یعنی اوس اور خزرج, ان کے مابین کچھ ہی عرصہ قبل پیل اور نہایت خون ریز جنگ ہو چکی تھی, گویا وہ سرزمین کسی سالس بالخیر کی منتظر تھی. اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں میسر آ گیا اور آپ نے کمال تدبر و فراست کے ساتھ متذکرہ بالا خلا کو اپنی اس جماعت کے ذریعے پر کر کے جو مکی دور کے 12 سالہ عمل دعوت و تبلیغ و تربیت و تزکیہ اور تنظیم و صبر محض کے نتیجے میں ہر اعتبار سے چو پختہ شوی خدرا بر سلطنت جمزن کی اہل ہو چکی تھی, اسے اپنے مقصد بعثت یعنی غلبہ دین کی انقلابی جدوجہد کے لیے استعمال فرما لیا. تاہم تھا یہ صرف ایک جماعتی نظام, اس کے ساتھ یثرب کا قبائلی نظام جس پختگی کے ساتھ برقرار رہا تھا اس کا اندازہ اس سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ ہجرت کے چھٹے سال ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی اذیت رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی سے پہنچی وہ آپ کے ان الفاظ سے ظاہر ہے, کیا کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے جو مجھے اس شخص سے بچا سکے جو مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں ایذا دے رہا ہے. لیکن مدینہ کا قبائلی نظام پر حوالہ ہے زاد المعاد دوم کا, لیکن مدینہ کا قبائلی نظام اتنا محکم تھا کہ رئیس خزرج حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مصلحت بینی کا مشورہ دینے پر اکتفا کی, لیکن اوس کے سردار حضرت سعد ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہاں تک کہہ دیا کہ تم عبداللہ ابن ابی کی مخالفت میں اتنے تیز و تند جذبات کا مظاہرہ اس لیے کر رہے ہو کہ وہ قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتا ہے, جس کا جواب حضرت اسید نے بھی ترکی بترکی دیا. تاہم عبداللہ ابن ابی کے خلاف کوئی تادیبی کاروائی نہیں کی جا سکی. تو غور فرمائیے کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک حاکم کی نظر آ رہی ہے یا ایک ایسی جماعت کے امیر و امام کی جس کی ریڑھ کی ہڈی تو مہاجرین پر مشتمل تھی, لیکن تعداد کے اعتبار سے زیادہ اور اہم تر لوگ اوس اور خزرج سے تعلق رکھنے والے وہ انصار تھے, جن میں جہاں مومنین صادقین بھی کثیر تعداد میں موجود تھے وہاں معتد بھی تعداد میں ضعفاء اور منافقین بھی شامل تھے. ان سب کا تعلق جہاں ایک جانب بحیثیت مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم ہو گیا تھا, وہاں اپنے قبائلی نظام کے ساتھ بھی پوری طرح شدت کے ساتھ برقرار تھا. اس مرحلے پر اسلامی انقلاب کی جدوجہد کو کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا کے مترادف سمجھتے ہیں اور اپنے ذہن و فکر کی جملہ صلاحیتوں کو تپتی راہیں مجھ کو پکاریں دامن پکڑے چھاؤں گھنیری کے مصداق اس سے گریز اور فرار کی راہیں تلاش کرنے ہی میں صرف کرنا چاہیں, ایسے تمام لوگوں کو جو اسلامی انقلاب سے کے مصداق اس سے گریز اور فرار کی راہیں تلاش کرنے ہی میں صرف کرنا چاہیں, ایسے تمام لوگوں کو جو اسلامی انقلاب سے حقیقی اور عملی دلچسپی رکھتے ہوں, اپنی بصیرت میں اضافہ کے لیے سوال پر غور کرنا چاہیے. اگر مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی انقلابی جدوجہد کو جاری رکھنا اس لیے مشکل ہو گیا تھا کہ وہاں ایک حکومتی نظام موجود تھا, چنانچہ اس جدوجہد کو جاری رکھنے اور آگے بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو مدینہ منورہ میں پناہ دی. سورہ انفال آیت نمبر 26. جہاں حکومت کا خلا تھا, تو آج کی دنیا میں جہاں ہر جگہ مضبوط حکومتیں قائم ہیں جو اپنے ملک میں رائج اجتماعی نظام یعنی پولیٹیکو سوشیو اکنامک سسٹم کی محافظ ہوتی ہیں, جن کے پاس بری بحری اور فضائی افواج کی کثیر کے علاوہ سول آرم فورسز کی بھی بڑی جمعیت موجود ہوتی ہے, کوئی انقلابی جدوجہد کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ اس سوال کا اشکال مزید بڑھ جاتا ہے اگر اس حقیقت کو بھی پیش نظر رکھا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے کل 20 برس کی قلیل مدت میں انقلاب کی موجزانہ تکمیل میں جہاں اصل دخل آپ کی بے داغ سیرت اور موجزانہ کردار اور آپ کی اور آپ کے صحابہ کی بے مثال محنت و مشقت اور عظیم النظیر یعنی بے مثل قربانیوں, جہاں فشانیوں سرفروشیوں کو حاصل تھا, وہاں کچھ نہ کچھ عمل دخل اس کیفیت کو بھی تھا کہ اس وقت جزیرہ نما عرب میں کوئی ایسی منظم اور مستحکم حکومت قائم نہیں تھی جو انقلاب کا راستہ پوری قوت کے ساتھ روک سکے. اس پر فطری طور پر یہ سوال زیادہ گمبھیر اور شدید ہو جاتا ہے کہ آج کسی ایسے ملک مثلا پاکستان میں انقلاب کا خواب کیسے دیکھا جا سکتا ہے جہاں ایک مستحکم حکومتی نظام اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ موجود ہو, جو رائج الوقت سیاسی اور معاشی نظام یعنی جاگیرداری اور سرمایہ داری ہی کے بل پر وجود میں بھی آتا ہو اور پھر اپنی پوری قوت کے ساتھ اس کی حفاظت بھی کرتا ہو. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ عہد حاضر میں تمدن ارتقاء کے ذریعے حقوق انسانی کا جو تصور پروان چڑھا اور پوری دنیا میں تسلیم شدہ ہے, اس کی روح سے عوام کو عقیدہ و خیال اور نظریے کی آزادی کے ساتھ یہ حق بھی حاصل ہے کہ اس کا اظہار و اعلان بھی کریں اور تبلیغ و اشاعت بھی. مزید بران شہریوں کا یہ حق بھی اب پوری طرح تسلیم شدہ ہے کہ وہ جماعتیں اور تنظیمیں بنائیں اور وقت کی حکومت ہی نہیں راج الوقت نظام کو بھی بدلنے کی کوشش کریں, بشرطے کہ امن عامہ میں خلل نہ ڈالا جائے, کسی کی جان مال عزت آبرو اور املاک کو نقصان نہ پہنچایا جائے. پھر تبدیلی کی یہ کوشش انتخاب میں حصہ لے کر بھی کی جا سکتی ہے اور پرامن مظاہروں اور احتجاجی تحریکوں کے ذریعے بھی. یہ دوسری بات کہ انتخابات کے ذریعے صرف حکومت کو بدلا جا سکتا ہے نظام کو نہیں, اور انقلاب چونکہ نظام کو بدلنے کا نام ہے لہذا اس کے لیے مزاحمتی تحریک یعنی ریزسٹنس موومنٹ کے سوا کوئی اور چارہ کار موجود نہیں ہے. اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ عہد حاضر میں انقلاب کے لیے مسلح بغاوت ضروری نہیں, اگرچہ ہمارے دونوں فاضل مضمون نگار بجا طور پر فقہ اور شریعت کی روح سے اس کی مشروط اجازت کے قائل ہیں اور دونوں نے اس کے بارے میں فقہی مباحث پر خامخواہ زور انشاء صرف کیا ہے, حالانکہ نہ یہ معاملہ مابہن نزاع ہے نہ ہی ہمارے نزدیک عہد حاضر میں انقلاب کے لیے قتال ناگزیر ہے. اسی طرح عہد حاضر میں ہجرت بھی لازم نہیں رہی, اگرچہ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے اگر اس کا امکان موجود ہو تو اس سے بلا شبہ انقلابی جدوجہد میں آسانی اور سہولت حاصل ہو سکتی ہے. بحث کے آخری اور تیسرے نقطے پر گفتگو کے آغاز کے لیے الحمدللہ ہمارے پاس ایک متفقہ احساس موجود ہے. واقعہ یہ ہے کہ چونکہ راقم الحروف کو زیر تبصرہ مقالہ کے مصنف کی بعض سابقہ تحریروں کی بنا پر یہ گمان تھا کہ شاید وہ بالکلیہ اسی معذرت خواہ مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں جو ہندوستان میں 19ویں صدی کے اواخر میں انگریزوں کے عسکری سیاسی سائنسی اور نفسیاتی غلبے کے زیر اثر پیدا ہوا تھا, لہذا ہمیں اس سے بہت خوشی ہوئی. انہوں نے نہایت واضح اور برمرہ الفاظ میں لکھ دیا ہے کہ قرآن مجید کی روح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ نما عرب میں اس توسیع یعنی اسلامی انقلاب کی توسیع کے لیے اسی طرح معمور تھے اس طرح آپ کے بعد آپ کی یہ امت عالم کے آخری کناروں تک اس کی توسیع کے لیے معمور ہے. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام خلفاء راشدین کی قیادت میں رضی اللہ عنہم اجمعین روم و ایران بادشاہتوں میں اس کے لیے نکل کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے ان کی سرحدوں پر کھڑے ہو کر کہا تھا اسلام لاؤ جزیہ دو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. لیکن اب وہ ان کے ہم خیال لوگ ذرا غور فرمائیں, اس اعتراف اور اعلان کے بعد کیا اس کی لاٹھی اس کی بھینس کے تانے اور اس قبیل کے دوسرے طنز و استضاء کے تیر جو انہوں نے ہم پر برسائے ہیں وہ سب کے سب برکلائے خودی نمائند یعنی اپنا کلا خودی نمایاں کرنا کہ مصداق انہی کی جانب نہیں لوٹ رہے, کیا اس سے ان کا یہ نظریہ انقلاب دعوت اور صرف دعوت سے آتا ہے بالکل باطل نہیں ہو جاتا؟ اور نمبر 3, کیا ان کے تجزیے کے مطابق یہ درست نہ ہوگا کہ کوئی سرپھرا پاکستان کے کسی ایک گاؤں دعوت اور صرف دعوت کے ذریعے انقلاب برپا کر کے پورے پاکستان اور پھر پوری دنیا میں اس کی توسیع کے لیے جہاد و قتال کا اعلان کر دے؟ اس پر اگر وہ یہ کہیں کہ ان کی مراد پورے ملک سے ہے تو پھر اس کا کیا جواب ہے کہ مدینہ منورہ پورا ملک تھا یا اس کا صرف ایک شہر اور وہ بھی ام القرآن نہیں بلکہ صرف ایک عام قریہ؟ بینو و توجرو, ہمیں یقین ہے, وضاحت کرو, تم اجر پاؤ گے. ہمیں یقین ہے کہ اگر موصوف ان سوالات پر غور کرنے کی زحمت گوارا کر لیں تو ان پر یہ بات پوری طرح واضح ہو جائے. بحمد اللہ نظریاتی اعتبار سے ہمارے اور ان کے مابین کوئی بنیادی فرق نہیں ہے اور ہم مثلا ایک ہی فکر کے خوشاچی ہیں. چنانچہ یہ امور ہمارے مابین متفق علیہ ہیں کہ نمبر ایک, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقصد بعثت غلبہ دین حق تھا. نمبر دو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو بعثتوں کے ساتھ مبعوث ہوئے تھے, ایک اہل عرب کی جانب اور دوسری پوری نوع انسانی کی جانب. نمبر تین, پہلی بعثت کے جملہ فرائض آپ نے اپنی حیات طیبہ کے دوران ہی بنفس نفیس پورے کر دیے. چنانچہ اہل عرب اتمام حجت کا حق بھی ادا کر دیا اور جزیرہ نما عرب پر غلبہ دین حق کی تکمیل بھی فرما دی. یہی وجہ ہے کہ مشرکین عرب کو سورہ توبہ آیت 1-6 میں آخری الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ یا ایمان لائیں ورنہ عہد تیغ کر دیے جائیں گے. یہ دوسری بات ہے کہ بالفعل اس کی نوبت نہیں آئی اور تمام مشرکین عرب ایمان لے آئے. بقیہ عالم انسانی کے ضمن میں ان دونوں فرائض کی ادائیگی کا بار امت کے کاندھوں پر ہے, جسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خلافت راشدہ کے دوران ایک حد تک پورا کر دیا تھا. تاہم وقت فرصت ہے, کہاں کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے کہ مصداق اس کی تکمیل ابھی امت کے ذمہ قرض ہے. مشرکین عرب کے سوا دنیا کی تمام اقوام کے لیے اسلام کا ابدی منشور یہ ہے کہ اسلام لے آؤ تو للہ العزت ولرسولہ وللمومنین, سورہ منافقون آیت نمبر 7 کے اعتبار سے یہ برابر کے حصے دار بن جائیں گے, بصورت دیگر خواہ یہودی رہیں خواہ عیسائی اور خواہ مجوسی رہیں خواہ ہندو, لیکن دین حق کی بالادستی کو تسلیم اور قبول کریں اور جزیہ ادا کریں. تیسری صورت صرف جنگ کی ہے. چنانچہ یہ ابدی منشور بھی سورۃ توبہ ہی کی حسب ذیل آیات میں مذکور ہے, قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن یدین وهم صاغرون. جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو ایمان لاتے اللہ پر اور روز آخر پر اور نہ حرام جانتے ہیں جس کو حرام کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں. اب وہ ذرا ان امور پر بھی غور کرنے کی زحمت گوارا فرما لیں تو ہمارے اور ان کے مابین اختلاف کی خلیج بالکل ہی ختم ہو جائے گی. ایک, سورہ توبہ میں وارد ان دونوں آخری اعلانات سے میثاق مدینہ سمیت اس سے قبل کے جملہ معاہدات اور وثائق یعنی دستاویزات منسوخ اور کل عدم ہو گئے تھے. نمبر دو, اب جو فرض امت کے ذمے ہے اس کی ادائیگی کی واحد صورت یہ ہے کہ پھر کسی ملک میں اثر نو انقلابی جد و جہد کے ذریعے نام نہاد مسلمانوں کی حکومت نہیں بلکہ حقیقی اسلامی حکومت قائم کی جائے. تین, اس میں ہرگز کوئی شک نہیں کہ اس کے لیے اہم ترین اور اولین کام دعوت ہی کا ہے اور خود اس کا حق وسیع پیمانے پر ادا کرنے کے لیے بھی تنظیم اور تربیت دونوں لازمی ہیں. چار, تنظیم کے لیے اب بیعت سموتات کے معروف کے الفاظ سے خامخواہ الرجک نہ ہوں, اس لیے کہ کم سے کم ایک فرد نوع بشر نے تو یہ بیعت خود آپ کے عہد پر بھی کی ہوئی ہے. ہماری مراد آپ کی اہلیہ صاحبہ محترمہ سے ہے جو فصالحات و قانتات ان کی قرآنی نص کے مطابق آپ کے اطاعت فی المعروف کی پابند ہے. یہ دوسری بات ہے کہ وہ آپ کو دلیل یا اپیل سے اپنی رائے کا قائل کر لیں. بیعت سموتات فی المعروف کے اصول پر قائم ہونے والی جماعت کی بھی حقیقی نوعیت اس سے زیادہ نہیں ہے.